بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ جی امید ہے کہ سب خیریت سے عافیت کے ساتھ ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آج کے دن سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ سب ہم اللہ تعالیٰ کے رستے میں ہی لگائیں, اور اللہ تعالیٰ کی جو شکر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو حق ہے وہ ہم ادا کر سکتے ہوں. آمین. ایون دو کہ ہم کتنی کوشش کر لیں وہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ یہ کہ پھر آپ کی اٹینڈنس کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سب لوگ ایک مارک کریں گے. سب سے پہلے بسم اللہ. فضا فرحان, سائمہ ظفر, امین مسانی, فاریہ بیگ, ارشیہ بیگم, جبیریہ مظفر, میرا اسحاق, زرینہ محمد, عشا سلطانہ, سمین اقبال, حاضر عمران, تمیز مسا, خانہ منظور, سعدیہ اسلم, سمین سلطانہ, فوزیہ خالد, بیوی علی محمد, سائمہ سعید, رضیہ غازی, کوثر ایوب, مسز سمرا یاسر, شفقت نواز, زمر قدیم, شازیہ ممونہ, سائمہ قرنی, شہلا, سمین برہان, سبیحہ خان, مسودہ فاطمہ حسین, سیما گل, سیما خالد, سیدہ نائلہ, تبسم قریشی. یس, سو الحمد للہ اٹینڈنس کمپلیٹ. اینڈ ہمارا نیکسٹ سیشن جو کہ آیا شیئرنگ کا سیشن ہوتا ہے, آج کی آیا شیئرنگ کے لیے کون تیار ہے؟ یس, آج آیا شیئرنگ کے لیے کون تیار ہے؟ ہینڈ ریز کریں انشاءاللہ, تو پھر ہم پروسیڈ کرتے ہیں. جب انسان شیئر کرتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم دوسروں کو تو کوئی بات بتا ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک شعوری انسان اپنے آپ خود ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اچھا کیا میں جو کر رہی ہوں میں اس میں پیچھے تو نہیں ہو رہی یا کم تو نہیں ہو رہی, یا اگر انسان پھر مزید ایسی ٹیکٹکس ایسی یا دہانی اپنے لیے رکھتا ہے کہ میں نے اب یہ بات کہی ہے تو پھر مجھے اس کے اندر 100% ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. صافی سے کہ سب سے پہلے اپنا ہی چیک ہوتا ہے اور پھر ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں وہ بات. سو خیر ہی خیر ہے کسی بھی لحاظ سے کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کبھی بھی وہ علم ہمارے پاس نہ ہو کہ جو کہ آگے نہ پہنچنے والا ہو, بیکاز انسان جب علم سیکھتا ہے اور اس کے بعد آگے دوسروں کو نہیں دیتا, چاہے وہ ایک ہی آیت ہو یا چاہے وہ کوئی بھی چیز, کوئی بھی اچھی حکمت کی بات ہو, تو پھر وہ علم وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. کیونکہ ہوتا ہے نا کہ یا تو علم رہے گا بھی تو پولیوٹیڈ ہو جائے گا, بیکاز کھڑا ہوا پانی تو وہ زیادہ اچھے فریش نہیں رہ سکتا. سو وہ سسٹر سمینہ آپ کا ہینڈ ریز نظر آتا ہے, ان شاء اللہ مائک فری کرتی ہوں, آپ پلیز مائک لیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس سے آپ کو آواز آ رہی ہے؟ الحمد للہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمن بالخیر. الحمد للہ, ہم نے لاسٹ ویک جو تینوں صورتیں پڑھی ہیں, سورت جن, سورت مدثر اینڈ سورت مزمل, ان تینوں میں سے سمجھ نہیں آتی ہوتی ہے کون سا والا کا کرے, تو مجھے یہ والی ساری ہی خوبصورت ہے سورت مزمل, لیکن اس میں مجھے جو اسپیشلی یہ آیا ہے نمبر 8, اور اسی کا تعلق مجھے نمبر 9 کے ساتھ بھی ملتا نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ہر چیز سے بے تعلق ہو کر, نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے, لیکن میں اپنے لیے جیسے عمل کی یہ بات نکالتی ہوں کہ جب میں نے قرآن کے لیے بیٹھنا ہے تو میں نے ہر چیز سے بے تعلق ہونا, یعنی اپنے دماغ کو کلیئر کر کے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے دماغ کو گھر کے کاموں کے علاوہ اور چیزوں کے علاوہ میں نے اپنے دماغ کو بالکل اس لیے بھی کلیئر کرنا ہے تاکہ میں اچھی طرح اس کو ابزارب کر سکوں, اور جو بھی اللہ تعالیٰ مجھے اس میں حکم دے رہے ہیں جو مجھے ہے اس کو میں اچھی طرح سمجھ سکوں. اور پھر یہ سم ٹائم یہ ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری یہ چیز رہ جائے گی یا یہ ہم اچھی طرح بعد میں تبھی کر سکیں گے, چلو ابھی جلدی جلدی کر لیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے نیکسٹ والی آیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہی معبود ہے, یعنی ہر مشرق مغرب ادھر سے ادھر جو بھی میرے کام ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کروا دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ فوراً ہی ہمیں اس چیز کا یقین دلا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ہر کاموں کو بہتر طریقے سے کروا سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں, جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ ہماری مدد کرتے ہیں. کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مزمل کی جو لاسٹ آیت ہے ورس نمبر 20, اس کے اندر امیزنگ ریمائنڈرز ہیں, بہت امیزنگ ہمارے یہ سارے میسیجز کے اندر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان ربک یعلم, تیرا رب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کی اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کرتے ہو. اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے, اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے, تو اس نے تم پر مہربانی کی, بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. اتنا پیار آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم کتنے ویک ہیں اور واقعی میں ہم کتنے مطلب ضعیف ہیں کہ ہمیں اتنی ہمت استطاعت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ فقرؤ ما تیسر منہ, جس قدر آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرو, زکات دو اور قرض ادا کر دو اللہ کو قرضن حسنہ. اور یہ میں نے اپنے لیے بہت مطلب ہائی لائٹ کی کہ وما تقدموا لانفسکم, اور جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے, من خیر تجدوه عند اللہ, تو اللہ کے پاس پاؤ گے اس کو, اور وہی سب سے بہتر اجر دینے والا ہے, موجود ہے. اور جب اس کورس کے حوالے سے سوچتی ہوں تو اس کے بعد جو یہ لفظ آتے ہیں واستغفر اللہ, اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو, تو بہت احساس ہوتا ہے کہ بہت کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں. کوئی بھی چیز ہم شروع کرتے ہیں اس کے اندر بہت کمیاں رہ جاتی ہیں. اور آپ سب استادوں کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ آپ سب نے ہمارے لیے بہت احسان کے ساتھ اس کورس کو رن کیا, اور جیسے جیسے اس کا وقت ختم ہونے کا قریب آتا ہے, اسے ہی دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی اوقات نہیں, ہم جتنی کوشش کر سکے ٹوٹی پھوٹی بس اس کو قبول کر لیں, اور جتنی کمیاں رہ گئی ہیں اس کے لیے یہ آخری لفظ جو اس سورہ مدثر کے وہ یہی ہے کہ واستغفر اللہ, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجئے, اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے رحم کرنے والے. تو اپنے سب استادوں سے معذرت کرنا چاہتی ہوں کہ ہم اس لیول اس کو اپنے رحمت سے قبول کر لیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن کثیر. دونوں سسٹرز نے بہت اچھی شیئرنگ کری الحمدللہ. اینڈ یہ سب چیزیں آپ دیکھیں کہ جیسے اب ہمارا اختتام اس تکمیل ہے قرآن کی ہونے لگی ہے سون, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے ریمائنڈرز بھی ملتے ہیں, بیکاز جو چیز ایک اینڈنگ ہوتی ہے وہیں سے ایک بگننگ بھی ہے. تو نو پرابلم, اگر ہم نے ایک جگہ ہمارے سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو انشاءاللہ اگلی جگہ کے لیے اور ہی زیادہ اسٹرکٹ اپنے لیے رولز بنانا, اپنی ڈیڈیکیشن کو چیک کرنا, ان جگہوں کے اوپر کام کرنا جو ہمیں تھوڑا سا پیچھے کر دیتی ہیں. انڈیڈ, لیکن سچ بات ہے کہ اسلام سے پہلے شاید ہم جو مسلمان ہوتے ہیں وہ بہت ہی ڈس آرگنائزڈ ہوتے ہیں اور ان چیزوں کا دھیان بھی نہیں آتا, لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم اب سوچتے ہیں, احساس ہوتا ہے غلطی کا بھی, اور اس کو بہتر کرنے کے سولوشن تلاش کرنے کا, نہ کہ صرف مایوس کی یا ایک جھنجھٹ سمجھ کے تو چھوڑ دینے والی بات نہیں. الحمدللہ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو واقعی احسان کے درجے پر کام کی توفیق دیں. آئی تھنک ہم احسان کی بات تو کرتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ کوششیں ہماری بس ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں انشاءاللہ ان میں لگے رہیں. سو گڈ, الحمدللہ. انشاءاللہ یہ کہ پھر اپنا نیکسٹ سیشن کو چلتے ہیں اور سب ریڈی ہوں گے, ویٹ کر رہے ہوں گے کہ ہمارا 29th جس کا لاسٹ روب ہے سورۃ قیامہ ٹو سورۃ مرسلات, انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں.
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ قرآن میں سے 29 پارے کا آخری رب دیکھیں گے، سورۃ قیامہ کے آغاز سے۔ سورۃ کا نام بھی قیامت ہے اور قیامت ہی کی جھلکیاں ہیں۔ پہلا ہی لفظ لا اقسم بیوم القیامہ قیامت کے بارے میں ہے۔ یہ سورۃ حقیقت میں ایک انسان کو قیامت کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، آپ یکایک اس کو لینے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ نے اس کے اوپر گائیڈ کر دیا کہ اس کی فکر نہ کریں، ہم خود ہی آپ کو پڑھائیں گے اور سکھائیں گے۔ اور اس صورت میں خاص طور پر موت کے وقت کی بے بسی کا تذکرہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دل کا جائزہ لیں گے کہ کیا ہم نے قیامت کو ایک حقیقت سمجھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ نہیں سے مراد کہ پیچھے کوئی بات چل رہی تھی، انکار، مذاق، جھٹلانا، غلط نہیں ہوگی، جیو، موج کرو، مستی کرو، ایٹ ڈرنک، بی میری، کوئی قیامت نہیں۔ لگتا لا اقسم بیوم القیامہ، تمہارا یہ خیال غلط ہے، قیامت آ کے رہے گی۔ اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ نفس لوامہ کا تذکرہ، نفس کی تین قسمیں، ایک کا تذکرہ پیچھے پڑ چکے، سورۃ یوسف میں نفس امارہ، وہ نفس جو برائیوں پہ مائل کرے۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، جو برا کام کرنے کے بعد انسان کو ٹوکتا ہے، اصلاح کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، اسی کو نفس لوامہ یا ضمیر کہتے ہیں۔ تیسرا وہ نفس ہے جو صحیح راہ پر چلنے کے بعد پیدا ہوتا ہے، سکون اور اطمینان ایک انسان کے اندر آ جاتا ہے، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اس کا تذکرہ سورۃ فجر کی آخری آیتوں میں۔ اب یہ ساری قسمیں کھا کر کہا کیا جا رہا ہے؟ ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک کو ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ مگر انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے، پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے قیامت کا دن؟ کہہ دو، کیا ہوگا وہ دن؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا۔ بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ سچ ہے کہ جھوٹ؟ بہت بڑا سچ۔ اب دیکھیے کہ یہاں تک ایک انسان کو اس کی اصل دکھا دی، کتنے کمزور ہو، کتنے اکڑتے ہو، لیکن اللہ تمہاری ایک ایک پور کو دوبارہ بنا دے گا۔ جسم پہ لگی ہوئی یہ لائنیں، تمہارے بار کوڈز، جس کو آج تک تم سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ کہاں سے بنے، یہ کیسے ہوئے، ہر انسان کا دوسرے سے فرق ہے۔ کوئی ذات ہے نا جو یہ سب بنا رہی ہے، اس سے بھاگتے ہو، اس سے دور جاتے ہو، تمہارا خیال ہے تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں، تمہیں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ ایک تو دنیا کا خاتمہ ہے، ایک تمہارا اپنا خاتمہ ہے۔ تم جب اس دنیا سے جاؤ گے تو پھر سوچ لو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی آنکھیں کھول دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، پس جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ کیا ہوگا اس دن؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، وجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی چھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، اور وہ دن کون سا ہے؟ الی ربک یومئذ المساق، اور وہ دن تیرے رب کی طرف روانگی کا ہوگا۔ کتنی بے بسی ایک انسان کی، دنیا میں آتا بھی بے بس ہو کے اور جاتا بھی بے بس ہے۔ آنکھیں اچک جائیں گی خوف، خیرت ناک ملک الموت کو دیکھ کر ایک انسان تھک سے رہ جائے گا۔ کبھی اچانک حادثہ ہونا تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، آنکھوں کی پتلیاں سکڑ جاتی ہیں۔ ایک اور جگہ ہم پیچھے پڑ چکے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، کہ جس دن آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی پھٹی کی پھٹی رہیں گی۔ سورت ابراہیم آیت 42 میں پڑھا۔ اتنے زیادہ مرحلے آنے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں سمجھ لو کہ سب سے مشکل چیز کیا ہے، کہ بما قدم و اخر، سوچو کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا، کیا کرتے تھے، کیا پرائرٹیز تھی، کیا لیسٹ تھی اور کیا لاسٹ تھی، کس کے پیچھے بھاگے، کس کو دوسری طرف کیا۔ سوچو تم اس دنیا میں کہاں تک اپنے آپ سے بھاگو گے، اپنے انجام سے بھاگو گے۔ اس طرح سے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی موت یاد دلا دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اتنا کچھ جو ہو رہا ہے تو فرمایا، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتع، مگر اس نے سچ نہ مانا، نہ نماز پڑھی بلکہ چھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑ تو اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے، ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ یعنی انسان تیرے سوا تو کوئی حق مخلوق ایسی نہیں کہ اتنا اکڑے، اتنا بڑا سمجھے اپنے آپ کو۔ اللہ اکبر، انسان کو اس کی اصل یاد دلائی گئی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدا الم یکن نطفة من منی یمنا ثم کان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، کہ انسان نے یہ سمجھ رکھا کہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ دیکھیے ایک انسان جس چیز سے بنتا ہے نا، اگر اس کو سامنے رکھ لے کبھی ادھر سے ادھر نہ بھٹکے، سر سجدوں سے اٹھائے نہ، گھوڑے اور گدھے کی طرح سر جھکائی رکھے، سیدھا تو کھینچی نہ سکے۔ اپنی اصل کو بھولنا اور اپنے آخر کو بھولنا یہ انسان کو اکڑا دیتا ہے۔ ایک طرف موت کی باتیں ہم نے دیکھی، بے بسی، جھاڑ پھونک والا آ جائے کچھ نہیں کر سکے گا، ڈاکٹرز کو بلا لو، ساری دنیا بیٹھ کے اس کے لیے دعائیں کریں، اگر اللہ چاہے تو جنت والے فرشتے آئیں ورنہ جہنم والے آ جائیں، ساری زندگی اکڑتے رہے، آج اللہ تعالیٰ اس طرح پنڈلی کو پنڈلی سے جوڑ کے سکھا کے رکھ دے۔ اتنی مصیبتیں ایک انسان پر موت کے وقت آتی ہیں، اسی طرح زندگی کی بے بسیاں، بیچ میں نماز نہ پڑھنے کی بات، تصدیق نہ کرنے کی بات۔ یہ ہیں وہ آیتیں جو قرآن پڑھنے کے بعد آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے انسان کی انا کو توڑ دیتی ہیں۔ آپ فیل کرتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد کس طرح سے انا ٹوٹتی ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ انسان پگھلتا ہے، پگھلتا پگھلتا اس طرح سے اس کی انا دبتی 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 ہے کہ بس پھر اس کے بعد حقیقت میں اس کو اپنی اصل یاد آ جاتی ہے۔ اس انا کو دبا کر ہی جیئیں گے تو جنت ملے گی، انا کے ساتھ جنت نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو انا سے پاک کرتے ہوئے ہم سب اپنے آپ کو اللہ کے عاجز مسکین بندے سمجھنے والے بن جائیں۔ اگلی سورت سورت دہر ہے، بڑی خوبصورت سورت ہے۔ روایت میں دیکھے ایک شخص اس کی تلاوت سن کر بے ہوش ہوئے اور جان نکل گئی۔ اتنے خوبصورت طریقے سے اس میں جنت کا تذکرہ ہے۔ اسی سورت کا نام الانسان بھی ہے، اور دونوں ہی لفظ حل تعالی الانسان حین من دہر ہے، زمانہ وقت۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انت دہر، اس میں بھی آپ کو کچھ صفات کی بات پتہ چلے گی، اور اسی طرح سے آپ کو کچھ ایسے کام جن کے بعد اللہ کی رضا کے لیے جب انسان لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کتنی آسانیاں کرتا ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے اور کوشش کریں گے کہ ترجمہ ایک سٹریچ میں پڑھیں تاکہ ہم جنت کی نعمتوں کے حسن کو پا سکیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ کیا انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت نہیں گزرا؟ کون سا لام اتنا ہی ان لمیٹڈ ایک ایسا ٹائم نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. کب؟ دنیا میں آنے سے پہلے. صدیاں گزر گئی تھی دنیا بنے ہوئے. ہم نہیں تھے. کسی کو ہمارا نام نہیں پتا تھا, شکل نہیں پتا تھی, کوئی پیار نہیں تھا ہم سے, کوئی محبت نہیں تھی. پھر جب پیدا کیا گیا انسان تو ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں, اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنا دیا. ہم نے اسے راستہ دکھایا, اما شاکرا و اما کفورا, خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے. ایک انسان کو پیدا کر کے مجبور کل نہیں چھوڑ دیا. عقل دی, الحمہا فجورہا و تقواہا, عقل بھی دی, سمجھ بھی دی, شکر اور ناشکری دونوں طبیعت میں ڈال دی. اور کہا آپ سوچو, جتنا شکر ہوگا اتنی اللہ کی بات مانو گے, نہیں ہوگا تو ناشکرے بن جاؤ گے. زندگی کا مقصد سکھا دیا, انا ہدیناہ السبیل, راستہ دکھایا. دنیا میں بچے کے آنے کا راستہ اللہ نے اس کو سکھایا. ماں کا دودھ پینے کا طریقہ اللہ نے بچے کو سکھایا. پرندے کو اڑنا سکھایا, مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھایا. اتنی پیاری ذات ہے, نہیں مانو گے تو کیا ہوگا. ان ناتتنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا, کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توک اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. بس ایک آیت آپ کو سورت الواقعہ یاد آئے گی, وہاں بھی بس تھوڑا سا تذکرہ کر کے پھر تفصیل کی گئی جنت اور جہنم کی. یہاں بھی بالکل آپ کو یہی انداز ہے. ان الابرار یشربون من کاسن کان مزاجھا کافورا, نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساگر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے, اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاہیں نکال لیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنی نظر پوری کرتے تھے, اللہ سے کیے ہوئے وعدے, کمٹمنٹس, اللہ کے لیے کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا تو اس کو نبھانا بہت بڑی نیکی ہے. شکر کیجئے کہ اللہ نیکی کا موقع دے, اور اس سے بڑا شکر کریں کہ آپ اس پہ جمے رہیں. بہت سارے لوگ نیکی کی نیت کرتے ہیں لیکن جم نہیں پاتے, اپنی نظروں کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن پتہ چلے گا کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو نبھایا ان کو ملتا کیا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی, اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں, اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں, ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا. بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا, اور ان کو تازگی اور سرور بخشے گا, اور ان کے صبر کے بدلے میں ان کو جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھنڈک. جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی, اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں ان کو توڑ لیں گے. ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جائیں گے, شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہو, امیجینیٹ کریں. اور ان کو جنت کے انتظام سنبھالنے والے ٹھیک اندازے کے مطابق بھر رہے ہوں گے. یہ نہیں کہ اتنا گلاس بھر دیا کہ پیتے ہوئے گر گیا, اور اتنا تھوڑا ملازم لے آئے کہ شرمندگی ہونے لگی. ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے. وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی, اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تم کو نظر آئے گا. ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس اور دیبا کے کپڑے ہوں گے. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے, اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. اور کہا کیا جائے گا, اتنا کچھ دے کر. سن کر انسان سوچتا ہے پتہ نہیں کتنا بل آ جائے گا ان پہ. کائنہ زکان لکم جزام وکان سایکم مشکورا, یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے. نو پیڈ، آلریڈی پیڈ، سب کچھ موجود ہے. کیوں؟ تم نے دنیا میں پے کیا تھا. اب دیکھیے کہ جنت کی نعمتوں کا سنتے وقت رشک تو آتا ہے نا، بڑا کوئی پوش ماحول، کوئی ریزورٹ، سمندر کے کنارے، ہر طرف فن، پلیئر، سوئمنگ، اور کہیں مشینیں، جیکوزی، جوسز، فریش جوس، اتنا کچھ. رینٹ پہ کہا جاب از فری پیٹ. پے کہاں کرنا ہے؟ یہاں کرنا ہے، اس دنیا میں. اگر آج کر لیں گے تو کل وہاں ڈیلیوریاں مل جائیں گی، اور اگر نہیں کریں گے تو وہاں جا کے بڑی حسرت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کچھ کرنے کی. دیکھیے یہاں سار یکم کی بات ہے، کوشش. بعض دفعہ کوششوں کے نتیجے میں کم ملتا ہے، تو ریزلٹس کوشش پہ ہیں. کوشش کرنے کے بعد کم ملا تو بھی آپ کی کوشش کا بدلہ ملے گا. کوشش کم، اجر زیادہ، کوشش اور اس کا اپوزٹ بھی. تو اپنی کوششوں کو کبھی ہلکا نہ جانے. کبھی بھی کچھ کام نہ ہو تو دل ہلکا نہ کریں، بس کوشش کرتے رہے. بلکہ جب زیادہ اچھے کام ہونے لگتے ہیں تو کوششیں کم ہو جاتی ہیں، تو وہاں تو کوششوں کے اجر ہیں. ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں اچھے ریزلٹ بن جائیں تو کوشش کا بدلہ دنیا میں زیادہ مل گیا، اور اگر دنیا میں کم ہو تو کوششیں زیادہ ہوئیں تو بدلہ آخرت میں زیادہ ہوگا. بس یاد رکھے، اللہ ضائع نہیں کرے گا. دنیا میں پے کرے یا آخرت میں کرے، بندے کا حق نہیں رکھے گا. انہ نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطی منہما عاصما او کفورا. اے نبی، ہم نے ہی تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، بس تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو. اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو. یہ ہے جنت میں جانے کا نسخہ. کیونکہ جب اتنا کچھ سنا ہے تو دل میں سوال آتا ہے نا. خاص طور پہ اب دیکھیے، صبر بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوا. ایک سچے مومن کی پوری زندگی صبر ہوتی ہے، ہوش سنبھالنے سے لے کر یا ایمان لانے کے بعد سے لے کر مرتے دم تک اپنی خواہشوں پر قابو، ناجائز چیزوں کو پیچھے کرنا، اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں پہ صبر، حدوں پہ رہنا، اللہ کے عائد کردہ فرائض کو بجا لانا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی محنت، اپنی قوت، قابلیتیں، حد تک ضرورت پڑنے پر اپنی جان تک قربان کر دینا، اتنے مختلف ٹائٹل ہیں صبر کے. اور اس سے بھی بڑھ کے ہر لالچ اور رغبت کو ٹھکرا دینا جو اللہ کی راہ سے ہٹانے میں سامنے آئے، ہر اس خطرے اور تکلیف کو برداشت کر لینا جو راہ راست پر چلنے میں پیش آئے، ہر اس فائدے اور لذت سے پیچھے ہو جانا جو حرام کاموں سے حاصل ہو، ہر اس نقصان اور رنج اور اذیت کو پیچھے کر دینا جو اللہ کے راستے میں چلنے کی وجہ سے پہنچے، اور اللہ کے وعدوں پہ اعتماد کرتے ہوئے چاہے دنیا میں نیک کاموں کے پھل نہ بھی ملتے دکھے، مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ملنے کا یقین. یہ ہے وہ طرز عمل جو مومن کی پوری زندگی کو صبر بنا دیتا ہے. یہ ہر وقت کا صبر ہے، دائمی صبر، ہماگیر صبر، عمر بھر کا صبر. مجھے تو لگتا ہے پورا دین ہی صبر کا ہے، اور ایک ایمان والا مومن ہوتا ہی صابر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر والا بنائے. اسی لیے آگے کہا، دیکھو کچھ بے صبرے، انہا اولا یحبون الاجلا ویذرون وراہم یوما ثقیلا. یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں گے ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دیں گے. ان کا منہ پیچھے کا آگے، آگے کا پیچھے کر دیں گے. اکڑتے تھے، مانتے نہیں تھے، لگ ان کو پتا جائے گا اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے اور کدھر جاتے تھے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، تمہاری شکل پیچھے کر دو. استغفر اللہ. ان ہذہ تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے. يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دونوں انجام ساتھ ساتھ ہیں۔ جو چاہو کرو، دنیا سے صبر کرتے ہو یا دنیا کے خلاف صبر کرتے ہو؟ کتنی کلیئر بات ہے۔ کبھی آپ دنیا کی طرف بھاگتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں، گاڑیوں کا جانا، لوگوں کا بھاگنا، صبح ٹرینوں کا ایسے لوگوں سے اوور لوڈ ہونا، روڈز بلاک ہو جانا، یہ کیا ہے؟ صبر نہیں ہے دنیا کا۔ میں سوچتی ہوں لوگ کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو ایک لمحے میں چھوڑ کے جانے والی ہے، اور ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک اتنی بڑی حقیقت اس کی طرف منہ اٹھائے چل رہی ہے، اور اس کے اندر ایک انسان پھر اپنے آپ کو کیسے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی آنکھیں کھول دیں۔ اور سورت دہر نے بتا دیا کہ لوگوں کو جب زندگی کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے نا، تو پھر وہ اس کے اندر آ کر اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتے۔ آخری سورت ہے پارے کی، سورت مرسلات۔ جیسے سورت دہر کا ٹاپک جنت ہے نا، تو سورت مرسلات کا ٹاپک جہنم ہے۔ اتنی زبردست آیتیں کہ اس کو دیکھ کر ایسے ہی لگتا ہے کہ جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ ایک آدھ دن پہلے میرے ہسبینڈ نے ایک جگہ دکھائی، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ایک سنک ہول، بلکہ میرے سامنے ہی ابھی اس کا۔ تو زمین کس طرح سے کھلی اپنی جگہ سے، اور گھر گاڑیاں اندر، کیا کرو گے بتاؤ؟ کہاں بچو گے؟ یہ موت آنے والی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ تم سب اس کے اندر چلے جاؤ گے۔ قیامت، جہنم، یہ سب کچھ ایک انسان کو اس دنیا کی بے ثباتی کا اظہار کراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کا یقین دلا دے۔ آئیے سورت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملکیات ذکرا عذرا او نذرا۔ قسم ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ یعنی ہواؤں کی صفات ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہوا کے ساتھ بھی بہت مختلف جذبے دلوں میں آتے ہیں۔ تیز ہوا اور فیلنگ دیتی ہے، ہلکی ہوا اور فیلنگ دیتی ہے، ہنکی والی ہوا کے بعد اور موڈ بن جاتا ہے، لو لپٹتی ہوئی ہواؤں کو دیکھ کر دل میں اور حل آتا ہے۔ اتنی ورائٹی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ ہواؤں کے اس سارے نظام سے قیامت کو ثابت کرتا ہے کہ جو رب ہوائیں چلا رہا ہے، کیا وہ قیامت نہیں لا سکتا؟ کیا وہ وحی کا سلسلہ نہیں شروع کر سکتا؟ تم بار بار قیامت کی باتیں کرتے ہو، کب آنی ہے؟ ہواؤں کو دیکھ لو، ایک ہوا رک جائے یا ایک ہوا اور تیز کر دی جائے، دونوں صورتوں میں انسانیت کی تباہی ہے۔ ڈر جاؤ، قیامت آئے گی۔ کس طرح کائنات کے نظام کو چلانے میں ہوائیں کار آمد ہیں؟ بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، پولنز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ کس طرح ہم اس ہوا کی وجہ سے زمین کے اوپر چلتے ہیں، اڑتے نہیں ہیں؟ یہ اللہ کی ذات ہے، تو اس کی قدرتوں کو مان جاؤ اور قیامت کو مان لو۔ ہوگا کیا اس دن؟ فرمایا، انما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت۔ پھر جب ستارے مان پڑ جائیں گے، اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا، اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، اور رسولوں کی حاضری کا وقت پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا ہے؟ فیصلے کے روز کے لیے، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ تباہی ہے، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ گنتے جائیں کتنی دفعہ ہلاکت کی بات آتی ہے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے؟ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تم کو پیدا نہیں کیا، اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو، ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے، اور تمہیں میٹھا پانی پلایا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے. ان تلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون, چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ان تلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب, چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب, نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا. انہا ترمی بشرر کل قصر, وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی. کانہ جمالت صفر, جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوگی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. ہذا یوم لا ینتقون ولا یوزن لہم فیعتذرون, یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کرے. تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے, یہ فیصلے کا دن ہے. ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا, اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو. تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے. ایک آیت سن کر کیا خوف آتا ہے. آپ دیکھیے کہ جہنم ایسے لگتا ہے کھلی آنکھوں سے دکھتی ہے. ہم کہتے ہیں صرف امیجینیشن ہے, کچھ نہیں ہونا, آخری دن بس ایک اسمائل پاس ہونا ہے, بڑی مروت سے اللہ نے کہنا چلے جائیں سب جنت میں چلے جائیں. تو بتائیے پھر جنت کی آیتیں کیا؟ آج کے دور کا فتنہ کیا کہ لوگوں نے جہنم کو بالکل ہی نکال دیا. پہلے کہتے تھے گناہ گار ہیں, گناہ کرتے, اب کہتے نہیں کچھ نہیں ہوتا, یہ مولویوں کی باتیں, کوئی جہنم نہیں کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دور سے بھی اس جہنم کا ہمیں منہ نہ دکھائے. کس طرح اللہ جھٹلانے والوں کو کہتا ہے, اور ہم کتنی دفعہ جھٹلاتے ہیں. ایک دن میں اللہ کے کتنے حکم جھٹلاتی ہوں, ایک مہینے میں اللہ کے کتنے حکم جھٹلاتی ہوں, یہ میں خود سوچوں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جھٹلانے والوں میں نہ بنائے. اس کے بعد اب کچھ وہ لوگ جو جھٹلاتے نہیں ہیں. ان المتقین فی ظلال و عیون, متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں, اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں. کیا کہا جائے گا؟ کلو وشربو ہنیم بما کنتم تعملون, کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین, تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے. کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون, کھالو اور مزے کر لو تھوڑے دن, حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے. تباہی ہے اس روز چھٹلانے والوں کے لیے. فبأي حدیث بعده یؤمنون, اس قرآن کے بعد اب اور کون سا کلام ہو سکتا ہے کہ جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ اتنا کچھ پڑھ لیا, اب اس سے اوپر تو کوئی کتاب نہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ آخری علاج تھا, کروا کے دیکھ لیا آپ نے, اب اس مریض کے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ اب آخری علاج یہ تھا. ہدایت سے دور بھٹکے ہوئے لوگوں کا سب سے آخری علاج یہ کتاب تھی. اس کو پڑھ کے نہیں بدلے, اس سے تعلق نے نہیں توڑا, تو پھر تو اللہ نہ کرے کوئی غم ہی توڑے گا. کوئی ہڈی پسلی ایک ہو کہ بیماری آئے گی تو رب یاد آئے گا. تو یاد رکھیے, جو قرآن پڑھ کر نہیں ٹوٹتے نا, پھر ان کو اپنے لیے صدموں اور تکلیفوں اور آزمائشوں کے لیے تیار رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کرے. یہاں پہ پارا پورا ہوا, کس خوبصورت طریقے سے پورے پارے میں ترتیب سے بات کی, اور آپ دیکھیے کہ جہنم کا تذکرہ سب سے آخر میں. دعوت اللہ کے راستے میں لوگوں کو شروع میں ڈرانے کی بجائے خیر کی باتیں کرے, پھر حجت جب تمام ہو جائے کوئی نہ مانے تو پھر آخری حجت تمام ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و توب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بہت خوبصورت لیسن ہم سب کے لیے. اینڈ نو ڈاؤٹ بہت ساری باتیں کہ جو ہم نے اس میں سب کے لیے نوٹ ڈاؤن کری ہوں گی. اینڈ جو چیز بلکہ صرف اس لیسن میں نہیں بلکہ اوور آل اباسیب کی صورتوں کے اندر یہ چیز ریمائنڈر سے بہت ملتے ہیں کہ ہمیں اپنی آخرت یاد رکھنی چاہیے. یس, بیکاز اسی کے ساتھ ہمارے اعمال بہتر ہو سکتے ہیں. تو ان شاء اللہ یہ کہ ہم شروع کرتے ہیں اپنے ورڈ میننگز. اینڈ آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے تو ان شاء اللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. ایک سیکنڈ پلیز. جی, سورت القیامہ سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اینڈ پہلا ورڈ جو میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی وہ ہے اللوامہ. لوامہ کسے کہتے ہیں؟ ملامت کرنے والے. بالکل ٹھیک, ملامت کرنے والے. لواما. اوکے, پھر اس کے بعد اگلا ورڈ ہے عواما. عواما عواما کیا ٹرانسلیشن ہے؟ بونس, اس کی ہڈیاں. بالکل ٹھیک ہے, الحمد للہ. نیکسٹ ورڈ آئی نمبر فور, بنانا. بنانا جی, بنانا کیا اس کی پور پور. یس, اس کی پور پور کو. یس, پور پور اس کی. بالکل ٹھیک ٹھیک الحمد للہ. آئی نمبر سیون, بریقو. بریقو کیا مطلب ہے؟ خطرہ آ جائیں گی یا چنگیاں آ جائیں گی. جی بالکل ٹھیک. اینڈ پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھیں تو ان شاء اللہ ایک سیکنڈ. آئی نمبر ففٹین, معاذیرہ. معاذیرہ اپنی معذرتیں. بالکل ٹھیک, اپنی معذرتیں. عذر سے ہے نا, تو اپنی معذرتیں یا اپنی عذر, معذرتیں اس کی. ٹھیک, پھر اس کے بعد اگلا ورڈ آپ لوگ بتائیں گے. آئی نمبر 22, ناظرہ. ناظرہ کیا تر و تازہ، بالکل ٹھیک، روشن تر و تازہ بارونق، بالکل ٹھیک. گلام سر اگلا ورڈ بتائیں گے آئی 35، فاقیرو فاقیرو. کمل توڑنے والا، یس کمل توڑنے والا، مصیبت یعنی ایسی مصیبت جو کمر توڑنے والی، یا ٹھیک. پھر اس کے بعد اگلا ورڈ ہے آئی 29، ولتفت ولتفت. اور لپٹ جائے، یا اور لپٹ جائے، بالکل ٹھیک، اور مل جائے، بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آیا 34، اولا افسوس، بالکل ٹھیک، بربادی، افسوس، ہلاکت، کریکٹ، بختی، صحیح. پھر آیا نمبر 36، سودا یوں ہی بیکار، بالکل ٹھیک، یوں ہی یعنی کہ بالکل بیکار، ٹھیک ہے. پھر آج سے پھر انسان شروع کرتے ہیں. اس میں پہلا ورڈ دیکھیں گے آئی نمبر 2 میں، اور امشاج امشاج مخلوط، ملی جلی، یس ملے جلے، بالکل ٹھیک. پھر اس کے بعد اگلا ورڈ ہم دیکھیں گے آئی نمبر 6، تفجیر تفجیر، نالیاں، بالکل ٹھیک، آسانی سے بہا لے جانا، لائنز میں بہا لے جانا، یعنی کہ تفجیر چونکہ ناؤن ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نالیاں بن جانا یا اس کی لائنز بن جانا اس طرح سے. پھر اس کے بعد اگلا ورڈ ہم دیکھیں گے آئی نمبر 10، عبوسا ابو سن ابو سا، کیا ٹرانسلیشن ہے؟ منہ بگاڑنے والا، بالکل صحیح، منہ بگاڑنے والا، ٹھیک. ہارنے کا مطلب ہے تفجیرا کا، جی یعنی وہ آف کورس اس سے نکال کے رستے بنا کر لے جائیں گے جہاں جی چاہے گا. سو یس، چیزیں بگاڑنے والا، وہ بگاڑنے والا، بالکل ٹھیک ہے، رائٹ. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے آئی نمبر 13، زمہریرا زمہریرا، سردی، بالکل ٹھیک، زمہریرا، ٹھیک. پھر اس کے بعد اگلا ورڈ ہم دیکھیں گے آئی نمبر 16، اور اس میں ورڈ ہے قواریرا، شیشہ، بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ، ویری گڈ. اینڈ پھر اس کے بعد اگلے ورڈ دیکھیں گے ان شاء اللہ Ayah number 27. Saqila. Saqila. Bari bojhal. Bilkul theek. Alhamdulillah. پھر اس کے بعد ایسا ہم دیکھیں گے ان شاء اللہ نیکسٹ سورہ سورت المرسلات کے اندر. جی اور اس میں پہلی دوسری آیت میں فل عاصفاتی. فل عاصفاتی کیا ٹرانسلیشن؟ بس تند و تیز و تند چلنے والی ہواؤں کی قسم. رائٹ, بیکاز فا یہاں قسم کے لیے, فا تو قسم کے لیے نہیں ہے, فا تو پھر کے لیے ہے, لیکن پیچھے سے وہ ایک میننگ چل رہا ہے واؤ. یا یہ جھونکا دینے والی شدت والی ہواؤں کی قسم. رائٹ, کیونکہ وہ شدت کا تو مزید ورڈ کی میننگ اسفام یاد ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ آئی نمبر 5 میں فل ملقیاتی. فل ملقیاتی ڈالنے والوں کی دین بائی دوز ہو میٹ, پھر لانے والوں کی وہی. یس, پھر القا کرنے والے فرشتوں کی. بالکل ٹھیک ہے, پھر ان کو ڈالنے والے ہیں, پھر ڈالنے والے یعنی کہ آف کورس وہی القا کرنے والے فرشتوں کی. رائٹ, پھر آئی نمبر 8 قومی ست. قومی ست بے نور ہو جائیں گے یا کیا آپ اس کو کہیں گے؟ جی مٹائے جائیں. ٹھیک, اینڈ بے نور ہو جائیں. صحیح, ہٹا دیے جائیں گے. رائٹ, اینڈ اس کے بعد آئی نمبر 11 اقیتت. اقیتت اقیتت آن دی اپوائنٹڈ ٹائم. یس, ول بی گیدرڈ آن دی اپوائنٹڈ ٹائم. رائٹ, مقرر وقت پر لائے جائیں گے, مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے. یس, تو الحمدللہ ہمارا یہاں تک ٹائم بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور لیسن بھی تھوڑا سا بھی آگے ہے, لیکن ابھی تو ٹھیک ہو گیا آواز. ایکچولی میں نے بیچ میں ڈراپ کیا تھا مائک. جی تو ان شاء اللہ اب یہ کہ ہم لوگ یہیں سے کنکلوڈ کرتے ہیں. ماشاء اللہ بہت اچھا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں آپ سب لوگ ہی, الحمد للہ. سو نیکسٹ سیشن ہمارا اصلاح القلوب, اینڈ لیٹس سی تفکر اس کا ٹاپک ہے. تو ان شاء اللہ لیٹس سی آج ہم کیا سیکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر.
اب چونکہ انسان غور و فکر کرنا چاہتا ہے تو اس کے کوئی ذرائع بھی تو ہوں گے نا, اور تفکر دل کا عمل ہے. تو کچھ اعمال کو ہم دیکھیں گے کہ جس کو ساتھ لے تو پھر غور و فکر آسانی سے ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز, شیطان سے بچیے. شیطان سے استعاذہ, کیا مطلب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیونکہ شیطان کو یہ پتا ہے کہ غور و فکر کے نتیجے میں بندہ معرفت پہ پہنچ جائے گا, اللہ کا قرب پائے گا, اور اس نے پہلے دن سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بھٹکا دوں گا. تو شیطان آپ کو مجھے غور و فکر کرنے نہیں دے گا. اس کا آج عملی طور پہ کیا اظہار ہے؟ کانوں میں واک مین ہے، آنکھوں پہ گلاسز لگے ہوئے، موٹے کپڑوں میں ملبوس ہے اور من پسند باتیں فون پہ کرتے ہوئے گزرتے جا رہے ہیں۔ اتنا مصروف کر دیتا ہے شیطان انسان کو کہ وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں پہ نظر ہی نہیں ڈالتا۔ اور جب بھی باہر نکلے، آج صبح بھی آپ دیکھیے، آپ لوگ بھی آئے ہوں گے، کتنی دھند تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ بادل جو ہیں وہ پہاڑوں سے نیچے ہیں۔ تو میں سوچتی تھی کہ ان چیزوں کو دیکھ کر آنکھیں بند کرنا یا نماز پڑھنا یا کوئی بک پڑھنا، یہ تو بڑا محال کام ہے۔ باہر کی کتاب پڑھنے کو دل کرتا، ہمیشہ گاڑی میں بیٹھتی ہوں، پاس بک بھی رکھی ہوتی ہے ایسی فریش کرنے کے لیے اپنے آپ کو، ساس ہوتی ہے چلے کچھ نفل پڑھ لو کچھ بھی، لیکن جب میں باہر دیکھتی پھر میں کہتی نہیں اللہ یہ غور و فکر کی عبادت ہی کروں گی، اس پہ غور و فکر بھی تو مجھے تیری قرب دے رہا ہے نا۔ تو اتنا حسین لگتا ہے باہر اللہ کی کائنات کو دیکھنا، اور اب آپ فیل کریے گا آتے جاتے ہوئے تھوڑے تھوڑے رنگ بدلنے شروع ہو گئے، اب وہ سبزہ جو تھا نا وہ تھوڑی سی براؤنش سا ہونے لگ گیا، اور ابھی آپ دیکھیے گا یہ جو بادشاہ شروع ہو گئی ہے نا تو دنوں میں آپ کو پتوں کے رنگ بدلیں گے۔ یہ اب اتنا خوبصورت موسم آنے والا ہے کہ میں لاشعوری طور پہ اس کا انتظار کر رہی ہوں کہ کیسے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کثرت سے اعوذ باللہ پڑھیں، انشاءاللہ جب آپ شیطان کو اپنے سے دور کریں گی تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں پہ غور و فکر کر سکیں گی۔ اور اس کے بعد دوسری چیز، گناہوں سے دوری۔ گناہ جو ہوتے ہیں نا تفکر کی عادت چھین لیتے ہیں، انسان غور و فکر کرتا نہیں ہے، اور جب وہ اپنے گناہوں میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تکبر کرنے والوں کو، آیتوں پہ جو ایمان نہیں لاتے ان کو تفکر کی نعمت سے دور کیا ہوا ہے۔ سورۃ الاعراف 146 میں اللہ نے یہی بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عنقریب میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں حق کے بغیر بڑا بنتے ہیں، ہر نشانی دیکھ لیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے، ہاں بلائی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو راستہ نہیں بناتے، گمراہی کا دیکھیں تو اس کو راستہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ تو لہٰذا گناہ جو ہیں وہ اللہ کی عظمت کا خیال دل سے نکال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں سب سے بڑا گناہ جو اللہ کی عظمت پر غور و فکر سے رکاوٹ بنتا ہے وہ گانے بجانے کا سننا ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں جان لیجئے گانا بجانا سننا دل کو اللہ کی عظمت اور غور و فکر سے غافل کرتا ہے۔ اور آپ یہ آزما کے دیکھیں، جو میوزک سن رہے ہوتے ہیں وہ باہر تو نہیں غور کر رہے ہوتے، ان کی تو دل کی اپنی دنیا میں بڑے اتار چڑھاؤ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا جسے اللہ کا قرب ملے، یہ پسندیدہ ہے اس چیز سے جو کہ دوسری چیزوں میں ہو۔ پھر ایک اور چیز پہ غور و فکر، اور وہ کہ قبروں کی زیارت کرنا، قبرستان سے گزرنا اور وہاں ان لوگوں کے حالات کو دیکھنا، یہ بھی انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ کل میں نے بھی ادھر آنا ہے۔ مغیث الاسود کہتے ہیں قبروں کی زیارت کرو وہ تمہیں یاد کرتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا قبرستان جایا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غور و فکر سے ملے گا کیا؟ اب اس میں ملنے والی چیزیں تو بہت ساری ہیں۔ پہلی بات ہے یہ بہت بڑے اجر کا کام ہے، ایک گھڑی بھر کا غور و فکر، یعنی آپ گھڑی دیکھ کر چند منٹ تک غور کریں، ایک رات کے قیام سے بہتر ہے۔ جی یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے، اسی طرح ابو دردا اور حسن بصری سے بھی یہی روایت ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں غور و فکر سے پڑی گئی دو رکعتیں پوری رات کے قیام سے بہتر ہیں جن میں دل غافل ہو۔ لوگ سو سو نفل پڑھتے ہیں گنتی کے نام پر، تو لہٰذا اس کی بھی ضرورت ہے۔ یہ محمد بن کعب کہتے ہیں کہ اگر میں رات سے لے کر صبح تک اذا زلزلت الارض اور القاریہ پڑھتا رہوں اور ان سے زیادہ کچھ نہ پڑھوں، ان کو بار بار دہراؤں، ان پر غور و فکر کروں، تو میرے نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں قرآن کو تیزی سے پڑھوں۔ سبحان اللہ۔ تو غور و فکر سے کیا فوائد ہے؟ عمل میں کوشش کرنے کو دل کرتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں یہ فکر انسان کو محبت اور معرفت عطا کرتی ہے، جب انسان آخرت اس کے شرف اور اس کی ہمیشگی کے بارے میں سوچتا ہے اور دنیا اس کی عارضی حیثیت اور اس کے فنا ہونے کے بارے میں سوچتا ہے، تو یہ سوچ اسے آخرت کا شوق دیتی ہے، ایسے ہی ہے نا، اور دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ انسان جب بھی وقت کی عارضی حیثیت پر غور کرتا ہے تو امیدیں کم ہو جاتی ہیں، اور وہ محنت اور کوشش کرتا ہے اور وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی تمام قوت کو خرچ کرتا ہے۔ تو کیا فائدہ ہوا؟ کہ دنیا کے لیے بے رغبتی آتی جائے گی اور آخرت کے لیے شوق بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں بھلائی کے کاموں میں غور و فکر اس بھلائی پر عمل کی دعوت دیتا ہے اور برائی پر ندامت اسے چھوڑنے کی دعوت دیتی ہے۔ قتادہ کہتے ہیں، جس نے اپنے نفس کی تخلیق پر غور کر لیا وہ پہچان لے گا کہ اس کی پیدائش کا مقصد اور جوڑوں کی نرمی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ وہب کہتے ہیں، انسان جب بھی لمبا غور و فکر کرتا ہے تو سمجھ کو پا لیتا ہے، اور جب سمجھ جاتا ہے تو اس کا علم بھی حاصل کر لیتا ہے، اور جب اسے علم ہو جاتا ہے تو پھر وہ عمل بھی کرتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا ساری باتوں میں ایک چیز، غور و فکر عمل کا راستہ آسان کرتی ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی عظمت کا اعتراف ہوتا ہے انسان کو۔ بشر بن حارث کہتے ہیں، اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں غور و فکر کریں تو وہ کبھی نافرمانی نہ کریں۔ از اٹ ٹرو؟ دور سے پولیس مین کو دیکھ کے سیٹ بیلٹ پہ ہاتھ جاتا ہے، اس کی عظمت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے گناہ کرنے دے۔ حاتم کہتے ہیں، ذکر سے محبت بڑھتی ہے اور غور و فکر سے خوف بڑھتا ہے۔ اس کو لکھ لیں، ذکر کریں گے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو پیار آئے گا، اور غور و فکر کریں گے تو خوف ہے۔ کیسے؟ اتنی بڑی ذات کی نافرمانی، اتنی بڑی ذات سے تعلق توڑتی ہوں۔ اسی طرح کہتے ہیں، سوچ غفلت کو ختم کرتی ہے اور دل میں خشیت پیدا کرتی ہے۔ پھر اسی طرح انسان کی اللہ سے محبت بھی غور و فکر سے ملتی ہے، کیونکہ نفس کی خواہش ہے کہ اپنے سے خوبصورت چیز سے پیار کرے۔ ایسے ہی ہے نا، ہم کس چیز سے پیار کرتے ہیں؟ جو ہم سے اچھی ہوتی ہے۔ آج جب انسان اللہ کی نعمتوں پہ غور کرے گا نا، تو بالآخر پھر اس سے محبت بھی ہوگی۔ غور و فکر کا ایک اور فائدہ، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان ہے کوئی کام کی چیز؟ چلتا ہے کہیں یہ سکہ؟ کچھ آتا ہے اس سے؟ ایمان ہی کے سارے سودے ہیں۔ ایمان کائنات کی سب سے خوبصورت چیز ہے، تو لہذا کائنات پر غور و فکر سے ایمان بڑھتا ہے، اللہ کا تصور آتا ہے، اس کی عظمت آتی ہے۔ خلیفہ عبدی کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر اس کی عبادت نہ کی جائے تو ایک بھی بندہ اللہ کی عبادت نہ کرے، رائٹ؟ لیکن مومن اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، وہ رات کے آنے جانے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ جب رات چھا جائے تو وہ ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، اس طرح دن کے طلوع ہونے میں تدبر کرتے ہیں کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو رات کی بادشاہی ختم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جب رات ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کبھی دن نہیں ہوگا، اور دن ہوتا ہے تو لگتا ہے کبھی رات نہیں ہوگا۔ اسی طرح مومن بندے بادلوں پر غور و فکر کرتے ہیں، جنہیں آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیا گیا، ستاروں پر غور، گرمی سردی پر غور۔ اللہ کی قسم، مومن ہمیشہ اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل کا یقین اللہ تعالیٰ پر پختہ ہوتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ غور و فکر کرتے ہیں؟ ایک تو غور و فکر یہ ہے نا کہ بجلی کا بل کہاں سے جائے گا، وہ بھی ہے، لیکن دنیا کے تفکرات سے آزاد ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ تعالی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کے نفس کے حال کی معرفت اور اس کی اصلاح کی کوشش ہوتی ہے غور و فکر سے۔ جتنا غور کریں گے اپنے عیب پتہ چلیں گے، اپنی خوبیاں پتہ چلیں گی۔ فضیل کہتے ہیں کہ غور و فکر ایسا آئینہ ہے جو آپ کو آپ کی خوبیاں اور خامیاں دونوں دکھاتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کا حال جان لیتا ہے تو اپنے عیبوں کی اصلاح کرتا ہے اور اپنی خوبیوں میں اضافے کی کوشش کرتا ہے۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں، غور و فکر نور ہے جو دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور مثال کیا دیتے تھے کہ جب انسان غور و فکر کرنے لگ جائے تو پھر اس کے لیے ہر چیز میں عبرت ہے۔ غور و فکر رحمت کی چابی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ جس نے غور و فکر کیا وہ توبہ کر ہی لیتا ہے؟ سچ ہے کہ نہیں؟ کتنے سالوں کا بھٹکا ہوا کھویا ہوا شخص کس دن توبہ کرتا ہے؟ جسے اس کو کسی کا کوئی جملہ سمجھ آ جاتا ہے۔ کفل نے کیسے توبہ کی؟ اس عورت کے جملے پہ غور کیا نا، اور وہ واقعات بھی آپ نے سنے ہوئے کہ بگڑے ہوئے لڑکوں کو جب اچھی بیویاں ملی تو ان کے ایک جملے نے بعض دفعہ ان کی زندگی بدلی۔ تو غور و فکر کی دعوت بچوں کو بھی دیا کریں، بیٹا سوچو، بیٹا غور کرو۔ باہر لے کے جاتے ہیں تو ان کو ان چیزوں پہ غور و فکر کروایا کرے۔ پھر اسی طرح ایک اور فائدہ کہ اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ جب علم آ جائے تو دل کی حالت بدلتی ہے اور خشیت پیدا ہوتی ہے، تو اللہ کے حق کی کمی کا بھی احساس ہوتا ہے اور بندوں کے حق مارنے کا بھی احساس ہوتا ہے۔ مغیث کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک گناہگار شخص تھا، ایک دن اس نے اپنے گزرے ہوئے دنوں پر غور و فکر شروع کیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ مجھے بخش دے۔ اسی حالت میں اس کو موت آ گئی اور اس کی بخشش ہو گئی۔ پھر غور و فکر سے ایک اور فائدہ کیا ہوگا؟ امت مسلمہ عروج پکڑے گی۔ آپ کہتے وہ کیسے؟ لکھ لیجئے ریسرچ کرے گی. آج ستاروں پہ کمندے کنہوں نے ڈالی؟ مریخ اور مشتری پہ کون گئے؟ نان مسلم گئے نا. تو جب مسلمان غور و فکر کریں گے، ان چیزوں میں جائیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور اس کام کا آغاز مسلمانوں نے کیا تھا، لیکن یہ اب ایک آرام طلب ہو گئے اور وقت ہمارا دوسری چیزوں میں لگ گیا. پھر اسی طرح کثرت علم اور معرفت کا حصول ہوتا ہے غور و فکر سے. انسان کو مکمل طور پر ان چیزوں پہ دسترس حاصل ہو جاتی ہے. ابو دردا لقمان کی وصیت بیان کرتے ہیں کہ ان کو مال و دولت، اہل و عیال، حسب نسب اور اچھی خصلتیں وغیرہ جو کچھ بھی دیا گیا تھا. کیوں؟ نمبر ایک، خاموش تباہ تھے، لقمان کم بولتے تھے، اور دوسری بات بہت غور و فکر کرنے والے، اور تیسری بات گہری نظر رکھتے تھے. انہیں جو کچھ بھی ملا اسی وجہ سے ملا. چلیے ذرا اس کو اپنے اوپر لیں. آپ یہاں سے ریسپشن تک جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے حال کی بھی حال نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے یہاں سے لے کے ریسپشن تک جانے میں کئی چیزوں پہ غور و فکر کر جائیں گے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو بندہ خاموش رہتا ہے نا، مثلا اگر آپ یہاں سے نکلی تو فون پہ بات کر رہی تھی، تب باہر جائیں گی جب تو کوئی پوچھے کہ اس آفس ون میں کون بیٹھا ہوا تھا، ٹو میں کیا تھا، تین، پتا نہیں کیونکہ میں فون پہ تھی، آپ نے غور نہیں کیا. لیکن آپ خاموشی سے یہاں نکلی، ادھر ادھر آپ کی نظر پڑی، یا آپ سیدھا بھی نکل گئے تو آپ کو بہت پتا ہوتا ہے. تو غور و فکر کرنے سے حکمت آتی، یہ تو سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جس وقت لوگ بول رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کا خاموش رہنے کو دل چاہتا ہے، اور خاص طور پہ جب لوگ قرآن کی تلاوت سنتے وقت بولتے ہیں، مجھے لگتا ہے ان سے زیادہ احمق کوئی نہیں ہے. لیکن قصور نہیں ہوتا ان کا، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. تو غور و فکر سے اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت بھی عطا کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے امام حسن کا ایک قول ہے، عقل مند لوگ ہمیشہ ذکر کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا دل اللہ سے لگ جاتا ہے اور حکمت پر مبنی کلام کرتے ہیں. کوئی ہمارا دور سے بھی واسطہ لگتا ہے ان چیزوں سے؟ عام طور پہ قرآن پڑھتے پڑھاتے وقت اور بات ہے، لیکن عام زندگی کے میلوں ٹھیلوں میں آپ دیکھیے تو لوگ اس سے بہت مختلف دکھتے ہیں. ابو سلیمان کہتے ہیں، دنیا کے بارے میں غور و فکر آخرت سے پردے کا باعث ہے. دنیا کا غور و فکر بھلا کیا ہے؟ کہاں سے سستی ملتی ہے، کہاں سیل لگی ہے، کیا مہنگی ہے، کیا پڑے، اس میں کیا ہے. یعنی کچھ لوگوں کی دنیاوی ریسرچ بہت سٹرانگ ہوتی ہے، تو کیا وہ آخرت سے پردہ آ گیا؟ انہوں نے بھی سارے نفع نقصان تولے ہوتے ہیں، مگر کس کے؟ دنیا کے. اور نیک لوگوں کے لیے سزا کا باعث بنتا ہے، اور آخرت میں غور و فکر کی وجہ سے انسان میں حکمت پیدا ہوتی ہے اور دل زندہ رہتے ہیں. دعا کیجیے اللہ ہمیں حکمت دے دے. امام شافعی کہتے ہیں، کلام پر خاموشی سے مدد لو. اب یہ ساری ٹپس آپ لکھیں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ اس بک کے ساتھ ہی یہ بند ہو کے آپ کی الماری میں آ چلی جائے گی، آپ کہیں گے بس ہو گیا پورا. کلام پر خاموشی سے یہ ساری کوڈ ورڈز بنا کے اچھی رائٹنگ میں لکھیں. آپ کے سکول کی دیواروں پہ یہ سجے ہونے چاہیے جملے، جو لوگوں کو منہ سے کہنے کی بجائے نظر سٹاف روم میں لکھیں، یہ چیزیں کینٹین میں لکھیں، کچن میں لکھیں، تو جب بھی کوئی بولے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گا نا کہ مجھے چپ رہنا چاہیے تھا. یعنی موقع محل کے ساتھ گفتگو کرو، اور استنباط کرتے وہ غور و فکر سے مدد لو. استنباط کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز سے نچوڑ نکالنا، پہلے غور و فکر کرو پھر بولو. کہتے ہیں، چار چیزیں فضیلت والی ہیں، جس میں ایک حکمت ہے، اس کی نگران فکر ہے. یعنی حکمت کی نگرانی کیا کرتی ہے؟ فکر، غور. دوسری عفت و حیا ہے، اور اس کی نگران شہوت پر قابو پانا ہے. تیسری چیز طاقت ہے، اور اس کی نگران غصے پہ قابو پا لینا ہے. اور چوتھی چیز عدل ہے، اور اس کی نگران نفس کے اعضاء میں اعتدال ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں، ایک بات بھی ایک دن میں کسی سے شیئر کرے نا تو کتنی کریکٹر بلڈنگ ہو جائے. اور یہ بہترین کوٹیشنز ہوتی ہیں تربیہ کے ناطے سے، کہ کس طرح ہم ان چیزوں میں پھسل جاتے ہیں. یہاں تو ہمیں سب اتنا آسان لگ رہا ہے، ہم پڑھتے ہی جا رہے ہیں. عملی زندگی میں دیکھیں غصے پہ قابو پانا کتنا مشکل ہے. علماء نے اتنے قیمتی موتی کیسے دریافت کیے؟ انہوں نے بے شمار کتب کس طرح لکھی؟ انہوں نے تفسیر اور فقہ میں ان اقوال کے استنباط کیسے کیا؟ سوچیں ذرا بھی، زندگی تو ان کی بھی آپ کی میری تھی نا، عمر بھی اتنی تھی، ریسورسز تو بہت ہی کم تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان چیزوں کا بڑا حصہ اللہ کی آیات میں غور و فکر کا نتیجہ ہے، اور واقعات اور حوادث پر غور و فکر انہیں وحی سے مربوط کرنے کا نتیجہ ہے. یعنی جو حالات واقعات ہوتے تھے نا اس کو قرآن سے جوڑ دیتے تھے. امام ابو حنیفہ سے سوال کیا گیا، ایسے دو بھائیوں کے بارے میں بتائیے جنہوں نے دو بہنوں سے شادی کی، ایک بھائی سے غلطی سے دوسرے بھائی کی بیوی سے تعلق قائم ہو گیا، اور دوسرے بھائی نے غلطی سے پہلے بھائی کی بیوی سے صحبت کر لی اور انہیں صبح اس بات کا علم ہوا. اب آپ سوال دیکھیں نا کہ دو شادیاں اکٹھی ہوئی، دونوں بھائی تھے، دونوں بہنیں تھیں، پتہ نہیں چلا غلطی سے، یعنی ان کو نہیں پتا تھا، ہو گیا مسئلہ. اب مسئلے کا جواب بتائیے. امام صاحب نے اس مسئلے پر غور و فکر کیا اور نتیجے پر پہنچتے ہوئے فرمایا، اے فلا، کیا تجھے وہ عورت پسند ہے جس سے تُو نے رات گزاری؟ اس نے جواب دیا ہاں. پھر آپ نے دوسرے سے بھی یہی پوچھا، اس نے بھی کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا، آپ اس عورت کو طلاق دے دو جس سے آپ کا نکاح ہوا تھا. یہی بات دوسرے شخص کو بھی فرمائی. پھر ان کا ان عورتوں سے نکاح کر دیا. کیا سمجھ آئے؟ غور و فکر کیا نا، کیونکہ اب اتنا تو کوئی بیوقوف نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسے حالات بن جائیں، کبھی کبھی ایسے ہو سکتے ہیں نا، تو پھر یہی حال ہے کہ اب جو جس کو بھی دی تھی نہیں پتا چل رہا نا، تو اس کو طلاق دے کر اب نئی جگہ پھر شادی کر لو. تو یہ مسائل کے اندر غور و فکر کے بعد بعض دفعہ ایسی جگہوں میں انسان پہنچتا ہے. اسی غور و فکر کے ساتھ علماء اس قابل ہوئے کہ اس طرح کی نصوص کہتے دلائل کے درمیان جمع اور تطبیق کریں جس میں ظاہری طور پر تعارض یعنی اعراض یعنی کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے. سورہ بنی اسرائیل 15 میں آتا ہے، ولا تزیرو وازیرۃ وزر اخرا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھاتی. اللہ کے نبی نے فرمایا، ان المیت یعذب ببکائی علیہ، میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے سے عذاب دیا جاتا ہے. پہلی آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے، دوسری بات سے پتہ چل رہا ہے کہ میت کو رونے والوں کا بھی گناہ پڑتا ہے. تو اب دونوں میں کنٹراڈکشن دکھتا ہے نا، تو اب اس کو کیسے حل کریں؟ اب اس پہ بڑھ کے علماء کرام غور کریں گے تو پھر کیا جواب نکلے گا. ہاں، جو شخص یہ کہے کہ میرے مرنے پہ مجھ پہ رونا، اس کو عذاب ہوگا. تو یہ بھی غور و فکر ہے. تو علمی باتوں کو بھی غور و فکر میں لانا ہے. تو آخری بات کیا ہے کہ غور و فکر اور عبادت لازم ملزوم ہے. صرف بیٹھ کے غور و فکر کرتے رہ گئے تو بھی بات نہیں بنے گی، اور صرف عبادت کرے غور و فکر نکال دیں تو بات ٹھیک نہیں ہے. حضرت میمونہ اللہ کے نبی کی زوجہ تھی، ان کے گھر میں حضرت ابن عباس نے رات گزاری. کون تھے؟ ان کے بھانجے تھے، ہاں، اور خالہ کے گھر میں تھے. کہتے میں سو گئے کہ کمرہ تو اللہ کے نبی بھی سوئے، آدھی رات ہوئی، آپ اس سے پہلے اٹھے، پھر اپنی آنکھوں سے نیند کا خمار دور کیا، پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھی اور پھر نماز پڑھنے لگے. اور جب نیند سے بیدار ہوئے تو ابتدا غور و فکر سے کرتے، اور وہی بتا رہے ہیں کہ سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھی، اور یہی ہے وہ راستہ جس پر ہر مسلمان کو چلنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے. تو ایک بچہ گواہی دے رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ اٹھ کے غور و فکر کرتے تھے. ابن عربی رسول اللہ کے اس فعل اور عمل کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت برسائے، دیکھو کہ آپ نے غور و فکر کو کس طرح اکٹھا کیا. پہلے مخلوقات پر غور کیا، فی خلق سماواتی والارضی میں، ہاں، پھر نماز کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی نفل پڑے تہجد کے. یہی طریقہ مسنون ہے جس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. رہا صوفیہ کا طریقہ کہ ان کے بزرگ ایک دن، ایک رات، ایک مہینہ صرف غور و فکر ہی کرتے رہتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، نہ کسی بشر کے لائق ہے اور نہ ہی مسنون طریقہ. کیا بات سمجھ آئی؟ یعنی صرف بیٹھ کے غور و فکر کرنے کے نام پہ آپ بیٹھے بیٹھے غور و فکر کر رہے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی عبادت اور غور و فکر ساتھ ساتھ ہے، یہی تو بدعت ہے. آج کے دور میں اس کا بہت عام رواج ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں. تو دونوں کام ساتھ ساتھ ہوں گے پھر فائدہ ہوگا. مسلمان کے لیے ان دونوں طریقوں یعنی غور و فکر اور عبادت کو جمع کرنا عبادت ہے. ایک کیا خالی دوسرے کو چھوڑ دیا تو فائدہ نہیں ہوگا. تو اسلاف کیسے غور و فکر کرتے تھے، صحابہ کرام اور ہمارے دوسرے جو بڑے تھے، تو اس کے چند واقعات. حضرت ابو ذر کی وفات کے بعد اہل بصرہ میں سے ایک آدمی نے ام ذر کی طرف رختِ سفر باندھا. یہ کون تھی؟ ان کی بیوی تھی. تاکہ ان سے حضرت ابو ذر کی عبادت کے بارے میں سوال کریں. وہ آدمی جب ام ذر کے پاس آیا اور کہا، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے حضرت ابو ذر کی عبادت کے بارے میں بتائیں، تو فرمایا، وہ سارا دن عبادت اور حالت تنہائی میں غور و فکر میں مشغول رہتے تھے. بیلنس پرسنالٹی تھی کہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی تھی. آن کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم نے ام دردا سے پوچھا کہ ابو دردا کی سب سے افضل عبادت کیا تھی, تو کہا غور و فکر کرنا اور عبرت حاصل کرنا. عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے وہ ایک دن سہل بن عدی کو حالت خاموشی میں متفکر دیکھ کر فرمانے لگے آپ کہاں پہنچ گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا پل سرات پر, یعنی تصور میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ سوچنے سے ہوگا نا. عمر بن عبدالعزیز اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہوئے رونے لگے. ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا میں نے دنیا اس کی لذات اور اس کی شہوات کے بارے میں غور و فکر کیا تو میں نے یہ عبرت حاصل کی کہ یہ شہوات ختم نہیں ہوتی, اس میں اس شخص کے لیے کوئی عبرت نہیں جو اس کو ایک مفروضہ سمجھتا ہے, اس کے لیے عبرت ہے جو نصیحت حاصل کرتا ہے. تو غور و فکر سے بندے کو حقیقت پتہ چلتی ہے. حضرت سفیان ثوری ایک مجلس میں بیٹھے تھے, اچانک چراغ بند ہو گیا, یعنی جو چراغ چل رہا تھا وہ بجھ گیا, کمرے میں اندھیرا چھا گیا. جب ساتھیوں نے چراغ روشن کیا تو دیکھا تو سفیان ثوری کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. انہوں نے پوچھا جی آپ کو کیا ہو گیا؟ فرمایا مجھے قبر یاد آ گئی. آج لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ہمیں یاد آتی ہے قبر, کبھی لفٹ میں پھنس جائیں تو قبر یاد آتی ہے. شیخ ابراہیم سے پوچھا گیا آپ بہت طویل غور و فکر کرتے ہیں؟ فرمانے لگے غور و فکر کرنا عقل کا مغز ہے. ایک مرتبہ ابو شریح چلتے چلتے بیٹھ گئے اور اپنے گرد چادر لپیٹ کر رونے لگے. ان سے پوچھا گیا آپ کو کس چیز نے رلایا؟ کہا مجھے عمر کے گزرنے, قلت اعمال اور موت کی قربت کا خیال آ گیا تھا. یہ چیزیں اوپر سے نہیں دی جا سکتی, اندر سے. ہم تو ان باتوں کو پڑھ کے بے شک ہنسی نہ پڑے, ان کو اندر سے خوف آتا تھا. حضرت داؤد تائی ایک چاندنی رات بیٹھے ہوئے غور و فکر کرنے لگے, پھر اسی حالت میں اٹھے اور آنکھیں اوپر کی طرف اٹھائے ہوئے چھت پر چلنے لگے, حتیٰ کہ اپنے پڑوسی کے گھر جا گرے. مالک مکان بستر سے اچھلا اور اسے چور خیال کرتے ہوئے تلوار نکال لی, لیکن جب دیکھا کہ یہ داؤد تائی ہیں تو پلٹ کر تلوار رکھ دی اور ان کو ہاتھ سے پکڑ کر ان کے گھر پہنچا دیا. پھر جب داؤد سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا میں ہوش و حواس میں نہیں تھا, غور و فکر میں. امام حاتم نے فرمایا جو کہ قبرستان سے اس حال میں گزرا کہ غور و فکر نہ کیا نہ مردوں کے لیے دعا کی, تو اس نے اپنے نفس اور مردوں سے خیانت کی. ہم گزرتے ہیں کبھی قبرستان کے پاس سے؟ میرے لیے آپ میں سے جتنے لوگ اس طرف سے آتے ہیں سب گزرتے ہیں نا, خیال آتا ہے؟ الا یہ کہ کوئی اپنا دفن ہو تو خیال آ جاتا ہے یہاں کوئی اپنا ہے. ایک حکایت بیان کی گئی, ایک بندے نے صلاۃ اللیل کے وضو کے لیے پیالہ پکڑا اور اس کے حلقے یعنی ڈنڈی میں اپنی انگلی داخل کر دی, پھر اسی حالت میں بیٹھ کر فکر اور تدبر کرنے لگا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اس شخص سے اس بارے میں پوچھا گیا تو کہنے لگا میں نے اپنی انگلی پیالے کے حلقے میں داخل کی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا, اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون, سورۃ مومن آیت 71 ہے, جب توک ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں گھسیٹے جا رہے ہوں گے. اور میں نے سوچا کہ میں کیسے اس توک یعنی بیڑی کا سامنا کروں گا, پھر اسی سوچ اور فکر میں ساری رات بیت گئی. سلف میں کوئی بزرگ نان بائی کے تنور کے قریب سے گزرے, ٹھہر کر تنور میں موجود آگ کا مشاہدہ کرنے لگے, پھر اس کے آنسو بہنے لگے, وہ بہت زیادہ روئے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا مجھے جہنم کی آگ یاد آ گئی. ہم تو ایسے لگتا ہے اتنے مصروف, ہم تو علم کی محفلوں میں بھی پتہ نہیں کہاں کھوئے ہوتے ہیں. اور روایت ہے کہ ایک عرابی یعنی بدو اونٹ پر جا رہا تھا, اس کا اونٹ اچانک گر کر مر گیا, وہ اونٹ سے اترا اور اس کے گرد چکر کاٹنے لگا, پھر اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہوئے کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا, تو اٹھتا کیوں نہیں حالانکہ تیرے اعضاء صحیح سلامت ہیں, پھر کیا معاملہ ہے, تجھے کون سی چیز اٹھائے گی, تجھے کس نے بچھاڑا ہے اور کس نے حرکت کرنے سے منع کیا؟ پھر اس نے اسے چھوڑا اور اس کے معاملے میں غور و فکر اور تعجب کرتا ہوا چلا گیا. تو لہذا ہم سب کے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ غور و فکر کیجیے, جتنا زیادہ آپ اس پہ غور و فکر کریں گے آپ کا اپنا دل صحت مند ہوگا. دل کی غذا غور و فکر ہے. صاحب بصیرت لوگ غور و فکر کرتے ہیں, جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو نشانیوں میں غور و فکر کرنا پڑے گا. دنیا کے نتائج اور انجام کو دیکھنا ہے تو پھر آپ کو اپنی محبوب چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. ابو اتاہیہ کہتے ہیں، میں نے دنیا کے نتائج اور انجام کو دیکھا تو میں نے محبوب چیزوں کو خوفناک چیزوں کی خاطر ترک کر دیا. محبوب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ دنیا. تو خوفناک چیزیں کیا ہیں؟ ہمارا انجام. کہتے ہیں سب چھوڑ دیا، کیونکہ اصل جو سمجھ آ گئی. یہ ابھی تک ہمیں دنیا سمجھ نہیں آ رہی نا، غور و فکر کی کمی ہے. مت سوچیے کہ ہم قرآن پڑھ کر ہم غور و فکر کے عادی ہوتے ہیں، یہ اللہ ہی دے تو آتا ہے یا پھر اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. کہتے ہیں میں نے دنیا اور اس کی جدت میں غور و فکر کیا تو اس کی تمام جدت بوسیدہ ہوتی نظر آئی. جدت کیا کہتے ہیں؟ یونیکنس کہہ لیجئے. میں نے اکثر اہل دنیا کو پرکھا تو تمام لوگ دنیا کے معاملے ہی میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں. آپ کو کتنے کو لوگ دنیا کے معاملوں میں دوڑ دھوپ کرتے دکھتے ہیں؟ سارے مگر تھوڑوں کے سوا. صبح روڈ پہ کھڑے ہو جائیے، ٹریفک بلاک کب ہوتا ہے؟ جب دنیا کا وقت ہوتا ہے. ٹریفک شام کو بلاک کب ہوتا ہے؟ جب کاموں سے آنے کا وقت ہے. دنیا دنیا دنیا، ایسے لگتا ہے کہ آنکھوں پہ موٹی گلاسز لگی ہوئی ہے دنیا کے نام کی. عزت کے اعتبار سے دنیا کا عرفا اعلیٰ مقام وہ ہے جو ہلاکت کے زیادہ قریب ہے. یعنی جتنی اعلیٰ دنیا کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ ہلاکت کے اتنے ہی قریب ہوتے ہیں. دنیا ہمیشہ بے کیف اور اجیرن رہتی ہے اور صاحب دنیا ہمیشہ مصائب میں گرفتار رہتا ہے. دنیاوی محاسن کے بعد اس کی برائیاں بھی آتی ہیں، اور موت کی خبر اور خوشخبری کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے. میں کئی قبروں سے گزرا قریب سے، لیکن غلام اور آقا میں کوئی تمیز نہ کر سکا. کیا آقا کی قبر کوئی چاندی کی بن جاتی ہے؟ کیا تیرے خیال میں تو ان لوگوں کا شمار کر سکتا ہے جنہیں پہلے تو نے زندہ دیکھا پھر مردہ پایا؟ تو انسان پر واجب ہے کہ وہ تفکر کو لازم پکڑے اور طویل تفکر کرے، کیونکہ یہ عمل اللہ کی رضا اور سینے کے کھلنے اور دل کے سکون تک پہنچانے والا ہے. اللہ سے خوف اور خشیت کا وارث بناتا ہے، اور علم و حکمت اور بصیرت کا وارث بناتا ہے، اور دلوں کو زندگی بخشتا ہے. اے انسان، تو اپنے بارے میں سوچ. ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے، میں کدھر جا رہی ہوں؟ میری گزری ہوئی زندگی کدھر ہے؟ کیا تجھے یقین اور امید ہے کہ اس زندگی کے ذریعے اللہ کے عذاب سے نجات پا جائے گا، یا پھر اس زندگی کے عیب اور نقص کے ذریعے ہلاکت اور بربادی پائے گا؟ ایسے لوگوں کی طرح بے خوف اور لاپرواہ ہونے سے بچ جاؤ جنہوں نے اپنے آپ کو خواہشات کا غلام بنا لیا. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خواہشوں کا غلام بننے سے بچا لے. انہی خواہشوں نے رسوا کیا ہوا. بعض دفعہ ہماری اپنی خواہشیں نہیں ہوتی تو دوسروں کی خواہشوں کا شکار ہو جاتے ہیں. جب حضرت ابراہیم کی قوم ان کی دشمن ہوئی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے تھرو ان سے کہا تھا کہ تم بیٹھو سوچو، اکیلے بیٹھ کے سوچو، نہیں تو دو نہیں تو سب مل کے سوچو، اور پھر سوچو کہ تمہارے اس ساحد میں کوئی جنون تو نہیں ہے نا. تو مجھے ایسے لگا کہ غور و فکر کا کام کبھی کبھی اکیلے بھی کیا جا سکتا ہے، پیئرنگس میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور گروپس میں بھی کیا جا سکتا ہے. آپ اور میں اس غور و فکر کی چیز کو کیسے پریکٹیکل لائف میں لا سکتے ہیں؟ اکیلے میں غور کریں، کھانا کھا رہے ہیں، جیسے چاٹ بنا رہے ہیں تو فروٹ چاٹ پہ دیکھیں کتنے اس کے رنگ ہیں، یہ کہاں سے آیا، اس میں ہڈی کہاں سے آ گئی. واٹر میلن آپ دیکھیں، جس نے کبھی اندر سے واٹر میلن نہ دیکھا ہو تو پہچان سکتا ہے کہ اس فٹ بال کے اندر سرخ رنگ کا پانی ہوگا. بیج جو آپ نے اندر زمین میں ڈالا وہ تو کالے رنگ کا تھا، کھول کے دیکھیں گے تو بیج بھی سفید تھا، مٹی براؤن تھی، اوپر سے پانی وائٹ پڑا. چینی تو نہیں ڈالتے، لیکن جب اس میں سے بیل نکلی تو وہ ہرے رنگ کی، لیکن جب اس پہ وہ پھل لگا تو اس میں سبز اور سرخ اور پیلے کے کتنے شیڈ آئے. یہ کس نے کیا؟ یہ چیزیں آپ کے تنہائی کا غور و فکر ہے. میں یقین سے کہہ سکتی ہوں آپ سب ساتھی ماشاءاللہ آپ اتنا کام کرتے ہیں، یہاں بھی کرتے ہیں، گھر میں بھی کرتے ہیں. جب آپ یہاں کام کریں نا تو اپنے لیے آج سے ایک نیت کریں، کچن کا کام ہے یا آپ باتھ روم دھو رہے ہیں یا آپ بک اسٹور پہ، ساتھ غور و فکر کریں. اللہ نے مجھے کیسے توفیق دی میں کتابیں ٹھیک کر رہی ہوں، اللہ کی کتابیں ہے. کتنا شکر ہے کہ میں قرآن سے متعلق اور حدیث سے بارے میں چیزیں صحیح کرتی ہوں. اچھا اگر میں کچھ اور کرتی، میں کسی میوزک کمپنی میں کام کر رہی ہوتی اس وقت، تو میں تو گانوں کی کیسٹیں ٹھیک کر رہی ہوتی، میں قرآن کی ٹھیک کر رہی ہوں. اس طرح سوچیں. پھر اسی طرح کچن میں کام کرنے والوں کو سوچنے کا انداز کیسے یہ سکھا سکتی ہوں؟ اللہ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ میں وہاں کھانا پکا رہی ہوں یا سیٹ کر رہی ہوں جہاں قرآن پڑھ کے آئے ہوئے لوگ کھائیں گے، پھر اس کھانے کے بعد یہ نماز پڑھیں گے، پھر اس کھانے سے ان کو طاقت ملے گی، اچھا اس کھانے سے ہی ہوگا، پھر آپ جس کا کھانا گھر سے اس کو سوچو اس نے کتنے پیار سے کھانا بنایا، یعنی ایسے دیکھیں گے کہ کسی سے بولنے کو دل ہی نہیں کرے گا۔ یہ سب فونوں کے بل ختم ہو جائے ہمارے، یقین کرے فون کا بل بالکل ختم ہو جائے۔ میں جی آئے ہوئے تقریباً ایک مہینہ ہو گیا آپ کے دوبارہ شہر میں، ہمارا جی چوتھا ویک شروع ہو گیا، ہر چیز ہے پاس، سم بھی ہے، پیسے بھی ہیں، اللہ کی رحمت سے کوئی کمی نہیں، صرف اس سوچ سے یہاں کی سم کو آن نہیں کروایا کہ جب میسجنگ پہ میری بات ہوتی ہے واٹس ایپ پہ اور اسی پہ ہوتی، لوکل نمبر لے کے میں نے کرنا کیا ہے، نمبر سم ہے، صرف اس کو ریچارج نہیں کرایا پورا مہینہ۔ ٹھیک ہے آپ میں سے کچھ لوگ جو میرے ساتھ ہوتے ہیں ان سے شاید پورے مہینے میں میں نے درسوں میں آتے جاتے میں کوئی ایک ایک کال کی ہوگی، کبھی آنے کی یا جانے کی، دیٹس اٹ۔ اور مجھے پتا ہے کہ ماشاء اللہ 90% سسٹرز کے پاس ان لمیٹڈ پیکیجز ہوتے ہیں ادھر نا، تو میں سوچا میں نے 2-250 کروڑ بھی کیوں ضائع کرنا ہے، وہ کسی اور جگہ لگا دو، تو مجھے نقصان نہیں ہوا۔ اس کے برعکس اگر میری منٹ منٹ ٹیلی فون کالنگ ہو، چٹ چیٹ، اس وس میرے لیے ناگزیر ہو جاتا نا، تو اب آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے نا اپنی ان چیزوں کا بل کم کریں۔ ایک شخص کی میرے پاس کہیں رکھی بھی ہوگی ویڈیو، تھی دنیا کا ملینیرین شخص ہے، یعنی سب سے موسٹ ویلتھیسٹ شخص ہے، اس کی ویڈیو ہے۔ اب آپ سوچیں نا جو شاہ اور اس کے انڈر کتنی کمپنیاں اور اس کے ہزاروں امپلائیز اور کیا ہے، تو اس کا لائف سٹائل انہوں نے دکھایا ہوتا ہے، امریکہ کا کوئی وہاں کی ایک اسٹیٹ ہے تو وہاں رہتا ہے۔ نمبر ایک، اس کے پاس سیل فون نہیں ہے۔ نمبر دو، پورے سال میں وہ صرف ایک میٹنگ کال کرتا ہے، اس کی جو فرم ہے اس کے بہت ساری برانچز ہیں، ان کو ایک دفعہ انسٹرکشن دیتا ہے، اور اس کا کام کیا ہے، گارڈننگ، سائیکل پہ جاتا ہے اور نیچر کو آبزرو کرتا ہے۔ میں نے جب وہ دیکھی تو میں نے کہا یہ مسلمان ہوتا تو واقعی یہ پکا سچا مسلمان ہوتا۔ ہم کہتے ہیں امیر ترین لوگوں کی زندگی میں بہت کام ہوتے ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوتے، تو صرف آپ انڈیپینڈنٹ کریں، آپ ذرا اس دفعہ کر کے دیکھیں، چلے آپ میرے اس مشورے پہ عمل کر لیں، اس مہینے کا پیکج نہ کروائیں، آپ دیکھیے گا یہ جو اندیشے نا، ابھی فون کیا کرتی ہوں، پھر نہیں نہیں ٹھیک ہو گیا، اچھا اب آ جائے، نہیں پھر آ جائے، چلو پھر ارادہ بدل گیا، اسی سے گھروں میں لڑائیاں چڑچڑیاں شروع ہوتی ہیں۔ بیٹھ جائیے آرام سے، چل رہا تو چل رہا، نہیں ہے اللہ کے حوالے، بسم اللہ کرتے ہیں اللہ پہ۔ تو آپ ایک ایک چیزوں سے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کریں، پھر دوسروں کو بھی پتا ہوگا آپ کے فون نہیں ہے، وہ آپ کو کریں گے بھی نہیں۔ تو غور و فکر کی عادت انشاءاللہ انسان کو آگے لیتی ہے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. So, الحمد لله. آج کے لیسن میں بہت سارے ہمارے پاس ایک تو موٹیویشنل پوائنٹس تھے، مختلف اسکالرز اور مختلف لوگوں کی اور صحابہ کرام کی، کہ انہوں نے کس طریقے سے تفکر کے ساتھ میں اپنے آپ کو جوڑا۔ تو ہم نے کیا بات سیکھی کہ غور و فکر کا کیا ایک فروٹفل آؤٹ کم ہوتا ہے، غور و فکر کرنے سے آج کے لیسن سے ہم نے کیا باتیں سیکھی ہیں کہ کیا ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ انشاءاللہ کچھ شیئر کریں، ڈسکشن کر لیتے ہیں تھوڑا سا، تاکہ پھر جو سیکھا ہے وہ اچھی طرح سے یاد رہے۔ الحمدللہ، نیئرنیس ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ انسان اپنے جسم پر غور و فکر کر لے تو اسے کیا ہوتا ہے کہ اسے شکر آتا ہے نا، اور یہ کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز آپ کو اللہ ہی کی طرف لے جانے والی ہونی چاہیے، لیکن اسپیسیفکلی اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم اپنی ذات پر غور کرتے ہیں، کیسے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، کیسے ہماری مختلف فطرتیں ہوتی ہیں اور ہماری مختلف انڈرسٹینڈنگ کیپیسٹیز ہوتی ہیں، تو اس سے کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صحیح اصل پہچان آتی ہے کہ وہ بنانے والا واقعی کتنی قدرت رکھتا ہے اور کتنا بہترین بنایا ہے۔ آف کورس مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر آپ کو اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں پھر گھسنے کا دل چاہتا ہے، اور سوچنے اور سننے، دیکھنے، جاننے کا شوق بڑھتا ہے۔ ریالٹی بیکمز ایویڈنٹ، رائٹ، کہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس سے اس کو حق کی بات سمجھ آتی ہے۔ اور ہوتا ہے نا کہ جب کسی آیت کے اوپر آپ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں یا بار بار پڑھتے ہیں، ریویژن بھی کرتے ہیں، تو اس سے پھر آپ کو اللہ تعالیٰ ہی ایسے آئیڈیاز دیتے ہیں, اچھا اس پہ یہ کیا جا سکتا ہے, اچھا اس آیت کے مطابق میں یہ کر سکتی ہوں, یہ میں یہاں پر کسی کو بتا سکتی ہوں. تو وہ سارے اس سے ریلیٹڈ آئیڈیاز آپ کے سوچنے سے آئے. غور و فکر عمل کا رستہ آسان کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ غور و فکر سے انسان پھر عمل میں بھی آگے بڑھتا ہے, بیکاز ظاہر ہے جب جو چیز آپ کے اوپر صحیح چیز کھلتی ہے تو آپ پھر اس کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں. دنیا کی بے ثباتی, یہ مجھے سمجھ نہیں آیا, بے ثباتی یہ کہنا چاہتے ہیں, اللہ پر بہت پیار آتا ہے. صحیح بات ہے, غور و فکر ہمیں بہتری کی طرف لے جاتا ہے. دین دین اینڈ دنیا دونوں الحمدللہ, صحیح بات ہے. اگر ہم دنیاوی بھی فائدے دیکھیں تو جو لوگ زیادہ سوچنے والے ہوتے ہیں کہ جیسے ہر ایک چیز کو بس ایک ہوتا ہے نا کہ بس جو چیز آ گئی تو اس پہ سے ایسے ہی نہیں گزر جاتے, بلکہ وہ اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اپنے حالات کے اوپر, اپنے ارد گرد کی چیزوں کے اوپر, تو آپ کو دنیا کے لحاظ سے کیا نظر آتا ہے کوئی فائدہ؟ مجھے ایسا لگتا ہے وہ پرسنالٹی بڑی اچھی اور کمپوزڈ بنتی ہے جو ہمارا معاشرہ اس کو فائدہ دینے والی بنتی ہے. ورنہ ایسے لوگ کہ جو ان سب چیزوں کے اوپر نہ کوئی کیئر کریں نہ کچھ سوچیں تو وہ بے حس قسم کے بن جاتے ہیں آن دا لانگ رن. آپ سب اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ ابھی ہم دین کے حساب سے اگر نہ بھی بات کریں تو دنیا کے لحاظ سے بھی وہ لوگ کہ جو کچھ نہیں سوچتے اور یعنی کہ بس دن ان کی اپنی ہی گٹ ڈھونڈتے ہیں اپنے کاموں کے اور اپنے گولز کے وداؤٹ تھنکنگ کہ ڈیپلی کہ یہ سب چیزیں کیوں اور کہاں لے جا رہی ہیں, کیا کرنا ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر وہ چیز ان کو اس طرح سے دور کر دیتی ہے. غور و فکر عمل کرنا آسان کرتا ہے, مور ابزارب کرنے والی پرسنالٹی بنتی ہے. بالکل زیادہ ابزارب کرنے والی پرسنالٹی بنتی ہے, مطلب ایک سوسائٹی کو بھی لوگوں کے درمیان بیٹھنے والا ایسا شخص جو ہے وہ اچھا لگتا ہے. ہم سب کو بھی پھر ایسے ہی لوگ اچھے لگتے ہیں جو اس قسم کی باتیں کریں یا ہمیں ایسے ڈیپ کنیکشنز یا آنسرز یا سولوشنز دیں, اسی سے پھر ہمارا ذہن بھی کھلتا ہے نا. لیکن کیا وجہ ہے کہ غور و فکر نہیں کر پاتے, یہ بتائیں کیا ریزنز ہیں کہ ہم غور و فکر نہیں کر پاتے, یا کوئی بھی شخص کہے کہ اچھا ہاں اس نے غور و فکر نہیں کیا یا شوق ڈیولپ نہیں ہو رہا, تو اس کی ریزن کیا ہے؟ دنیا میں بہت مشغول ہیں, اپنے کاموں میں بہت زیادہ کھوئے ہوئے ہیں, مست ہیں بالکل, آل دا ٹائم ان اے ہری. یہ بھی ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے نا کہ ہر وقت ایک جلدی 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 یس, اور ایک لمحے کو رکنے کا ایون آئی وڈ سے کہ کچھ تھوڑی سی دیر سوچنے میں کتنا وقت لگتا ہے. اگر ہم گھر سے باہر بھی جاتے ہیں اور کوئی کام کی وجہ سے جاتے ہیں تو اپنے ارد گرد ایک نظر ڈال لینے سے, چند ایک منٹ صرف اس میں لگا دینے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آج کل ٹائم کی کمی ہے اور دنیا کو ترجیح دی جاتی ہے, اور ایون اگر ٹائم بھی ہو نا تو انہیں ہم بیکار کاموں میں لگا دیتے ہیں. یعنی آئی وڈ سے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو امپورٹنٹ کہتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پاس تو وقت ہی نہیں بچتا, لیکن ہم بہت ساری جگہوں پر بہت بیکار چیزوں میں اپنا وقت لگا رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو وقت کچھ مل سکتا تھا وہ کہیں اور چلا گیا. میں یہ سب سنتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ یس یہ دیز ڈیز گیجٹس اور اس طرح سے ڈفرینٹ اپلیکیشن, یہ سب چیزیں کتنا ہمیں ایک طرح سے گراسپ کر لیتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں یعنی ٹیکنالوجی کا بے فائدہ یوز. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنی ٹیکنالوجی ہمارے ارد گرد بڑھ رہی ہے اتنی زیادہ ہم بے حس بھی ہوتے جا رہے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ وی فیل کہ ہم بڑے کنیکٹڈ ہیں, لیکن ہم اس مطلب ان ریالٹی وی آر ناٹ کنیکٹڈ, ہم بہت الگ الگ ہو گئے. اس تعلق کی ترتیب آف ٹاپک بہت خوبصورت ہے جی. تو کوشش کیا کرنی ہے اب, آ جاتے ہیں کہ ہم سولیوشنز کیا نکالیں اس کی, کیونکہ یہ جو بات ابھی ہم نے کری کہ کیوں نہیں کر پاتے, آئی تھنک اس طرح یہ ہم سے ہر ایک کا مسئلہ ہو سکتا ہے, کہیں نہ کہیں ہم کسی نہ کسی لیول پر یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے فار ایگزامپل کسی نے ایک بات شیئر کری تھی کہ ہم اتنا لیپ ٹاپ کھولتے ہیں اور اس میں اس کے اوپننگ میں ہی کچھ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے, اور ہم نے ابھی لیسن میں یہ پڑھا کہ ذکر کرتے ہوئے غور و فکر کرنا اللہ کے بہت کلوز لے آتا ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ذکر کرتے ہوئے اللہ پر یعنی غور و فکر کرنا یہ ایک بڑی بیوٹیفل سی بات ہے نا, کہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ اسے سوچیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, اور اس سے لٹرلی آپ کا دل انوئنگلی خوشی محسوس کرتا ہے, اطمینان محسوس کرتا ہے, اور آپ اب اور اچھائیوں میں بڑھنے لگتے ہیں. یعنی آئی تھنک یہ ہم لفظوں میں نہیں کہہ سکتے, لیکن خود ہی خود ہی آپ کا دل چاہتا ہے اچھا میں اور کروں. یہ اس ذکر کا, شعوری ذکر کا ایک نتیجہ تھا. یس, سو آئی وڈ سے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹائم پیریڈ جہاں ہم ویٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کا, بجائے سے کہ ہم کسی کو میسج کرنا شروع کر دیں یا ہم کوئی ایسی چیز دیکھنا شروع کر دیں جس سے کوئی اتنا فائدہ نہیں آنا, تو ان سب سے بچ کے بلکہ اپنے یا تو ذکر کریں. ارد گرد لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں اگر, یا اپنے ماحول کو بھی دیکھتے ہیں, تو اس ٹائم پہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ یہ سب ایسا کیوں ہے, کوئی اس طرح بیہیو کرتا ہے تو کیوں بیہیو کرتا ہے. دیر کین بی سو مینی ڈائمینشنز, مس یوز آف گیجٹس اینڈ ڈسٹریکشن, ڈپینڈ کہ آپ کس ماحول میں ہیں. صحیح, تو اب ہم کریں گے کیا, مطلب آج کا لیسن یہ سن کر اب ہم ایک سولوشن, ایک حل کیا تلاش کرتے ہیں اس کا, کہ کیا کرنا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا وقت ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے, جس طرح ہم نمازوں کے لیے وقت نکالتے ہیں کہ یہ مجھے نماز لازمن پڑھنی ہے, اسی طرح سے کچھ تھوڑا سا ٹائم ہمیں اپنے غور و فکر کے لیے نکالنا چاہیے. اگر دن بھر میں اتنی مصروفیت بھی ہے کہ ہم نہیں کچھ کر سکے, تو اس تھوڑے سے ٹائم میں تو کچھ کر سکیں گے نا. یس, کہ وہ تھوڑا تھوڑا سا کر کے, اینڈ آئی تھنک کہ وہ جب ایک آپ کو ٹیسٹ آنے لگتا ہے اس چیز کا, تو پھر آپ اور سے اور کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ اور سے اور اس میں بڑھنا چاہتے ہیں, پھر آپ کو خود ہی خود ہی آپ کو خود ہی آئیڈیاز ملیں گے, خود ہی آپ کو وقت بھی ملے گا. آئی تھنک فجر اور عصر کے بعد شعوری ذکر کرنا بہت ٹائمز ار ویری امپورٹنٹ. صحیح بات ہے, ان دونوں نمازوں کے بعد ہم ویسے بھی اپنے مارننگ ایوننگ اذکار پڑھتے ہیں, تو ان اذکار کو واقعی ایک روٹین کے حساب سے نہیں کہ بس لگا رٹا ہوا ہے یا اس کو بس پڑھ رہے ہیں تو یہ روزانہ اس لیے اس کو بس ریڈ کر لیا, مگر اسے محسوس کرتے, اس کو سوچتے اور پھر ہم وہ بھی پڑھ لیں تو وہ بھی ذکر میں آ جائے گا نا. جی الحمدللہ, اس کورس کا اللہ تعالیٰ کا واقعی شکر ہے کہ وہ ہمیں یہ سب چیزیں ہماری ڈوزز ہیں, اگر ہم یہ نہیں لیں گے تو واقعی بہت دور ہو جاتے ہیں. کبھی اگر بیچ میں ایسے گیپس آ جائیں کہ جس میں ہم کچھ نہ سن رہے ہوں اور پھر جب اس کے بعد سننے لگتے ہیں, تو کتنا ایک دم احساس ہوتا ہے کہ اچھا یہ جو پچھلے دن گزرے ہیں بہت امپورٹنٹ چیز مس کر رہی تھی, یہ چیز تھی کہ جو میرے پاس نہیں تھی. اور کیونکہ جس دن آپ سنتے ہیں اسی دن آپ کو بہت بہتر فیل ہوتا ہے, آپ خود ہی سوچنے لگتے ہیں آج کچھ فرق ہے. سو الحمد للہ رب العالمین, ان شاء اللہ یہ کہ پھر باقی سولوشن اپنے آپ کا خود ہی سے ایک جائزہ لے کر کوئی ٹارگیٹ سیٹ کرنا, یہ ہمارا اپنا پرسنل کام ہر ایک کا ہے. تو اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس نے کس لیول پر اس لیسن سے فائدہ اٹھانا ہے. ہو سکتا ہے ابھی بہت ہمیں شوق آ رہا ہے لیکن تھوڑی دیر میں چلا جائے گا, تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنی کوئی ڈائری میں اپنی نیتیں لکھ لیں, سوچ لیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, تاکہ کھو نہ جائے یہ سب باتیں. سو الحمد للہ بھی کہ نیکسٹ آپ کے پاس ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی بریک ہے 10 منٹس کی, سو ٹھیک ہے, ان شاء اللہ پھر آپ لوگ اپنی بریک اسٹارٹ کر لیجیے 10 منٹس کی, اور اس کے بعد باقی سیشنز. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض,
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض,
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض,
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض,
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن,
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن,
أنت الحق,
أنت الحق,
ووعدك الحق,
ووعدك الحق,
وقولك الحق,
وقولك الحق,
ولقاؤك حق,
ولقاؤك حق,
والجنة حق,
والجنة حق,
والنار حق,
والنار حق,
والساعة حق,
والساعة حق,
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا,
اللهم
توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
أنت إلهنا لا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دو دن کا یہ سفر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دو دن کا یہ سفر ہے جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے مٹی میں سب سمائے مت بھولنا یہاں پر سب کا یہی حشر ہے سب کا یہی حشر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے دو دن کا یہ سفر ہے آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے دفنائے کتنے مردے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے کیوں اتنا بے خبر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے منزل تیری قبر ہے مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں شاہ و گدا یہاں پر سب
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہماری بریک کا ٹائم اوور ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ فریش بھی ہو گئے ہوں گے, اپنے بریک میں ریڈی ہوں گے اپنے نیکسٹ سیشن کے لیے. کتنے لوگ ہیں جو آگے ہیں اپنے پی سیز کے پاس اور ریڈی ہیں؟ آپ کو پتا ہے جو آپ کا ریڈنگ کا ہے, اپنے مائک اور مصحف کے ساتھ ریڈی رہے سسٹر ہے نا. اگر آپ ہمارے ساتھ کلاس میں ہیں تو آپ ہینڈ ریز کریں, میں آپ کے لیے مائک فری کرتی ہوں. سسٹر ہینا کی آئی ڈی تو مجھے الحمدللہ. چلے میں آپ کے لیے مائک فری کرتی ہوں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. اوکے, ہم سورۃ الجن پڑھ رہے تھے. آئی تھنک فرسٹ 5 آیات ہم نے پڑھی تھی. آگے سے ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 6 سے شروع کرتے ہیں. جی فرسٹ سسٹر, آپ پڑھیے آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 9 تک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا فوجدناها ملئت حراسا شديدا وشهبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اوکے جی لینس کے اوپر آپ کو تھوڑی ابھی پریکٹس کی مزید ضرورت ہے. یہ جو اینڈنگس ہیں نا ان کو دیکھیے, جیسے آئی نمبر 6 جو ہے آئی نمبر 5 کا اینڈ ہو رہا ہے عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس کو نا كَذِبًا یوں نہیں, كَذِبًا یعنی کاف بھی شارٹ ہے زال بھی شارٹ ہے اور پھر با کو آپ نے تو حرکات پڑھنا ہے كَذِبًا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے آیت 6 کا جو اینڈ ہے رَهَقًا یہاں پر بھی رَهَقًا یوں نہیں رَهَقًا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے 7 کا جو اینڈ ہے وہ ہے احدا. یہ آپ اس کو بولیے میرے ساتھ نا, یعنی احدا کوئک کر کے احدا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے آیا 8 میں جو ورڈ ہے شوہبا, اس میں ایک اور ورڈ آ رہا ہے ہروسن. یہ جو میں نے دیکھا جو 3 ورڈز کا کمبینیشن ہے نا, اس میں اگر یعنی 2 حرکات یا 3 حرکات چھوٹی ہیں تو اس میں آپ کا نا یہ اس طرح سے آ رہا ہے کہ بیچ میں کوئی ایک آدھ حرکت لمبی ہو جاتی ہے حروسن شوہبن. ٹھیک ہے. احدن کذیبن رہقن, اس کو اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے. تو ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. پھر لاسٹ جو لیٹر ہے نا وہ آپ کا اگر شارٹ ہے تو وہ آپ کا تھوڑا اسٹریچ ہو رہا ہے لائک الانس والجن علی اللہ کذیبا. اب آئے نمبر 5 میں دیکھیں الانس, اس کو بھی آپ نے لمبا نہیں ہونے دینا الانس والجن, نو کو بھی شارٹ رکھیں گے علی اللہ کذیبا, اس ہا کو بھی آپ نے شارٹ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے سکس میں جو ورڈ ہے وہ انہو کان رجال, یعنی کانا کر کے نہیں, کان رجال یعوذون برجال, یعنی نون کو صرف ون حرکہ آپ نے پڑھنا ہے. تو مینلی آپ نے نا اسی چیز کے اوپر پریکٹس کرنی ہے کہ لینس کو فوکس کریں, لیٹرز کو مارک کریں, جہاں پر فتحہ کے بعد الف آ رہا ہے وہاں پر اس کو دو حرکت کھینچیں, جہاں ضمہ کے بعد واو ساکن ہے اسے دو حرکت کھینچیں, کسرہ کے بعد یا ساکن ہے اسے دو حرکت کھینچیں, اور باقی لیٹرز کو کانشیسلی پھر آپ نے اسٹریچ نہیں کرنا, وہ کھینچنا نہیں ہے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ بھی مزید پریکٹس آپ جاری رکھیے. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ انہیں آیات کو ریپیٹ کیجیے, آیا 6 سے لے کر 9 تک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا وَصَدًا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی امین ویاکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے آئی نمبر 6 میں جو ورڈ ہے نا وہ انہو کان رجال, کانا جو ہے وہ آپ کا تھوڑا اسٹریچ ہو گیا تھا, کان رجال اس کو آپ نے تھوڑا دیکھنا ہے. اس کے علاوہ نا مجھے غ لیٹر غ کا مخرج تھوڑا سا ویک لگا ہے, یا مے بی آپ اس میں نا تھوڑی ٹپ کو ذرا باہر کی طرف نکال دیے, اس میں ہمس کے سامنے زو اس طرح کی ساؤنڈ ہے, زو یہ ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ, زو کو جو ہے وہ آپ نے اسٹرانگ رکھنا ہے. پھر اسی طرح سے لیٹر ہا کے لیے نا آپ نے تھوڑی ٹنگ کو اسٹریٹ رکھنا ہے, ٹھیک ہے, ہا کو اسٹریٹ رکھنا ہے, ہا کے لیے ٹنگ کو اسٹریٹ رکھنا ہے. پھر آئی تھنک آپ لوگ صفحات شروع کر چکے نا, تو ہم جو ہے وہ آپ نے تھوڑا دال کو واچ آؤٹ کرنا ہے, فضا دو دو ہم دال میں مجھے آپ کی ہمس لگ رہی ہے, فضا دو ہم احدا دا احدا یوں کر کے نہیں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے آئی نمبر 10 سے لے کر آئی نمبر 13 تک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا لندري أشر أريد وأنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أعاد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدادا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ ماشاء اللہ, آپ کی لینس کافی اچھی ہو گئی ہیں. اس کو تھوڑا سا ایک دو جگہ کے اوپر آئی گیس آپ کے لینس تھوڑی ڈسٹرب ہوئی تھی. ایک تو شروع میں نا آئی نمبر 10 میں وہ انا لا ندری, ہمیشہ لا کو نا بہت کانشیسلی پڑھا کرے, کیونکہ عموماً لا جو ہے وہ نیگیٹو سینٹینس کو نا نیگیٹو بنانے کے لیے آتا ہے. تو اگر آپ اس کو لندری کہیں تو یہ جو لندری, یہ جو لام ہوتا ہے یہ ایمفسس کے لیے آتا ہے نا, کہ ضرور ایسا ہونے والا ہے. تو اس لیے آپ نے اس کو دھیان سے پڑھنا ہے کہ اگر لام الف کے ساتھ ہے تو وہ بالکل میننگ جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں نا. تو لندری یہ جو ہے اس کو آپ پھر سے ایک دفعہ پڑھ لیں اپنے اون پہ نا, تاکہ یہ سینٹینس ٹھیک ہو جائے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے آئی نمبر جو 11 ہے اس میں طَرَائِقَ قِدَدًا, یہ جو قاف ہے اس کو آپ نے شارٹ کر کے پڑھنا ہے. یہ تھوڑا سا آپ کا لمبا ہو گیا تھا, ماشاء اللہ باقی لینس آپ کی کافی اب بہتر ہو گئی ہیں. تو بس اس کو اسی طرح سے مزید پریکٹس بھی رکھیں, اور ایک بس کانشیس ریڈنگ کی ضرورت ہوگی. مخارج میں وا کے مخرج کو آپ نے تھوڑا دیکھنے میں جس میں بزنگ لگی, تو سم ہاؤ کچھ ٹپ کا پارٹ نا اندر والے دانتوں کے جو انر پلیٹس ہیں اس پہ ٹچ ہو رہا ہے, جس سے نا یہ بزنگ کی تھوڑی آواز آ رہی ہے. تو وا ٹپ کو کناروں کے ساتھ اور بہت سافٹلی لگائیں, ایسے لگائیں کہ ہمس بھی نہ ہو, ٹھیک ہے. وَأَنَّا وَنَنَّا, ٹھیک ہے. پھر اس میں ایک اور چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہر ساکن لیٹر کے اوپر ہم ٹھہرتے نہیں ہیں, صرف اتنا جتنا, اگر سمپل ساکن ہے تو آپ اس کو تھوڑا ٹائم دیتے ہیں, انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے ٹائم چینج ہوتے ہیں ان کے صفات کے اعتبار سے. تشدید اگر ہے تو ڈبل لیٹر ٹائم مل رہا ہوتا ہے نا, ہر کو ڈبل لیٹر ٹائم مل رہا ہوتا ہے. جیسے لائک الن, اس کا یہاں پر نا یہ جو ورڈ ہے 12 میں الن, آپ کا لام کے اوپر بھی بہت ٹھہراؤ تھا, یعنی اتنا نہیں ٹائم دیں گے ہم, صرف ڈبل لیٹر الن, دیٹس اٹ. اور لن اس کے اوپر آپ رکیں گے کیونکہ یہ نون تشدید کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. نون اور میم یہ دو لیٹرز جب تشدید کے ساتھ آ جاتے ہیں تو آپ زیادہ غنہ جو ہے وہ زیادہ دیر کرتے ہیں. تو یہاں پر آپ ٹھہریں گے مگر لام پر نہیں. الن نعجز اللہ, اور ہاں کو بھی اسٹرانگ رکھیں, ٹھیک ہے. جب جیسے ہم اسٹاپ کرے ہیں اس وقت بھی, اور جب کنٹینیو کریں گے تب بھی نا اس میں ہم کلیئر ہونی چاہیے. پھر اسی طرح سے ہا ہا کے لیے بھی ٹین کو آپ نے اسٹریٹ رکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ لائکون ہا کے اوپر پریکٹس کریں, تھوڑا اس کا مخرج بھی ابھی ویک ہے, ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ز اور ہا ان دو لیٹرز کے اوپر پریکٹس کو رکھنا ہے ان شاء اللہ. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے آئی نمبر 10 سے لے 13 تک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا قرائق قددا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جی ماشاء اللہ اٹس گڈ تبارک اللہ. اوکے اس میں کچھ ایک دو چیزیں نوٹ ڈاؤن کر لیجیے. کسرز آپ کی کافی امپروو ہو گئی ہیں. آئی تھنک دو یا تین جگہ کے اوپر مجھے ویک لگی. ایک تو ورڈ آ رہا ہے نا آئی نمبر 10 میں ام اراد بہم, یہ بہت کلیئرلی بہم یہ تھا. اب آپ دیکھیں بہم نہیں بہم بہی, جس لیول سے آپ بی کو بول رہے ہیں آپ اسی لیول سے ہا کو بھی بولیں اور پھر میم کے ساتھ جوائن کریں. بیہیم بیہیم بیہیم, ٹھیک ہے؟ اس طرح سے. اس کے علاوہ یہ جو ورڈ ہے 12 میں فیل اربی فیل اربی, یہاں پہ مجھے تھوڑا لگا کہ یہ نا فیل فے کی طرف ہے ساؤنڈ. اور پھر اس کے علاوہ 13 میں جو ورڈ ہے سمیعن الہدا, اس میں سمیع تھوڑا سا ویک تھا, ٹھیک ہے؟ تو اس کو تو ایک نے یعنی آپ نے تھوڑا سا آئی تھنک صرف کانشیس ریڈنگ کی ضرورت ہے, باقی ماشاء اللہ یہ امپروو ہو چکے ہیں نا. اس کے علاوہ جیسے آئی نمبر 11 میں ورڈ تھا ضرائق قددا, اس میں یہ آپ کا ہیوی لائٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا. الف کے اینڈ تک آپ نے اس کو ہیوی رکھنا ہے, آپ نے بیچ میں نا اس کو لائٹ نہیں ہونے دینا. او یعنی ای یہ لائٹ ہوگا, او اس کو پھر ہیوی کرنا ہے اور دا کو بھی ہیوینس نہیں دینی. ٹھیک ہے اس طرح. ایک جگہ کے اوپر دال میں مجھے ہمس لگی تھی. دال ایکچولی جنرل یعنی اس کے اندر یہ بہت کامن ایرر ہے کہ اس میں نا ہمس آ جاتی ہے, تو تھوڑا سا آپ نے اس کو کانشیسلی پڑھنا ہے. آئی تھنک ورڈ دون ذالک ومنا دون ذالک, تو شدہ تھوڑی ایڈ کریں, یعنی ٹپ کو اسٹرانگلی دال کے مخرج کے اوپر ٹچ کریں, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے آئے نمبر 14 سے لے کر آئے نمبر 18 تک, انشاءاللہ 19 تک. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا, وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقا لنفتنهم فيه, ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
امین ویاکم بارک اللہ فیکم. جی جزاک اللہ خیر. اٹس گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. اوکے, کچھ ایک دو جگہ کے اوپر مجھے آپ کا آئین تھوڑا ہیوی لگا, جیسے اس ورڈ کو آپ پورے کو مارک کیجئے اور اس کو ابھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اس میں نا غنہ بھی کم تھا, یعنی ادغام جو ہے وہ بہت اسٹرانگ نہیں لگ رہا تھا. وہ میں تھوڑا لائک ویک نیزل ساؤنڈ آئی. وہ میں تو یو سرکل کمپلیٹ اور پھر نا پل بیک کر کے آئن لائٹ کریں. یور ری اور ریو بہت جو ہے وہ ہیوی ہوگا. یور ریو اس کو آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہے. یہ ورڈ ایون بہت کے اعتبار سے بھی مجھے تھوڑا ویک لگا, جیسے اس میں رخاوا کم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اور فلا تدعو یہاں مجھے آپ کا آئین تھوڑا ویک لگا. کچھ جگہوں کے اوپر اچھا بھی تھا, یعنی ہر جگہ جیسے عبد اللہ دیٹ واز پرفیکٹ. تو مجھے نہیں پتا لگا, شاید سرٹن حرکہ کے ساتھ ہے, ایسے فتحہ کے ساتھ یہ پرفیکٹ تھا. تو اس کو آپ نے تھوڑا واچ آؤٹ کرنا ہے. پھر تا میں جو ہمس ہے نا وہ کہیں کہیں مجھے مس ہوتی ہوئی لگی, جیسے آیا 16 میں وہ الستقاموا علی الطریقتی, یہاں پر نا ان دونوں پلیسز کے اوپر تا کی جو ہمس ہے وہ تھوڑی اسکپ لگ رہی تھی. ٹھیک ہے, باقی ماشاء اللہ بہتر ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے, آئی نمبر 15 سے لے کر 19 تک.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 15 سے رائٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا, وأن لو استقاموا على
الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا
جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين وياكم بارك الله فيكم جی اٹس گڈ ماشاء اللہ 19 میں آپ کا کلکلا اسکپ ہوا یہ تھوڑی میجر ایرر تھا اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں عبد اللہ اس کے علاوہ آئین جو ہے وہ آپ کا کافی ہر جگہ ہیوی ہے آپ کو آئین پہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے اس کو نا جیسے اب یوں کنجیکٹڈ آپ کو فیل نہیں ہونا چاہیے بیک پارٹ آف دی ماؤتھ آ منہ کھولیں آ اور منہ کھول کے ٹنگ کو اسٹریٹ رکھ کے آئین کی آواز کو ادا کرنے کی کوشش کریں آ ای او ٹھیک ہے آئی او اس طرح سے یعنی اس میں آ یہ والی آواز نہیں ہونی چاہیے تو آئین آپ کا ہیوی ہے پھر جو تا دال اینڈ دو ہے ان لیٹرز تینوں لیٹرز کے اوپر آپ نے نا ہمس اور جہر کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے تا میں آپ کی ہمس نہیں آ رہی آنی چاہیے اس تا قوم لینف تینہم ٹھیک ہے تا میں ہمس کرنی ہے فلا تدعو اور دال اور با میں ہمس نہیں کرنی اور دونوں لیٹرز میں سلائٹ ہمس آ رہی ہے تو ایون تد تد یعنی یہ ساؤنڈ آ گیا نا تد یہ نہیں ہونی چاہیے فلا تد 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 اور یہاں پہ یہ دونوں لیٹرز اکٹھے بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان دو کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ تا میں ہمس ہو دال میں ہمس نہ ہو تو میں ہمس نہ ہو تھوڑا سا نا ویسے تو تینوں لیٹرز میں آپ ذرا اسٹرانگ ہٹ کرتے ہیں لیکن دا تو کا ہٹ ذرا اسٹرانگ رکھیں اور اسٹرانگ کریں گے نا تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو ہمس کو کنٹرول کرنے میں تھوڑی مدد ملے گی شاید ہٹ بھی تھوڑا ویک ہے اور ایئر پریشر آپ نے باہر کی طرف نہیں کرنا سانس کو ہولڈ کر کے بالکل ید یا لائک القاسطون حطبا اس طرح سے پھر جو نو ہے یعنی واو مدیا نون کے ساتھ یہ آپ کا نا حلق کی طرف جا رہا ہے نیزل ساؤنڈ نہیں ہے اس میں لیکن فکانو یوں اندر دب گیا نو نہیں نو فکانو فکانو نو ایک اور جگہ کے اوپر بھی آ رہا تھا یکونون علیہ لبدا 19 میں نا تو یکونون اس کو آپ نے تھوڑی پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ صحیح یہیں تک رکھتے ہیں نیکسٹ ویک آیا 20 سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ بارکم اللہ فیکم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر احسن الجزا سسٹر ہنا الحمد للہ ہمارا بہت ہی خوبصورت سیشن اور ماشاءاللہ جو لوگ اب سناتے ہیں ان کی کتنی زیادہ ماشاءاللہ امپروومنٹ ہے نا دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے اپنے اس کو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ استقامت دیں اور اپنے استادوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اور ابھی آپ لوگ ماشاءاللہ صفات کر رہے ہیں نا آج کل تو ان کو اگر آپ نے اس کو بہت اچھے طرح سے ان میں سے اپنی غلطیاں نکالی ہیں تو ان کا طریقہ یہی ہے اس کا کہ آپ لوگ سنائیں جو ابھی نہیں بھی سناتے نا جو وہ سنائیں تاکہ آپ لوگوں کے پاس یہ تھوڑے سے ابھی جو دن رہ گئے آپ کا تکمیل کی طرف جا رہا ہے تو اس سے پہلے پہلے اپنی غلطیاں نکال لیں انشاءاللہ ٹھیک ہے نا جزاکم اللہ خیر تو ابھی ہم اپنا کنٹینیو کرتے ہیں نیکسٹ سیشن ہمارا آج جو ہے سر اٹھا کے جیو اس میں دیکھتے ہیں آج ہمارے لیے کیا ہے جزاكم الله خير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. خود کو کامیابیوں کی طرف لے جانے کے لیے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دھکے پہ دھکا. بہت دھکے کھائے ہیں میں نے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی مجھے کتنے دھکے پڑے ہیں. میری زندگی میں تو بس دھکے ہی دھکے ہیں, دھکے دھکے دھکے. اتنی بار دھکوں کا ذکر سنا تو میرے دل کو ایک دھکا سا لگا. یعنی یہ جملے اکثر لوگوں کی زبان پہ رہتے ہیں, بڑے دھکے کھا کر آگے آئے ہیں, آپ کو کیا پتا ہم دھکے کھا کر یہاں پڑے ہیں. ایک صاحب تھے, یہ لکھتے ہیں کہ میرے آفس میں موجود یہ صاحب جن کی والدہ نے میرا ایک پروگرام دیکھنے کے بعد انہیں مجھ سے ملوانے کے لیے وقت لیا تھا, مسلسل دھکوں کی زد میں تھے. بات شروع ہوتے ہی ان صاحب نے مجھے ثابت کرنا شروع کر دیا کہ کیسے دنیا نے ان کو دھوکہ دیا, کیسے لوگوں نے ان کے اوپر مظالم ٹھائے, وہ صاحب خود کتنے معصوم اور بے ضرر ہیں. میں ان کے دھکوں سے تنگ آ گیا تھا. مجھے دراصل بہت زیادہ دھکے لگے ہیں, وہ ایک بار پھر ہاری ہوئی آواز میں بولے. میں نے ایک دم ان کی آنکھوں میں مانی خیز انداز میں دیکھا اور مسکرا کر کہا, اگر آپ کو اتنے ہی دھکے لگے ہیں تو پھر آپ سٹارٹ کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ صاحب حیرت سے مجھے دیکھتے رہ گئے. سمجھ آئیے, گاڑی کو بھی جب دھکے لگاتے ہیں نا تو پھر وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ہے خلاصہ آج کی گفتگو کا, یہ دھکے ہمیں سٹارٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. اور بعض دھکے نہ پڑے تو ہم پتہ نہیں اس وقت کہاں خواہشوں کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے کہ اتنے دھکوں کے بعد تو آپ کو سٹارٹ ہو جانا چاہیے تھا. میں ابھی بھی نہیں سمجھا, ان صاحب کو سمجھ آئی نہ آئی, کم از کم مجھے ان کی گفتگو سے زندگی کا ایک بالکل نیا پہلو سمجھ میں آ گیا. میں نے محسوس کیا کہ زندگی میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک جو سیلف سٹارٹ ہوتے ہیں, گاڑیاں ہوتی ہیں نا خود ہی سٹارٹ ہو جاتی ہیں, اپنی زندگی کو خود سٹارٹ کر لینے والے, مقصد کی طرف بڑھنے والے اور زندگی میں کامیابی پیدا کرنے والے. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو ہم دھکا سٹارٹ کہتے ہیں, یعنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جانے والے, رک جانے والے, دھکوں کی راہ دیکھنے والے, دھکوں پہ چلنے والے. دھکوں کے منتظر لوگ اپنے آپ کو خود سے سٹارٹ نہیں کر سکتے, لہذا دنیا کو مجبوراً ان کو دھکے دینے پڑتے ہیں. جہاں تک میں سمجھا ہوں دھکے ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو سیلف سٹارٹ ہیں, دھکے صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو سرے سے اس بارے میں سوچ ہی نہیں رہے, جو خود سے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے کوئی جستجو نہیں کر رہے. دھکے ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنا راستہ خود نہیں بنا رہے. دھکے ان لوگوں کے لیے ہیں جو زندگی کے خواب کو سچ کر دکھانے کے لیے عملی طور پر کوئی جدوجہد نہیں کرتے. تو لکھ لیں کس کس کو دھکے لگنے کی ضرورت ہے, جو خود نہیں چل رہے, جن کی سوچ ہی کوئی نہیں کچھ کرنے کی, جن کو اپنی زندگی کو سجانا نہیں ہے, جو خود اپنے راستے نہیں بنا رہے, جو اپنے خوابوں کو سچا کرنے کی کوشش نہیں کرتے عملی طور پر. اور دھکے ان لوگوں کے لیے ہیں, اس میں بھی ہم سب خود کو ڈھونڈے. کون؟ دھکے ان لوگوں کے لیے ہیں جو سستی کا شکار ہے, جو چاروں شانے چت لیٹ گئے ہیں, جو اٹھ کے کھڑے ہی نہیں ہوتے, جن کی زندگی میں کوئی واضح ہدف اور واضح منزل نہیں ہے, اس لیے وہ بڑے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں. دھکا سٹارٹ لوگ کئی دفعہ ان تمام لوگوں کا راستہ بھی روک لیتے ہیں جنہوں نے اس راستے سے گزرنا ہوتا ہے. کتنے ہی لوگ ان کی وجہ سے منزل پر نہیں پہنچ پاتے. جہاں یہ اپنی دھکا سٹارٹ گاڑی کو سڑک کے عین درمیان میں کھڑا کر کے مزے کی نیند سو رہے ہوتے ہیں, ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ان کی اپنی زندگی کی گاڑی کو سٹارٹ نہ کرنے سے دوسروں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, کبھی بیچ میں کوئی گاڑی کھڑی کر دے تو پچھلے بھی تو رکیں گے نا. اور کئی جگہ ہوتا ہے اگر آپ کو اپنی گاڑی میں کوئی پرابلم آئے تو یہ سائڈ پہ جو شولڈر ہے اس پہ گاڑی کو اتار دیں. تو بعض دفعہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا وہ اپنا ہی نہیں دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں. وہ دوسرے کون ہوتے ہیں؟ بعض اوقات وہ آپ کی اپنی فیملی کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ کے رکے رہنے آگے نہ بڑھنے کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اگر آپ بھی دھکا سٹارٹ ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے پیاروں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن کر دھکا پڑنے کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں. خود سے پوچھیں, ایک ایک جملے کو اپنے اوپر لے کر سوچیں. کبھی آپ کو معاشی دھکا پڑتا ہے, شاید اسی لیے آپ کو کبھی اپنی فیملی کی طرف سے دھکا پڑتا ہے, کبھی آپ کو جسمانی دھکا پڑتا ہے, یعنی گھر میں کبھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے, کبھی آپ بیمار ہو جاتے ہیں, کبھی آپ کو معاشی دھکا پڑتا ہے, یعنی کاروبار کوئی نہیں ہے, مال نہیں ہے, نقصان ہو گیا, کبھی آپ کو جذباتی دھکا پڑتا ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ دھکے زیادہ ہی پڑتے ہیں ہمیں, دوسروں کے موڈ خراب ہوتے ہیں. اور کبھی آپ کو روحانی دھکا پڑتا ہے, اسپرچولی, زندگی کے جس جس شعبے کے اندر آپ ترقی نہیں کر رہے ہوتے, آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے, وہاں آپ کو دھکے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ لکھ لیں, اگر میں کہیں رکی ہوں نا تو اس کا مطلب کہ اب میں دوسروں کو موقع دیتی ہوں کہ پیچھے سے آ کے مجھے دھکا دے. دھکے لگانے والے آپ کے دشمن نہیں ہوتے. دھکے لگانے والوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بیچ راہ میں سے ہٹا کر کسی نہ کسی طرح اپنا راستہ بنا کر آگے نکل جائیں, یعنی وہ آپ کو ہٹا کر آگے نکلنا چاہتے ہیں. اگر دھکا سٹارٹ اپنی گاڑی میں بیٹھے سو رہے ہوں, پچھلے والے لوگ ہارن بجا بجا کر ان کو جگانے کی کوشش کر رہے ہوں, ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ ٹریفک روکنے والوں کو دھکے دیں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دھکے کھانے کی ضرورت صرف ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اپنی زندگی کی گاڑی کو خود سے سٹارٹ نہیں کر رہے ہوتے. دھکے لگانے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا وقت اور طاقت آپ کو آگے بڑھانے کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے. دھکا لگنے کے بعد بھی جب آپ سٹارٹ نہیں ہوتے تو پھر دوسرا دھکا پڑتا ہے, پھر تیسرا دھکا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی دو تین دھکوں کے بعد بھی سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو وہ لوگ جن کو آپ نے بڑی مشکل سے دھکا لگانے کے لیے منایا ہوتا ہے, قائل کیا ہوتا ہے, آپ کی گاڑی کو عین سڑک کے بیچ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اس لیے کہ وہ مزید آپ کو دھکا لگا کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے. وہ جان جاتے ہیں کہ آپ ناقابل سٹارٹ ہیں, یعنی آپ کی اندر سے گاڑی خراب ہو چکی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دھکے لگانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے, دھکے لگنے کی وجہ کیا ہے, آپ کو یہ دھکے کیوں پڑ رہے ہیں؟ جاننا چاہتے ہیں تو سنیے. پہلے آپ امیجینیشن میں لائیں, کبھی نئی گاڑی کو دھکے پڑے, پرانی گاڑی کو پڑتے نا. جس گاڑی کی مینٹیننس اچھی رکھی ہو کیا اس کو دھکے لگانے پڑتے؟ جس گاڑی میں خود پیٹرول ڈالا گیا ہو وہ اس کو دھکا لگانا پڑتا ہے؟ جہاں پیٹرول میں کچرا نہ ہو وہاں دھکا پڑتا ہے؟ تو بس سمجھ لیں یہی ہمارا بھی نقص ہوتا ہے. ہمارے اپنے اندر ایمان کا پیٹرول نہیں ہوتا نا, سیلف موٹیویشن نہیں ہوتی, تو پھر دوسروں کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ہمیں کھڑا کرے, ہوش کرو, یہ نیکی کا موقع ہے, یہ کام کا موقع ہے, یہ آگے بڑھنے کا موقع ہے. اور جن کو احساس نہیں ہوتا وہ روڈ کے بیچ میں کھڑے رہتے ہیں اور شکوا کیا کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں پش بہت کرتے ہیں. تو پش تو کرنا ہی پڑے گا نا دھکے لگانے کے لیے. ان دھکوں کی وجہ دراصل آپ خود ہیں. آپ کو یہ جان کے بہت تکلیف محسوس ہوئی ہوگی کہ آپ کی زندگی میں آپ کو جو بھی دھکے پڑ رہے ہیں وہ کسی بھی قسم کے دھکے ہوں, ان کے پیچھے آپ کا اپنا ہاتھ ہے. چلیے سارے دشمن گئے, ہم نے تو کتنے رکھے ہوئے تھے سہارے کہ اس کو پکڑوں گی, اس کو قیامت کے دن آگے پیش کروں گی, اس کو کسی نے سسرال کو رکھا ہوا, یہ مجھے بس انہوں نے مجھے محروم کر دیا خوشیوں سے, کسی نے بچوں کو, کسی نے شوہر کو, کسی نے حالات کو, ماحول کو, بیماریوں کو, پتہ چلا سب ادھر ادھر ہو گیا, آپ اکیلے رہ گئے. اس لیے کہ آپ نے غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو دھکوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. مثال کے طور پر آپ میں سے بس، ویگن، گاڑی، ٹرین یا کسی بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے والے اکثر لوگ دھکوں کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ مجھے کیسے پتا ہے یہ بات؟ بہت عرصہ تک میں نے خود یہ دھکے کھائے ہیں۔ یاد کیجئے جب ہم ایک بس پہ چڑھنا چاہ رہے تھے، بس ہمارے چڑھنے سے پہلے ہی چل پڑی اور لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے دے کر اس بس میں پہلے سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دھکے کھاتے کھاتے آپ کئی دفعہ سڑک پر گر جاتے ہیں۔ آپ بس کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، دھکا لگتا ہے اور آپ لڑکتے ہوئے پیچھے کی طرف جاتے جاتے آخری سیٹ کے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ایک دم سے نیا دھکا پڑتا ہے اور آپ ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر کی گود میں جا بیٹھتے ہیں۔ یہ منظر کچھ جانا پہچانا نہیں لگ رہا۔ کبھی آپ نے اسے پاکستان میں کسی بس میں سفر کیا؟ ویگن میں، وہ جس میں کہتے ہیں کہ سیدھے گھسو تو کبڑے ہو کے نکلو، چھوٹی چھوٹی چھتوں کی ویگنیں ہوتی ہیں۔ یہ وہ ویگنیں ہوتی ہیں کہ 10 لوگوں کی جگہ ہے نا، تو انہوں نے 14 ڈالے ہوتے ہیں۔ آگے ہو جاؤ جی آگے، جگہ دو جی جگہ، جگہ جی جگہ، تو وہ ایک ہی گود میں دوسرا ہی ہوتا ہے۔ یہ دھکے آپ کو صرف اس لیے پڑ رہے ہیں کیونکہ آپ نے کبھی دل سے سوچا نہیں، کبھی سچی کوشش نہیں کی کہ آپ کے پاس اپنی ذاتی گاڑی ہو سکتی ہے۔ ذاتی گاڑی حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ جس رفتار سے آپ زندگی میں ترقی کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں اور پیسہ بچا رہے ہیں، اس رفتار سے تو آپ ساری زندگی گاڑی نہیں خرید سکیں گے۔ اسی طرح تو آپ کبھی موٹر سائیکل بھی افورڈ نہیں کر سکیں گے۔ آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ دھکے کھانے کی وجہ آپ خود ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر دھکے پڑ رہے ہیں۔ لیکن کیا وہ شخص جو وہاں موجود نہیں، اس کو کوئی دھکا پڑے گا؟ اس بات کو سمجھیے، میری نظر میں سارا قصور دھکے مارنے والوں کا نہیں ہے، قصور اس شخص کا ہے جو اس جگہ پر موجود ہے جہاں دھکے پڑنے کا امکان ہے۔ دھکے والی جگہوں پر دھکے نہیں پڑیں گے تو اور کیا ہوگا؟ آپ دھکے دینے والوں کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے آپ کو ملامت کیجئے، اپنے آپ کو سزاوار ٹھہرائیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ سے یہ وعدہ کیجئے کہ آپ بہت جلد دھکے کھانے والی، سر جھکا کر جینے والی بھیڑ میں سے نکل جائیں گے۔ جتنا سر جھکائیں گے اتنے دھکے زیادہ پڑیں گے۔ بالکل اسی طرح جس طرح میں نے کوشش کی، منصوبہ بندی کی، میں نے اپنے آپ کو تیار کیا اور پھر اللہ نے توفیق دی، میں دھکوں والی ان جگہوں سے نکل پڑا اور دور چلا گیا۔ ان جگہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی جہاں دھکوں کا زور تھا، اس لیے کہ وہ دھکے اصل میں مجھے سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ دھکے مجھے کچھ سکھا رہے تھے۔ تھکے مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی، اپنی زندگی کی روش بدلو، اپنی سوچ بدلو، اپنے خیالات بدلو، سٹارٹ ہو جاؤ۔ اور جب میں نے تھکوں کی بات مان لی اور خود کو سیلف سٹارٹ کرنے کا ذمہ لے لیا، سیکھ لیا کہ خود کو کیسے سٹارٹ رکھنا ہے، تو دھکوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ گئی۔ بہت سے لوگ باتیں سننے کے باوجود اپنی زندگی کی گاڑی کو خود سے سٹارٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس لیے ان کے پاس بے پناہ بہانے ہوں گے۔ آپ اس کو اپنے اوپر لیجئے۔ بعض دفعہ ہم صرف ناحق باتیں سنتے ہیں اور اگلے کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ناحق باتیں کرے۔ ہم صبر کر کے مظلوم بنتے ہیں، جنت پاتے ہیں، اگلے کو ہم ظالم بنا کر جہنم میں جانے کے قابل کر دیتے ہیں۔ اور بعد میں کوئی آپ سے پوچھیں کہ آپ کیوں غلط بات سنتی ہیں تو جواب کیا ہوتا ہے؟ کیا کریں، پھر جینا تو ہے نا، پھر کیا کریں۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو بہانے کیا بناتے ہیں، یار ابھی ساری زندگی پڑی ہے، کوئی کہتا یہ میرا کام نہیں، کوئی کہتا ابھی وقت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ بہت مشکل ہے، کوئی کہتا ہے یہ کام بہت ٹائم لے گا، یہ اتنا آسان نہیں، کوئی کہتا ہے میں ابھی بہت تھکا ہوا ہوں، ابھی میں نیند کی حالت میں ہوں، میں صدمے کی حالت میں ہوں، ابھی تو میرا پرانا زخم بھی نہیں بھرا ہے. کوئی کہتا میرے تو والدین بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں, میرے تو بھائیوں نے میرا ساتھ تک نہیں دیا, میں تو اپنی بیوی کو ایک آنکھ نہیں بھاتا, میرے تو بچوں نے مجھے سہارا نہیں دیا. آپ کی بہانوں کی فہرست میں کیا لکھا ہے؟ آپ کے پاس بیسیوں وجوہات ہو سکتی ہیں جو آپ کو قائل کریں گی کہ آپ نے اپنی گاڑی کو بیچ سڑک کے کھڑا رکھنا ہے, سٹارٹ نہیں ہونا, ابھی اور دھکوں کا انتظار کرنا. کتنے لوگ ہیں جو زندگی میں یہی ظلم کر رہے ہیں خود پہ. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی زندگی کی گاڑی خود سٹارٹ کرنے کا آپ کو گر بتاتا ہوں. یعنی آپ چاہتے ہیں, پہلے اتنے چاہتے بھی ہیں کہ آپ سب بھی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں تو آج تک دھکا نہیں پڑا, ہم تو باہر کے ملکوں میں, پڑا کبھی دھکا؟ دھکے روز پڑتے ہیں, ہم عادی ہو جائیں, ڈھیٹ ہو جائیں, یہ الگ بات ہے, دھکے روز پڑتے ہیں. تو پھر خود کو سٹارٹ رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک انسان یہ سوچے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اب جب آپ لوگوں کو یہ باتیں کہیں گے نا, وہ کہیں گے اس کی جگہ اچھا نہیں تھا سورہ فاتحہ کی تفسیر ہو جاتی, اس کی اچھی جگہ اچھا نہیں تھا ہم ذرا وہ سورہ رحمان کی اگلی سورت بھی کر لیتے. ہم بعض دفعہ قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کے اندر سے اپنے عمل کے لیے وہ چیزیں لے نہیں پاتے. تو کچھ لوگ ہیں جن کو آپ دعوت دیں گے جی آپ خود کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کہیں گے جی دیکھتے ہیں مشکل ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان باتوں کو سن کر ایک دم جوش میں آئیں گے, اپنی گاڑی کو خود سٹارٹ کرنے کی ٹھان لیں گے, وہ ایک آدھ بار کوشش کریں گے, گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی تو ہمت ہار کر بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے انہوں نے باتیں تو بڑی اچھی کی تھیں لیکن بھلا خالی باتوں سے گاڑی تھوڑی سٹارٹ ہوتی ہے. یعنی کچھ لوگ خود ہی پھر کوشش کریں گے بغیر اسٹریٹجی بدلے اور پھر ایک اور ناکامی اپنے نام پہ لکھوا کر اور ہمت توڑیں گے. میں کیسے جانتا ہوں؟ اس لیے کہ میرے آس پاس بہت بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے میرے کہنے پر اپنی زندگی کی گاڑی کو تھوڑا سا سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن جب ناکامی ہوئی تو انہوں نے گاڑی کو وہیں چھوڑ دیا اور الزام الٹا مجھ پر ہی لگایا کہ خواہ مخواہ ہمارا وقت اور طاقت برباد کروائی. ایک تیسری قسم کے لوگ, پہلے کون جو اس سوال کے جواب میں بہانے بنائیں گے, دوسرے جو خود ہی کچی پکی کوشش کر کر اٹھ جائیں گے, تیسری قسم کے لوگ جو بالآخر معلوم کر کے رہیں گے کہ گاڑی سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی, آخر گاڑی میں مسئلہ کیا ہے. آپ ان میں سے کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ سوچیے ذرا, سب سے عقل مند کون ہے؟ تیسرا, مسئلہ ڈھونڈیے, بیماری کی جڑ پکڑیے. دوا بھی تبھی کام کرتی ہے جب بیماری کی جڑ پکڑ لی جائے. دھکے کھانے کے بعد آپ دو کام کر سکتے ہیں. ایک کیا ہوتا ہے دھکے کھانے کے بعد؟ آپ ڈھیٹ بن جائیں, آپ دھکے کھانے کے اتنے عادی ہو جائیں کہ آپ کو دھکے کھانے سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو, آپ کو یہ فکر نہ ہو کہ آپ کو کون کون دھکا دے رہا ہے, کس طرف آپ کو لے جا رہا ہے, کس طرف کو دے رہا ہے, کس طرح سے دے رہا ہے. اس لیے کہ آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ دھکوں کے ہی مستحق ہیں, یعنی آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ کو دھکے پڑیں. آپ کی زندگی میں دھکوں سے نجات کی خواہش سرے سے ختم ہو گئی ہے, بلکہ اب تو یہ حال ہے کہ جس دن دھکا نہ پڑے آپ حیران ہو کر اوپر دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہو گیا یا اللہ, سب خیریت تو ہے, آج کسی نے دھکا ہی نہیں دیا. ہے آپ میں سے کوئی؟ آج کوئی ڈانٹ ہی نہیں پڑی, آج کسی کو غصہ ہی نہیں آیا ہم پہ. دھکے کھانا آپ کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن جاتا ہے اور آپ پکے قسم کے دھکا باز اور دھکا خور بن جاتے ہیں. دھکے کھانے کے عادی آپ حیران مت ہوئیے, آپ نے اپنے آس پاس زندگی میں کتنے ہی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کو روز دھکے پڑ رہے ہیں, جن کی عزت نفس ہر لمحہ مجروح ہوتی ہے, جن کو ہر روز حالات کی چکی میں پسنا پڑتا ہے, جنہیں پیسوں کی وجہ سے, کئی عورتیں پیسوں کی وجہ سے دھکے کھاتی ہیں, مردوں سے ڈانٹیں سنتی ہیں, اولاد کی وجہ سے, بہن بھائیوں کی وجہ سے, دوستوں کی وجہ سے, اپنے کاروباری ساتھیوں کی وجہ سے ہر روز دھکے کھانے پڑ رہے ہیں. وہ ان دھکوں کی اس حد تک عادی ہو چکے ہیں کہ ان کی زندگی میں بہتری کی خواہش ہی موجود نہیں رہتی. انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ دھکے کھانے کے علاوہ ان کی زندگی میں کوئی آپشن ہی موجود نہیں. آپ اپنے اندر جھانکیے، کیا آپ نے کبھی دھکے کھائے ہیں؟ اور یہ صرف جسمانی دھکوں کی نہیں بات، کیا واقعی آپ نے کبھی دھکے نہیں کھائے؟ اگر آپ نے سچ میں دھکے کھائے ہیں تو کیا ان دھکوں کے بعد آپ نے اپنی زندگی کی گاڑی کو سٹارٹ کر لیا، یا آپ نے اپنی زندگی کی گاڑی کی چابی وہیں پھینک دی، احتجاج میں لگ گئے اور مظلومی کی داستان بن گئے؟ دھکے کھانے کے بعد دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ فٹ سے سٹارٹ ہو جائیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو ایک دھکا پڑا اور وہ سر اٹھا کے کھڑے ہو گئے. اس دھکے نے ان کو ایسا سٹارٹ کیا کہ انہوں نے آج تک کبھی بریک نہیں لگائی، آگے ہی آگے بڑھتے گئے. آگے بڑھنے کا، سر اٹھا کر جینے کا یہ عمل سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری گاڑی سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی. بات ہے وہ پیٹرول نہیں ہوتا اور ہم خامخواہ اس کے تاروں کو ہلا رہے ہوتے ہیں. آپ کی زندگی کی گاڑی دھکوں کی عادی کیسے ہو گئی؟ پہلا جواب جو کوئی بھی آپ کو دے سکتا ہے وہ یہی ہوگا کہ بھائی، اگر گاڑی دھکوں پر لگی ہوئی ہے تو گاڑی کو ٹھیک کرواؤ. یقیناً اس کے انجن میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی، اس خرابی کو ڈھونڈو. دھکا سٹارٹ گاڑی میں کچھ تو خرابی ہے کہ دھکوں پہ لگی ہوئی ہے. ٹھیک گاڑی کو تو کوئی نہیں دھکے دیتا، دھکا دیں گے گاڑی آگے سے فرش سے بھاگ جائے گی، وہ خود ہی گر پڑے گا. اگر آپ کی گاڑی سڑک کے درمیان کھڑی ہے، لوگ آپ کی گاڑی کو دھکے مار رہے ہیں، تو قصور دھکے مارنے والوں کا نہیں ہے. بچوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ یہ گاڑی کے اندر خرابی کی وجہ ہے جس کی وجہ سے دھکے لگانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. آپ کو زندگی میں دھکے پڑیں گے تو آپ کو فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ خرابی آپ کے اندر ہے، باہر والے تو آپ کی مدد کر رہے ہیں. تو ہم نے خرابی کو اندر سے ڈھونڈنا ہے اور اس خرابی کو صحیح کرنا ہے. اگر میں خود اس کو صحیح کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اس کا فالٹ اتنا بڑا ہے تو کسی مکینک کو بلانا پڑے گا جو اس خامی کو دور کرنے کا ماہر ہو. بہت سارے مسئلے اپنی زندگی کے ایسے ہوتے ہیں جن کو بندہ خود نہیں سالو کر پاتا، پھر اس کے لیے کسی کی مدد لے لینی چاہیے. یاد رکھیے، دھکا پڑنا بد قسمتی نہیں، خوش بختی کی بات ہے. دھکا پڑ ہی گیا ہے تو اس کا فائدہ اٹھا لیں، سٹارٹ ہو جائیں، اپنی زندگی کو جمود سے نکال کر ترقی کے راستے پر گامزن کر لیں اور ان لوگوں کے رستے سے ہٹ جائیں جو سر اٹھا کے جینے کے سفر پر نکل کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا تجربہ ذہن میں لائیں، سوچئے کوئی وقت، پھر اللہ نے آپ کا ہاتھ تھام لیا، پھر اللہ نے آپ کو وہ دے دیا جس کا لوگ گمان نہیں کرتے تھے. تو یہ ساری باتیں پڑھتے ہوئے مجھے بہت سارے حالات واقعات لوگوں کے یاد آ رہے تھے، کوئی دیکھے ہوئے، کوئی سنے ہوئے، کوئی آبزرو کیے ہوئے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ زندگی میں لوگ اپنے اندر کی کمی کو دوسروں کا نقص سمجھتے ہیں. ایک والد جن کے بچے ذرا آرام خور کہہ لیجئے یا باپ کے کندھوں پہ توپ رکھ کے چلانے والے یا اس کو سہارا بنانے والے تھے، یعنی باپ جتنے کامیاب تھے بیٹے اتنے نہیں تھے. تو ان کی ایک بات یاد آتی ہے، کافی بڑے بزرگ تھے، تھوڑا سا ان کے ذہن میں ہیبلا ہے ہمارے، لیکن ان کی وہ بات خاندانی طور پہ آگے سے آگے چلتی آتی. ایک شعر پڑھا کرتے تھے اپنے بیٹوں کو دیکھ کر، جو مجھے شعر تو برا نہیں آتا ہوگا، لیکن اس کا خلاصہ کیا تھا کہ مجھے سہارا سمجھنے والو، گر میں لڑ کھڑایا تو کدھر جاؤ گے. تو یاد رکھیے، جو اپنے بڑوں پہ ٹیک لگاتے ہیں نا، پھر بڑے نہیں رہتے تو کدھر جائیں گے. آپ کو اپنے اندر وہ اسپرٹ اور وہ ایمان اور وہ جرت اور وہ حکمت ڈھونڈنی ہے جو آپ کو باہر کے سہاروں سے بے نیاز کرتے. جو باہر کے سہارے ہوتے ہیں نا، یہ سایہ دینے کے لیے ہوتے ہیں، سہارا دینے کے لیے نہیں. دوؤں کا سہارا، ایک پکچر تھی کسی نے آج بھیجی ہوئی تھی کہ کوئی شخص ہے تو سیڑھی پہ جا رہا ہے نا. اب آپ امیجن کیجئے کہ سیڑھیاں ڈفرینٹ، اب اوپر بھی سیڑھیاں نیچے بھی ہے، جس پہ وہ کھڑا ہے اس سے آگے وہ سیڑھی ٹوٹ گئی ہے اور کریکس آئے میں اور گیپ ہو گیا، تو ادھر ہاتھ بنا ہوا ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ماں باپ کی دعائیں اس طرح کام کرتی ہیں، جب زندگی کی سیڑھیاں کریک ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بیچ میں ایک ڈنڈی اتر گئی، تو وہاں ماں باپ کی دعا کام آتی ہے۔ تو بڑوں سے دعائیں لینی چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اندر وہ چیز اٹھے جو کسی کو مل سکتا وہ مجھے کیوں نہیں مل سکتا، میں اتنی پہاڑ ہوں، میں کون دوں، کیا میرے اندر دماغ نہیں ہے، مجھے کیوں نہیں سوچتی، کسی کو کچھ زیادہ سوچتی ہے، میری سمجھ ایسے کیوں نہیں۔ آپ دیکھیں گے جب آپ خود سے ایسے ریزننگ کریں گے اور اللہ سے مانگیں، میں نے تو ہمیشہ اللہ سے مانگا اور اللہ سے مانگنے والے کبھی محروم نہیں رہتے، واللہ۔ تو زندگی میں چوٹیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، حادثے آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، لوگ اتنا نیگیٹو کمنٹ کریں گے آپ کے اوپر کہ اب آپ کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں رہنی، لیکن جب اللہ آپ کو دینے پہ آئے گا، نوازنے پہ آئے گا، تو ان لوگوں کی دانتوں کے نیچے اپنی انگلیاں دب کے کٹ جائیں گی کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کہاں سے ہو گیا۔ لیکن جو لوگ لوگوں کی باتیں سن کے کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، پھر ان کی زندگی میں خیر نہیں آتی۔ مجھے ایک سسٹر یاد آ جاتی ہیں، اچھی خاصی سسٹر تھیں، لیکن زندگی میں ایک ایسا حادثہ ہوا کہ شوہر نے چھوڑا یا کیا حالات بنے، جو بھی ہوتے ہی ہوں گے ایسے کچھ تھے، تو اس کے بعد وہ بالکل تنہائی پسند ہو گئی، گھر میں بیٹھ گئی، مسجد بھی نہیں جاتی تھی نماز کے لیے، کہتی تھی عورتیں مجھے دیکھتی ہیں، عورتیں مجھ سے پوچھتی ہیں، کبھی لڑکی مہکے آئی ہو نا تو اس لیے بھی لڑکیاں پریشان ہوتی ہیں کہ دوسروں کی نظریں لگ جاتی ہیں، کوئی بات ہے ضرور، کب آ رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ اب ایسے وقت میں لوگوں کی باتیں آپ کے لیے یا تو ایک سٹارٹنگ فورس بن سکتی ہے اور یا پھر آپ کچھ بھی ہو۔ تو وہ سسٹر جو تھی نا وہ بہت ڈپریس ہو گئی تھی، پھر دین نے ان کو سہارا دیا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی کیا پرواہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور سسٹر کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ زندگی میں کوئی حادثہ ہوا، پھر ایک اور حادثہ ہوا، حادثے ہوتے ہیں یہ جو آپ کو آگے لے جائیں، وہ حادثے نہیں، وہ بڑے خوش قسمتیوں کے زینے بن جاتے ہیں۔ تو کسی نے ان کے لیے کمنٹ کیا، اچھا اب اس کی زندگی میں کہاں کوئی خوشی آنی ہے، کوئی اسکل لے لے، کوئی ہنر لے لے، چلو پڑھ لے، لکھ لے، کوئی جاب کر لے گی اگلی زندگی میں۔ تو میرا جو ذاتی گمان ہے کہ آج وہی دونوں کو اگر کمپیئر کریں تو وہ جس پہ انہوں نے کمنٹ کیا تھا وہ آج ان سے ہزار ہا گنا خوشحال زندگی بسر کر رہی ہیں، اور ان کی اپنی بیٹیاں شاید دکھی ہوں گی۔ تو کبھی ہمت نہ ہارے، کوئی ناکامی آخری ناکامی نہیں ہوتی، آپ ایک دفعہ کوئی غلطی کرتے ہیں، اٹس فائن، پھر صحیح۔ آپ نے وہ سنا ہوگا نا، امیر تیمور تھا میرا خیال ہے، مسلسل ہار، مسلسل ہار، تھک ہار کے آ کے ٹیک لگا کے بیٹھا، دیکھا ایک چیونٹی کوئی دانا لے کے جا رہی ہے، اوپر چڑھتی ہے پھر گرتی ہے، پھر چڑھے، اس کو بھی تو دھکے ہی پڑے تھے نا، پھر نئے سرے سے گرتی پڑتی، تو سمجھ گیا یہ چیونٹی اتنی چھوٹی ہوگی، ہمت نہیں ہاری، میں ایک شکست سے کیوں ہاروں۔ اور جس دن آپ کا دماغ فریش ہوگا نا، آپ کا ذہن کام کرے گا، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں ہوا چلے گی، کامیابیوں کی، آپ کو خود پتا چلے گا کہ آپ، میں ٹھیک ٹریک پہ آ گئی ہوں۔ اور اگر آپ محرومیوں کی داستان بنے رہیں گے تو پھر آپ کو ہوتا ہے محروموں کو تو اور بھی محرومی ملتی ہے۔ اب آپ لوگ شیئر کریں کیا سیکھا۔
سوچ جو دیا نا انسان کو بدل دیتی ہے،
بالکل اچھی سوچ رکھیں گے، بڑی سوچ رکھیں، بڑی سوچ رکھیں۔ میں کہتی ہوں آپ 101 دفعہ لیٹ آئے ہیں نا، آپ پھر بھی کہیں نہیں انشاءاللہ آج 100ویں دن میں نے جلدی پہنچنا ہے، آپ جلدی چلے جائیں گے، اور آپ کے میں تو کر ہی نہیں سکتی، میری تو ہمت ہی نہیں، میں تو یہ میں تو وہ، جی بالکل۔ اور سیلف موٹیویشن تقوی کا دوسرا نام ہے، لکھ لیں یہ بڑا بڑا اپنی زندگی میں، تقوی جو ہے نا یہ آپ کو سٹارٹ کرتا ہے، اندر سے جذبے ابھرتے ہیں نیکیوں کے کرنے کے، کوئی پٹی تھوڑی کسی کو پڑھاتا ہے یہ نیکی کر لو۔ اب جو صحابہ جنگوں میں آگے لگ کے گئے، جن کو آئیڈیاز آتے تھے، جو آ کے اللہ کے نبی کو کہتے تھے، اللہ کے نبی کو مار کا، اللہ کے نبی کو محاذ، اللہ کے نبی بدر میں نہیں جا سکے کچھ اور، تو کہ اللہ کے نبی ان کو کوئی الگ سے بٹھا کے سکھاتے تھے، وہ ان کا اندر کا شوق نہیں سونے دیتا تھا۔ اور کئی ایسے بھی تھے جو کنی کترا لیتے تھے، اچھا ابھی تو جنگ کا موقع ہی نہیں آیا، اللہ کے نبی نے پتہ نہیں کیوں جنگ ڈکلیئر کر دی ہے۔ تو تقوی مانگے، خوف مانگے، اپنی موت کا وقت، خشیت، اتنی تھوڑی زندگی ہے، آپ دیکھیں گے ایک دم افریش ہو جائیں گے۔ میں اکثر سوچتی ہوں ہماری زندگی میں ایک چھوٹا سا عذر آتا ہے، دیکھیے وہ 101% سچا عذر ہوتا ہے۔ آپ بیمار ہیں یہ سچ ہے، آپ کا بچہ بیمار ہے یہ سچ ہے، لیکن یہ سچ آپ کو کیسے روک لے آپ کے راستے سے؟ یہ بھی تو سچ ہے نا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ صبح آپ میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ پہلی دفعہ اپنے بچے کو بیمار چھوڑ کے آئی ہیں، فون کیا آپ نے گھر میں بریک میں، فون نہیں اٹھایا، آپ کو کوئی فکر ہے کیا ہے؟ بے نیاز ہے نا، اور آپ پاس ہوتی تو کیا کرتی؟ ہو سکتا ہے اس کو اور بیمار کر دیتے، جتنا انسان اپنے بچوں کو دیکھتا ہے اتنا اور بیمار کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی بچے کو اور سب کے بچوں کو صحت دے۔ آگے تو ابھی سخت دن آنے والے ہیں، اور آپ سب یاد رکھیں وائٹس کاف والے، اگر ابھی سے آپ گھر سے سننے کے عادی ہو گئے تو آپ سورت بکرا سے آگے نہیں جا سکیں گے۔ ادھر آپ کو لنک مل جائے پکا پکایا تو آپ نے کیا کرنا ادھر آ کے؟ اور آپ گواہی دیں گے اس بات کے کہ جو یہاں آ کے بیٹھ کے آپ سیکھتے ہیں وہ گھر میں لنک لے کے بھی نہیں سیکھتے، گھر بیٹھ کے بھی نہیں ویسے سیکھتے۔ ماحول، یہ دیواریں آپ کو سکھاتی ہیں، یہ مائک سکھاتا ہے، یہ ادھر بیٹھنا ہے، اٹھنا نہیں، سیل فون بند کر دیں، واش روم میں نہیں جانا، یہ چیزیں سکھاتی ہیں۔ تو گھر میں کہاں ہم اتنا صبر کرتے، اتنا صبر کرنے والے لوگ ہوتے تو پھر بچے گھروں میں پڑھ لیتے۔ تو ہم اپنے آپ کو خود باندھے، یہ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، واللہ ہی اللہ بے نیاز ہے۔ لوگ اتنے ہی ہوتے ہیں اور آ جاتے ہیں، ہماری کرسی پہ کوئی اور بیٹھ جاتا ہے۔ مشکلوں کے ساتھ ہم کہتے ہیں مشکلوں کے بعد یہ زندگی میں چلتی رہے گی ساتھ ساتھ، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مزید دھکے لگنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو سنوار کر لیں اور ہم سٹارٹ کر لیں۔ آپ بھاگیں، آپ کو کبھی دھکے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور آپ دیکھیں، آپ پھنس جاتے ہیں نا جہاں، پھر دھکے پڑتے ہیں۔ آپ کسی بھی جگہ سوچیں نا، یہاں بہت سارے لوگ آ گئے، کھانے کی لائن میں دھکے، باہر جوتے پہننے میں دھکے، سب اگر آگے ہوں گے تو آپ کو دھکے نہیں دیں گے لوگ۔ تو جو لوگ زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں پھر اللہ کے حکم سے وہ اس تھریش ہولڈ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیلف گرومنگ کے سلسلے میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے، کل کی زندگی آج جی لے۔ کیا مطلب؟ جو کل آنے والا ہے اس سے پہلے ہی آج جی لیں۔ تو آئیے چند سوال ہم خود سے کرتے ہیں۔ پہلا سوال، آپ زندگی سے کیا چاہتی ہیں؟ آپ اس کو اپنے لیے لکھ لیجئے، میں زندگی سے کیا چاہتی ہوں؟ پھر میں کیا کرنا چاہتی ہوں؟ اور میں کیا پانا چاہتی ہوں؟ کیا کرنا چاہتی ہوں، کیا پانا چاہتی ہوں؟
بیٹا ادھر آئے۔
آپ زندگی سے کیا چاہتی ہیں؟ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کیا پانا چاہتی ہیں؟ پھر اگلا سوال کریں، اگر ہر چیز آپ کی مرضی، خواہشات اور سوچوں کے مطابق ہو جائے، یعنی رستے کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی آبسٹیکل نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی مخالفت نہیں، کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں، یعنی 110% آپ کے حالات آپ کے موافق ہو جائیں، پہلے میری اس بات کو سمجھیں، ڈریم لگ رہا ہے نا، یعنی کوئی زیر زبر بھی اونچی نیچی نہ ہو، 100% اگر آپ کی زندگی میں وہ سب کچھ ہو جائے جیسے حالات آپ چاہتی ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گی؟ بات سمجھے؟ ایک جملہ تفسیر میں بولا تھا، وہ یہاں یاد آ رہا ہے، کہ مجبوریوں کے پردے میں بہت سارے لوگوں کی منافقت چھپ جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم پہ پابندیاں ہیں، لیکن یہ اللہ کا شکر ہوتا ہے کہ پابندیاں ہیں۔ پابندی نہیں بھی ہوگی نا، مخالفت نہیں بھی ہوگی نا، لیکن ہمارے اندر کے نفاق نے ہمیں نماز وہ پڑھنے نہیں دینی، یا ہمیں وہ نیکی کا کام کرنے نہیں دینا، وہ ضرورت نہیں ہوگی جو دوسرے کے اوپر ہے۔ مثال ہے کہ ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے میرا بہت دل کرتا ہے میں نقاب کروں، کوئی بھی مثال لے لیں۔ ایک مرد ہے، برادر ہے، وہ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے داڑھی رکھوں، لیکن کوئی پابندی ہے اس پہ فلاں فلاں، تو وہ سوچتا ہے اس پابندی کی وجہ سے میں نہیں کر رہا، لیکن وہ پابندی رحمت ہے۔ کیوں بھلا؟ کہ پابندی نہیں بھی ہوگی تو اس نے کرنا کوئی نہیں، کیونکہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، مشکلات چھٹ جاتی ہیں، آسانی آ جاتی ہیں۔ کب؟ جب اللہ ہمارا سچا ہونا دیکھ لیتا، ہماری کمٹمنٹ دیکھ لیتا۔ وہ کہتا نا کہ تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا کے، اے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو زندگی میں یہ سب کچھ ہو کہ جب آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو پھر آپ کہاں ہوں گے، یہ آپ خود سے پوچھئے۔ اگر کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل، کوئی گھڑا، کوئی بدقسمتی آپ کے پاؤں کی بیڑی نہ بن پائے تو 5 سال کے بعد آپ کی زندگی کیا ہوگی؟ سوچئے ذرا۔ آپ یہاں اپنے آپ کو اس کلاس روم میں لے کے بیٹھتی ہیں نا ہر ویک، اب آپ سوچئے، یا 2 دن یا 4 دن، اگلے 5 سال میری زندگی کے اگر مجھے ویسے ہی گزارنے دیے جائے جیسے میں چاہتی ہوں، کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی بیڑی نہ پاؤں میں پڑے، تو میں کہاں ہوں گی، میری زندگی کیسی ہوگی؟ ایک لمحے کو فرض کر لیں کہ آپ جو چاہیں گے، جو مانگیں گے، جو پسند کریں گے، جو آرزو کریں گے، جو سوچیں گے، سب سچ ہو جائے گا، تو 5 سال کے بعد آپ کی زندگی کیسے بدل کے رہ جائے گی؟ آپ دیکھیے کہ ہم بہت کچھ بننا چاہتے ہیں لیکن ہم ہمیشہ حالات کے دھارے میں بہتے ہیں، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ ایک ہی ماحول تھا مکہ کا، ایک ہی پیغام اترا حرا سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور ایک ہی دعوت تھی نبی کی سارے مکہ والوں کے لیے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگ اللہ کو ایک کہو فلاح پا جاؤ گے۔ لیکن کیوں چند 5-6 لوگوں کے سوا بہت سارے لوگوں کو بات فوراً سمجھ نہ آئی؟ بات میں تو بہت ساروں کو سمجھ آ گئی الحمدللہ، فوراً کیوں نہ آئی؟ جو بات ہے حضرت خدیجہ کو سمجھ آ گئی، حضرت علی کو آ گئی، حضرت ابو بکر کو آ گئی، حضرت زید کو آ گئی، وہ بہت سارے لوگوں کو کیوں نہ آئی؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جن کے اندر حق کی تلاش ہوتی ہے نا، جو سچ کو وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو ہدایت کو اور حق کو پا کر وہ ایسے لپکتے ہیں کہ جیسے پردیس میں کوئی اپنا ہم وطن مل جائے، کوئی ہم جولی، کوئی بچپن کی سہیلی مل جائے، وہ حق کو گلے لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہائے بہت دن سے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی، تم کہاں چلی گئی؟ کبھی بچپن کی کوئی دوست آپ کو دنیا کے کسی میلے میں ملے تو آپ کہتے ہیں ارے تم کدھر تھی؟ تو پھر آپ میں کوئی بیگانگی نہیں ہوتی، تھوڑی دیر بعد آپ کو ایسے لگتا ہے کبھی بچھڑے بھی نہیں تھے۔ تو حق اور کامیابی جس بندے کی طلب ہوتی ہے نا، اس کو رکاوٹیں روکتی نہیں ہیں، مشکلات نہیں روکتی۔ یہ کب روکتی ہیں؟ جب اندر سے یقین میں کمی ہوتی ہے۔ دیکھیے جب موسم بدلتا ہے تو کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے۔ آپ کہتے ہیں آج کل وائرس پھیلا ہوا ہے، کیا اس وائرس سے سارے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں؟ نہیں۔ کن کو اثر ہوتا ہے وائرس کا، الرجی کا، گرمی کا، سردی کا؟ جو اندر سے کمزور ہوتے ہیں۔ صحت مند لوگ اسی فضا میں ٹھیک ٹھاک دن دناتے پھرتے ہیں، اور کمزور اندر سے کسی بھی طرح وہ کہتے ہیں چھینکیں آ گئیں، پولن ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو بالکل اسی طرح سے آپ اور میں اگر اپنے آپ کو کسی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کل، تو اس کے لیے آج ہمیں اس کا یقین رکھنا پڑے گا۔ کل کے آئینے میں آج خود کو دیکھیں، کل کہاں جانا چاہتی ہوں اس کو آج ڈریم بنائیں، اس کو آج دیکھیں، آج دیکھیے اس ساری چیز کو۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خوابوں میں بھی اپنا مستقبل دیکھے گا۔ جب تک ہم ڈریمز نہیں دیکھتے نا، ہمارے ڈریم سچ نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے مستقبل میں یہ ڈریم نہیں بنایا ہوا نا کہ آپ عربی میں سے قرآن اردو یا نوشک میں یا انگلش میں پڑھیں، تو آپ ہر کلاس میں نہیں آ سکیں گی۔ یہ جو بیچ میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، بیچ میں سستیاں آ جاتی ہیں، رکاوٹ آ جاتی ہے، مجبوریاں آ جاتی ہیں، یہ نہیں روکیں گی آپ کو۔ آئیں گی تو صحیح، ہر ایک کی آتی ہیں، پر وہ رکیں گے نہیں۔ آپ کہیں گے مارو کوٹو مجھے وہیں چھوڑو۔ آپ کو پتا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ساتھ ہوتے تھے، تو ایک ایسا موقع تھا کہ اللہ کے نبی جب حرم میں کھڑے ہو کر دین کی دعوت دے رہے تھے نا، تو کفار مکہ ٹوٹ پڑے، آپ کو مارنے کے لیے، تو ابو بکر صدیق ان کو بچانے کے لیے بیچ میں آ گئے۔ خبردار، کیا کہہ رہے تھے؟ اتقتلون رجلن، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرتے ہو؟ این یقول ربی اللہ، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ۔ اتنا مارا کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر کو مارنے لگے، کہ ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ان کو اٹھا کر لے کر آئے تو ان کے بال اس طرح سے نوچے ہوئے تھے دشمنوں نے، کہ ہاتھ لگاتے تھے تو ان کی لٹوں کی لٹیں بالوں کی ہاتھوں میں آتی تھی۔ لیکن ایسے وقت میں بھی جب ابو بکر صدیق کو ہوش آیا تو ان کی زبان پہ کیا تھا آپ کو پتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ پھر وہاں پہنچ جاتے تھے، چوٹ نہیں لگتی تھی، درد نہیں ہوتی تھی، سب ہوتا تھا، لیکن مقصد کا یقین۔ جب تک ہمیں ذوق یقین نہیں ہوگا تو ہمارے راستے کی زنجیریں نہیں ٹوٹیں گی، کیونکہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اگر علی دین کا جن آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا آپ کے حکم کا انتظار کر رہا ہو تو آپ اسے کیا حکم دیں گی؟ اب یہ کردار ہے علی دین، جو بھی اس کو چھوڑ دے، ہم سب نے بچپن میں پڑھا ہوا ہے، حاضر ہو جاتا تھا پھر جو کام کرانا ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی فرشتہ ہی کھڑا ہو جائے کہ آپ جو کہیں گی وہ کروں گا، تو آپ اس کو کیا حکم دیں گی؟ وہ بوتیک میں سے فلاں نیا جوڑا میرے لیے لے آؤ، امی نہیں لے کے دیتی، مجھے گولڈ کا سیٹ لا دو، مجھے وہ ڈائمنڈ کی رنگ چاہیے، اور مجھے آئی فون 6 چاہیے، 7 چاہیے، یہ کہیں گی۔ کیا دیکھنا چاہیں گے آپ کہ وہ آپ کو کیا دکھائے؟ کیا بننا چاہیں گے آپ اور کیا پانا چاہیں گے؟ کون سی جگہوں کی سیر کرنا چاہیں گے آپ؟ کس سے دوست بنانا چاہیں گے؟ کہاں گھومنا پھرنا چاہیں گے؟ کیا تجربات کرنا چاہیں گے؟ کون سے احساسات جو آپ نے آج تک محسوس نہیں کیے وہ محسوس کرنا چاہیں گے؟ کس کس یونیورسٹی میں آپ پڑھنا چاہیں گے؟ کس کمپنی میں آپ جاب کرنا چاہیں گے؟ کتنے پیسے آپ کمانا چاہیں گے؟ اور کس پروفیشنل پوزیشن میں آپ بیٹھنا چاہیں گے؟ کن معاملات میں آپ خوش قسمت ہونا چاہیں گے؟ یعنی چند سوال ہے، ہر ایک کے اوپر ہر ایک سوال فٹ تو نہیں ہوگا، لیکن آپ کیا چاہیں گے؟ کس طرح کے ماحول میں جینا پسند کریں گے؟ کس طرح کا گھر آپ چاہیں گی؟ کس طرح کے ہمسائے ہوں آپ کے؟ کس قسم کا کلچر ہو؟ کس قسم کی آزادی ہو؟ کوئی نہ پوچھے، نہ ماں پوچھے، نہ باپ پوچھے، جو چاہیں آپ کریں، جدھر چاہیں آپ جائیں۔ کس طرح کی کمیونٹی ہو آپ کی؟ کس قسم کی آپ کی سہولتیں ہوں؟ کس طرح کا موسم آپ چاہیں گی؟ کس قسم کا لائف سٹائل آپ چاہیں گی؟ کیونکہ جب بندے کے ہاتھ میں تقدیر کا قلم دے دیا جائے تو وہ تو یہی چاہے گا نا، جو میں چاہوں وہ ہوگا، وہ لکھو جو میں چاہوں، جو میں چاہوں۔ تو آپ ماڈرن سٹائل زندگی چاہیں گے یا پرانی؟ یعنی آپ کو اگر چوائس مل جائے تو آپ کیا ماڈرن سٹائل کی لیونگ چاہیں گی یا اولڈ سٹائل کی؟ کیا آپ گاڑی میں جانا چاہیں گی اپنی پسندیدہ جگہ پہ، یا آپ گاڑی کے بغیر کسی رکشے پہ جانا چاہیں گی، یا جہاز میں، یا ہیلی کاپٹر میں؟ گاڑی خود چلانا چاہتی ہیں یا آپ کا کوئی ڈرائیور ہو، یونیفارم ہو؟ یعنی ہر ایک سوچے، آئیڈیلائز کرنا، یہ سارے جو سوال ہے نا ان کو لکھے، یہ آئیڈیلائزیشن ہے۔ اب یہ دنیا داری کی باتیں ہیں نا، مال دولت گھر گاڑی یہ وہ دس دیٹ، لیکن آپ چونکہ اسٹوڈینٹس ہیں نا اور ساتھی ہیں جو قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، مجھے تب یہ خواب بھی عجیب لگتے ہیں دکھانے، جو دنیا کا گول ہے نا وہ ہمارے پاؤں کی نوک کے نیچے ہے، فیم شہرت دولت مال عزت، ان کو کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو خواب دکھاتی ہوں، کیا آپ کیا سوچتی ہیں؟ پورے قرآن پاک کی تفسیر آپ کو ازبر ہو، لفظی ترجمہ آپ کی ٹپس پہ ہو، کوئی کہیں قرآن کی آیت سنے آپ کہتے ہیں یہ سورت مومن کی آیت ہے، کہیں کوئی بات آئے کسی کی سامنے تو آپ کو جھٹ سے اس کے مطابق قرآن کی آیتیں 10 یاد آ جائیں۔ کتنے لوگوں کا یہ خواب ہے؟ دیکھیں اگر خواب نہیں ہے تو آپ کو ملے گا کبھی نہیں، لیکن اگر خواب ہے نا ایک دن آپ اس کو پائیں گی، شرط ایک ہے، پچھلے سیشن میں ہم نے بات کی تھی، قیمت دینی پڑے گی۔ پہلے خواب دیکھیں، پھر اس کی کوشش کریں، پھر اس کی قیمت دیں۔ ساری دنیا کچھ اور کرے، آپ کو اپنے خواب پورے کرانے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر ہم اپنی اگلی 5 سالہ زندگی کو آئیڈیلائز کریں آج، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیزیں، اور ان کو آپ امیجینیشن میں بنا لیں۔ جیسے مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کسی نے ایسے شیئر بھی کیا تھا کہ ان کو اپنا ویٹ لوز کرنا تھا نا، تو جیسے یہ لوگ کنسلٹنگ کرتے ہیں یا جیسے لوگ بھی فوڈ ڈائٹ دیتے ہیں، تو جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے ان کو کہا کہ مجھے کرنا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ پہلے تم ایک اپنی ڈمی ایسے جیسے ایک وہ فگر سا بنا کے، جتنا دبلا تم خود کو دیکھنا چاہتی ہو اس کے اوپر اپنی تصویر لگاؤ، اور اس کو تم وہاں رکھو جہاں تمہاری اکثر نظر پڑے۔ ہوگا کیا بھلا، تصور میں آئے گا کہ آج سے 1 مہینے، 2 مہینے، 4-6 مہینے بعد میں اتنی اسمارٹ ہو جاؤں گی، سلم ہو جاؤں گی، تو پھر وہ فالتو چیزیں بھی نہیں کھانے کو دل کرے گا، اور ڈائننگ ٹیبل کے اوپر رکھ لے ایسی تصویر بنا کر، تو پراٹھے کا لقمہ اندر جائے گا کہ باہر جائے گا، نہیں اچھا لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا خواب ہے۔ اسی طرح ایک اور مجھے یاد ہے کہ ایک کلاس تھی تو اس میں جنت کی بات تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ آپ جنت کے بارے میں سننے سے پہلے ویژولائز کریں کہ آپ جنت میں پھر رہی ہیں، آپ گھوم رہے ہیں، آپ ایسی جگہ پہ، آپ کا گھر ایسا ہوگا، یعنی خواب دیکھیں۔ میں اکثر کہتی ہوں آپ لوگوں سے بھی کہ اپنے گھروں میں جنت کی باتیں کیا کریں، اپنے بچوں سے، بیٹا تمہارا وہاں بیڈ روم کیسا ہوگا، تم پنک لوگی کہ پرپل لوگی کہ بلو لوگی کہ ریڈ لوگی، اپنے بچوں کو خواب دکھائیں، پھر کیا ہوگا، ان خوابوں کو پانے کے لیے وہ تیار ہوں گے، محنت کریں گے۔ جب ہم مستقبل کے خواب نہیں دیکھتے نا، تو ہماری زندگی ہر دن پہلے سے بھی ابتر ہو جاتی ہے۔ تو آج سے آپ اپنا خواب لکھیں، آپ اپنے گھر میں، اپنی گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے، کمپیوٹر سکرین پہ، جہاں بھی آپ کی اکثر نظر پڑتی ہے وہاں اپنے خواب بنا کر رکھیں، لکھیں، سب کچھ دیکھیں، چھوٹی سے چھوٹی چیزیں، بڑی سے بڑی چیزیں، اور یقین سے دیکھیں، اور ان تصوروں کو پھر تصویروں میں بدلیے، اور تصویروں کو پھر چلتی پھرتی زندگی کی فلم میں بدلیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کام کریں۔ جب آپ 5 سال کے بعد دیکھیں گے کہ ہر رکاوٹ، ہر بندش، ہر الجھن، ہر پریشانی اور ہر زنجیر سے بچ کے آپ کی زندگی بالکل ویسی ہو چکی ہوگی جیسا آپ نے خواب دیکھا تھا، آئیڈیلائز کیا تھا جس کو، تو آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ آپ کی آنکھیں وہ دیکھیں گی جو آپ دیکھنا چاہ رہے تھے، آپ وہ سنیں گے جو آپ سننا چاہ رہے تھے، آپ وہ محسوس کریں گے جو محسوس کرنا چاہ رہے تھے، آپ کی ایٹنگ ہیبٹس بدل چکی ہوں گی، آپ کپڑے کیسے پہننا چاہتی ہیں فیوچر میں وہ کپڑے آپ کے بدل چکے ہوں گے، آپ بالکل اپنے آپ کو امیجینیشن میں دیکھیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اور میں نے کئی لوگوں کو بدلتے دیکھا۔ صبح میرے ذہن میں ایک لفظ پتہ نہیں کیوں گھوم رہا تھا، کل رات کو غالباً، یعنی ایسی کوئی بات ہو رہی تھی نا، تو استقلال، یعنی ہمارے قدموں میں وہ نہیں ہوتی، استقلال کو انگلش میں یا عربی میں عزم کہہ لیں، یعنی ہم کوشش شروع کرتے ہیں کسی بھی کام کی بڑے جوش سے، نئی کاپی خریدیں گے، اب میں نے نوٹس بڑے اچھے لینے ہیں، اب میں نے کوئی چھٹی نہیں کرنی، اس کورس میں تو میرے 100% میری رول کال ہوگی، شروع میں بہت لیکن جم نہیں پاتے، ہم چند دن بعد خود سے کیے ہوئے وعدے توڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ تو دنیا میں کہیں نہیں پہنچتے، یہاں کہاں پہنچیں گے، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، یہ تو آپ کی جنت کا سودا ہوتا ہے اس کمرے میں بیٹھ کے، یہ آپ کا راستہ جنت کا راستہ ہے، یہ سبیل الجنہ نام ایسی تھوڑی ہے، سبیل الجنہ، اس کے لیے آپ کو آج سے فکر کرنی پڑے گی میں کہاں جانا چاہتی ہوں، اور آپ جو سوچیں گی ویسے ہوگا۔ مثلا آپ سوچئے کہ فیوچر میں میں کہاں رہوں گی، چلیے آپ میں سے کچھ ان میرڈ بچی ہیں نا، شادی تو اللہ نے چاہا تو ہو ہی نہیں ہے نا، تصور میں لائیں میں کس شخصیت کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، فیوچر میں جب میری شادی ہوگی تو میں اپنے ہسبینڈ میں کیا خوبیاں دیکھنا چاہتی ہوں، اور جن سسٹرز کی شادی ہو چکی اور وہ ایسے ہی ہوئی جیسے سب کی ہوتی ہے، پیرنٹس کی مرضی، کچھ اپنی بھی اتنی سمجھ نہیں تھی اس وقت، اب آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ اور آپ دونوں چینج ہو، قرآن نے آپ کی گرومنگ کچھ کر دی، ابھی بہت کچھ ہونی ہے، آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ بھی ہوں، اب آپ سب لکھیے، ان میرڈ بچیاں لکھیں کہ مجھے کس قسم کے لڑکے سے شادی کرنی چاہیے، اور جو میرڈ سسٹرز ہیں آپ میں سے وہ یہ سوچیں کہ 5 سال بعد میں اپنے ہسبینڈ کو کیسا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب آپ کے دن میں ایک لمبی سی داڑھی آ جائے گی، اور ہمارے دل میں بس ہی نہیں دو چار چیزوں کا خوف آتا ہے. لیکن آپ لکھیے, آج سے 5 سال بعد جب میں اپنے ہسبینڈ سے باتیں کرا کروں گی تو کیسی باتیں ہوں گی؟ جب میں اپنے ہسبینڈ سے کوئی بات کروں گی اور میں قرآن کی آیت آدھی بھی پڑھوں گی تو وہ پوری کر دیں گے تو مجھے کیسا محسوس ہوگا؟ خواب دیکھیے. آپ کو ایک دوسرے کو گانے کے بول سنا کر محبت کا اظہار کرتے ہیں. آپ حضرت عائشہ اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طریقہ سیکھیے. اللہ کے نبی نے کہا, عائشہ مجھے پتا چل جاتا تم مجھ سے کب خوش ہوتی اور کب ناراض. کہا کب خوش ہوتی ہوں؟ کیسے؟ کہا جب تم اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہتی نا رب محبت, محمد کے رب کی قسم, تو مجھے پتا چل جاتا تمہیں میرے سے پیار ہے یا مجھ سے خوش ہو. اور جب تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم تو میں سمجھ جاتی ہوں آج تم مجھ سے ناراض ہو. تو وہاں تو اتنی محبتیں تھیں. آپ پڑھیں تو حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی کی زندگی, کیوپڈ کپل, رومانٹک کپل. آج کیا وہ دوسروں کے بولے ہوئے بول آئی لو یو کہہ کر 10 میسج جو کئی جگہ کہیں نہیں دوسروں کو لکھے ہوں گے سب نے یہ لکھا ہوگا اونلی فار یو, وہ محبت تو نہیں ہوتی نا. لیکن آپ اپنے آپ کو سوچیں, پھر آپ دیکھیں گے کہ جب ڈیسٹینیشن ہوتی ہے نا, مجھے اس وقت یہ بات کہتے ویسے لگ رہے جیسے آپ اپنی گاڑی کے نیویگیٹر میں ڈائریکشن ڈالتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے کہاں جانا ہے آپ نے. جب آپ ڈالتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کی گاڑی کے نیویگیٹر میں کیا آ جاتا ہے؟ ایک میپ آتا ہے نا, خود بخود وہ آنٹی جی بولنا شروع ہو جاتی ہیں رائٹ ہیئر گو دیئر, یہ کرو وہ کرو, اور وہ میپ بنتا ہے نا آپ کا. اور آپ دیکھیں کہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف اس کی انسٹرکشن کو فالو کر کے اینڈ پہ وہ کہتے ہیں یور ڈیسٹینیشن از آن رائٹ ہینڈ دس اینڈ دیٹ, کہتے ہیں نا. بس یہ کام اس وقت آپ نے کرنا ہے, اپنے ذہن کے نیویگیٹر میں اپنی سکسیس کو لکھیے. مجھے یہاں پہنچنا ہے, میں پہنچوں گی. دیکھیے راستے میں کتنے بمپ آتے ہیں, کتنے موڑ آتے ہیں, کتنی رکاوٹیں آتی ہیں, لیکن آپ پہنچ جاتے ہیں نا اپنی ڈیسٹینیشن پہ, رکتے تو نہیں. کبھی آپ نے کہا کہ میں صرف اس جگہ زندگی میں جاؤں گی میرے اور اس کے گھر کے راستے میں ایک موڑ بھی نہ ہو, تو پھر ایک روڈ کے ایک کونے سے لے کر دوسرے پہ تو آپ چلی جائیں گی, مڑیں گی نہیں. اسی طرح ہماری زندگی میں بہت سے موڑ آتے ہیں, اور یہ موڑ کیوں آتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کتنے سچے ہیں اپنی اس لگن میں. اور جس جگہ ہم مڑ جاتے ہیں نا گھبرا کے, نہیں مجھے نہیں جگہ ملے گی, میں نہیں ڈھونڈ سکتی, میرے لیے امپاسبل ہے, منزل اس کے بالکل قریب ہوتی ہے. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ ایک ہی جگہ کے گرد گھوم رہے تھے گھوم رہے تھے گھوم رہے تھے, وہ چیز ادھر ہی تھی لیکن آپ کو اندر جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا. اور بعد میں جب کوئی کہتا وہ ادھر, کہتے اس کے آگے سے تو میں 4 دفعہ ہو کے آئی ہوں, اچھا راستہ کدھر, کہتے وہ اندر سے ذرا ہلکی سی موڑ مڑے تو پھر وہاں گلی ہے, چھوٹی سی گلی ہے نا, کہ پھر آپ کو مل جاتا. اسی طرح ہماری زندگی میں کامیابی ہمارے ارد گرد ہوتی ہے. کبھی ہمیں رستہ نہیں ملتا, کبھی ہم رستے کی مشکلات کو سہنا نہیں چاہتے. آپ اپنی زندگی کی ایک ایک چیز کو دیکھیں, آج سے 5 سال بعد میں کن لوگوں میں اٹھی بیٹھوں گی؟ شہر کے بہت دیندار لوگ, بہت باعمل لوگ, لوگ مجھے کس نام سے پہچانیں گے. اور آپ کوئی بھی لکھ لیں, کیا میں کسی مووی سٹار کے ساتھ بیٹھنا چاہوں گی یا کرکٹ سٹار کے ساتھ, یا میں کوئی سپر ماڈل یا گرل ماڈل یا کوئی میں بہت ہی خوبصورت ماڈل بننا چاہتی ہوں, کیا میں شو بزنس میں آؤں گی 5 سال بعد یا میرا سٹائل کچھ اور ہوگا, میں کس قسم کے کپڑے پہنوں گی, میرے جوتے کیسے ہوں گے, میں کیسی ہوں گی, اپنے آپ کو سوچیے. دیکھیے اسلام کا بھی تو ایک اپنا سٹائل ہے نا, اسلام کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو آپ کی ڈریمنگ ہوتی ہے. اپنے گھر کو سوچیں, آج میرے گھر میں کیا کچھ بھرا ہوگا, 5 سال بعد کیسا ہو جائے گا گھر, اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ سوچیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ لوگ جس چیز کو مال کہتے ہیں نا, میں اس کو تقویٰ کہتی ہوں, کیونکہ جو کام لوگ بہت کچھ کر کے مال حاصل کرتے ہیں نا, مالدار ہو جاتے ہیں. دین کی اصطلاح میں بندہ تقویٰ دار ہو جاتا ہے. اور تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ 2 چیزیں ہیں تقویٰ میں. ایک تو بڑا معروف ہے, سب نے بچپن سے سنا, پرہیزگاری, گناہوں سے بچنا, ڈرنا, یہ سب کچھ. یعنی تقویٰ میں ایک اینگل ہے گناہوں سے بچنا, یہ سب کو پتا ہے موسٹ آف دا ٹائم, یہ لگ پاتے پھر بھی نہیں بچ پاتے لیکن سب کو پتا ہے متقی کون ہے پرہیزگار. لیکن تقویٰ کا ایک دوسرا اینگل بہت کم لوگوں کو پتا ہے, اور وہ بہت بڑے بڑے گلاسز لگائے نا پھر دیکھتا ہے, اور وہ کیا, نیکیوں کے مواقعوں کو دیکھنا اور اویل کرنا, ٹو اویل دا اپرچونیٹیز. یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے. لوگ جو نیکی کر رہے ہوتے ہیں نا اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں, لیکن جو نیکی چھوڑ رہے ہوتے ہیں نا اس کو ان کا احساس ہی نہیں ہوتا. کہتے چلو شکر ہے کچھ تو کر رہی ہوں, لیکن وہ بہت کچھ چھوڑ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جب ہم ایک چھٹی کرتے ہیں نا, ہم اسے ایک چھٹی کے دن کتنی چیزوں سے محروم ہوتے ہیں. تجوید کے لیسن میں شاید ہم نے 200 لفظ پڑھے ہوں اس سبق میں, 200 کو ضرب دے دیں 10 سے تو کتنے بن گئے. اتنی نیکیاں چھٹ گئیں ایک دفعہ پڑھنے سے. اور میرا نہیں گمان کہ آپ ایک دفعہ پڑھتے ہوں تجوید میں, لفظی ترجمے میں, دہرانے میں, آپ اس دن قرآن کے لفظ میرا حال ہے کہ 1000 لفظ پڑھ جاتے ہوں گے. مجھے اس دفعہ حیرت ہوئی, یہ بھی ہمارا ریسنٹ ایک ٹرپ تھا یورپ کا, تو اس میں فرانس میں تھی, تو وہاں ایک سسٹر ہیں جو اردو بڑی فاسٹ لکھتی ہیں نا ٹائپنگ میں, تو ڈفرینٹ لوگوں کو جو کام اسائن کیے تھے ٹیم کے, تو ان میں سے ان کو انہوں نے اس دفعہ سندھا نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ساتھ ساتھ ان کا لائیو لیکچر ٹائپ کیجئے. خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے, وہ پیچھے بیٹھ گئی کیونکہ ان کی ٹائپنگ کی آواز آتی تھی. جتنے فرانس میں لیکچر میں سارے انہوں نے ساتھ ساتھ لکھے. جب فرسٹ لیکچر لکھ کے وہ میرے پاس آئی تو کہتی ہے سازا آپ کو پتا ہے آپ نے کتنے لفظ بولے ہیں؟ میں نے کہا کتنے؟ میں 50 منٹ 45 50 60 تو دعا شعا کے ساتھ چلتا ہے, 10 لیکچر جس میں میں اپنے نان اسٹاپ بولتی ہوں نا وہ 50 منٹ کے اندر باہر ہوتا ہے. 45,000 لفظ میں نے بولے. اور آپ میرا گمان ہے کہ انہوں نے ایک ایک نہیں لکھا. آپ میرے ساتھ بیٹھ کے نوٹس لیں گے تو کیا ایک ایک لفظ لکھتے؟ ایک ایک لکھنے کے لیے تو آپ کو روکنا پڑتا ہے, پاز دینا ہے, پھر جملہ پورا کریں. وہ تو آپ ایک گھنٹے کا لیکچر 6 گھنٹے میں لکھیں گے. اور انہوں نے بکال سارا لکھا ہے, لیکن انہوں نے جو لکھے وہ 45,000 لفظ لکھے. میں تو کانپ کے رہ گئی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ تعالیٰ سورۃ قاف میں کہتے ہیں جو ایک لفظ بھی تم نکالتے ہو نا اس کو بھی حاضر باش فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے. تو کل قیامت کے دن ہم کیسے اپنے بولے ہوئے لفظوں کا انکار کریں گے؟ تو جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے اپنے آپ کو آئیڈیلائز کریں. آپ اپنے بچوں کو دیکھیے. اب اگلا تصور آپ اپنا لائیے بچوں کا. 5 سال بعد میرے بچے کیسے ہوں گے؟ دیکھیے ہر ایک کے بچے چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں. آپ سب سے چھوٹے بچے کی بھی عمر لکھ لیں اور سب سے بڑے کی بھی. اور اکثر لوگوں کے منہ سے میں نے یہ بات سنی ہے قرآن سیکھنے کے دوران اللہ تعالیٰ پھر بیبی کو دیتا ہے تو کہتے ہیں یہ بیبی بالکل فرق ہے دوسروں سے. اب اس کی تربیت ہم ویسے کریں گے جیسے ہم نے قرآن پڑھ کے سیکھی ہے. بڑے بچے اب ہمارے قابو میں نہیں ہیں, ہم نے ان کا حق نہیں دیا, ہم نے ان کو وقت پہ نہیں روکا ٹوکا. لیکن آپ خواب دیکھیں اپنے بچوں کے. کوئی چیز دنیا میں ناممکن نہیں ہے, یقین کیجیے ممکن ہے. آپ بھی بدل سکتی ہیں, آپ کے بچے بھی بدل سکتے ہیں, آپ کے ہسبینڈ بھی بدل سکتے ہیں. ہر چیز کو بدلتے جائیں, سوچتے جائیں, سوچتے جائیں. پھر اسی طرح آپ سوچئے اس وقت آپ اور میں ناروے میں بیٹھے اس کلاس روم میں, آپ سوچئے کہ آج سے 5 سال بعد میں دین کے نام پہ, یعنی ویسے تو ہم ساری دنیا گھومے جائیں بھی لیکن چونکہ ہم اس وقت اپنی سکسیس دیکھ رہے ہیں نا, تو میں دین کے نام پر کس مقام پہ پہنچ چکی ہوں گی. مثال دیتی ہوں کہ میں اگر اپنی مثال آپ کو دے دوں, ابھی 2 ویک پہلے ایک بڑا خوبصورت ایکسپیرینس ہوا. ہمارا ایک آن لائن کورس ہے تھا الحمدللہ, اب تو لاسٹ یہ فرائیڈے نہیں اس سے پچھلے فرائیڈے کو اس کی کمپلیشن ہوئی. یہ ہمارا 2nd oldest کورس تھا. سب سے پہلا جو آن لائن کورس جو بیک کورس تھا 4 گھنٹے کی تفسیر ہوتی تھی شاید, وہ رب کا پیغام میرے نام تھا. جب ہم نے وہ شروع کیا کچھ عرصہ ہو گیا پارے شروع ہوئے, تو پھر ایک 1 ویک کلاس شروع کی تھی تو اس کا نام ہم نے رکھا تھا رب کا پیغام امت وسط کے نام. 8 سال میں وہ کورس پورا ہوا ہے ماشاء اللہ. لاسٹ 2 ویک پہلے میں اس دن آئرلینڈ میں تھی اور ہم لوگ ڈبلن میں تھے اور ڈبلن سے کارک شام کو جانا تھا. اس دن وہ کورس آن لائن پورا ہو رہا تھا تو ساتھیوں کی ریکویسٹ تھی کہ آپ نے ہمارے ساتھ ضرور رہنا ہے. اور آف کورس ویسے بھی میری خواہش ہوتی ہے آن لائن کلاسز میں تھوڑی بہت بات کروں, اور اسپیشل ڈیز میں تو ضرور بلاتے ہیں. میں نے کہا آپ مجھے ڈھونڈتے رہیے فون پہ تو ہوگا. خیر جب ہم نے ڈبلن کا صبح کا لیکچر پورا کیا, ہماری ایک اور اسٹوڈینٹ تھی ان کے گھر پہ ہم سارے ہی تھے اکٹھے لنچ کے لیے, تو وہاں اس کا ٹائم شروع ہونا تھا 3 بجے کے قریب. ہم نے انہیں کہا کمپیوٹر دے, کمپیوٹر کھولا وہ کلاس شروع ہوئی. وہ ساری سن رہے تھے اپنی بات یہ کب شروع ہوئی کیسے, اسی میں انہوں نے ساری ڈیٹس بتائیں اتنے پارے تب ہوئے اتنے تب ہوئے یہ ہوئے. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے لیا تو پھر میں نے مائک لیا تو مجھے بہت ہی اچھا لگا کیونکہ وہ پرانی آئی ڈیز اور یہ وہ کر کرا کے. خیر 15-20 منٹ میں نے ان سے بات کی اور میں وہ لائیو کلاس لیتی تھی. وہ میں امریکہ میں تھی، صرف میں لیتی تھی گھر سے، یعنی آن لائن ہی تھی، وہ امریکہ کی رات ہوتی تھی یا صبح تھی، اینی وے یعنی وہ اونلی آن لائن کورس تھا، ونس اے ویک تھا. پھر اس کے بعد جب میں 5 سال پہلے اسلو آ گئی، موو ہوئی، تو پھر دن رات کا فرق ہو گیا، کچھ ادھر کی کلاس کا ٹائم، کچھ ادھر کی، کرتے کراتے پھر ہم نے اس کو ادھر کی سویل الجنہ کے ساتھ سیٹ کیا. یعنی اس کلاس نے ہمارے بڑے وہ کہتے ہیں اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے، کیونکہ نہ تب اتنی بھرپور ریکارڈنگ ہوتی تھی، نہ ایڈیٹنگ تھی، وہ تو چیزیں تھیں ہی نہیں جو اب ہے الحمدللہ. تو پھر میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ جس دن میں نے یہ کورس شروع کیا تھا اس سے لے کر آج کے دن تک میری زندگی میں کیا کچھ آیا. موٹی موٹی میں نے ان کو 8 سال کی کہانی سنائی. تو میں نے کہا جس دن میں نے یہ کورس شروع کیا تھا میرے وہم و گمان میں لفظ آئرلینڈ بھی نہیں تھا، نہ مجھے ڈبلن پتا تھا آئرلینڈ کی، تو وہاں ایک اسٹوڈینٹ اس کی وجہ سے کام ہوا. پھر اس کے بعد خیر سب ایموشنل تھے، ساتھیوں نے بھی باتیں کی. اس کے بعد انہوں نے آگے کیری آن کیا، انہوں نے کہا کہ اب ہم نے آپ کو اینڈ پہ بھی ضرور ساتھ رکھنا ہے دعا کے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم جہاں ہوں گے فون کرنا. اب یہ کر کرا کے ہم نماز پڑھ کے ڈبلن سے نکلے کار کے لیے، تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. بالکل جب مڈ پہ پہنچے تو فون آنے شروع ہو گئے کہ اب ادھر کلاس پوری ہو رہی ہے، اب دعا کرانی. میں کہا لائن کراتے ہیں پھر کیا، میں پورے دن کی تھکی تھی تو میں پیچھے ہل کے لین کر رہی تھی لیٹ کے، جیسے پاؤں بھی اوپر کر کے تھی. میں نے کہا مجھے فون پکڑا ہے. میں ڈبلن سے کار کے رستے میں گاڑی میں لیٹی ہوئی ایک قسم کی فون پہ ان کے سب باتیں کر رہی، اور ان کو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ پیچھے آوازیں ہیں، ہائی وے پہ ہم فل اسپیڈ جا رہے ہیں، اور آپ میں سے جو گیا آئرلینڈ وہاں ہوا بہت چلتی ہے، گاڑی یوں بجتی ہے، یوں ونڈ بہت زیادہ، کیونکہ پانی کے اندر ہے نا تو چاروں طرف سے ہوا آتی ہے. قصہ مختصر کہ وہ دعا جو میں نے اس وقت کروائی، اور ہم رستے میں اور جب باقی لوگ گاڑی میں تھے، بعد میں ان کا فیڈ بیک تھا کہ آج ہماری زندگی کی یہ سب سے امیزنگ دعا تھی جو آج ہم نے سیشن لیا. تو اگر میں کہتی میں رستے میں ہوں، میں سفر میں، سوری آئی ایم ناٹ اویلیبل، تو کیا وہ خود کر کرا لیتے. لیکن وہ جو میں نے انجوائے کیا، اور جو میں اور میں نے ساتھ کہہ بھی دیا کہ میری یہ پوزیشن ہے اور اس کو ایسے ہی رکھیے گا، ہم نے کوئی اسٹوڈیو ریکارڈنگ تھوڑی کرنی ہے، تاکہ لوگوں کو یہ سکھائیں ہم سب کہ ہر حال میں دین کا کام کرنا، اصل یہ بات ہے. کوئی چیز آپ کے رستے کی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. اور آپ دیکھیے کہ ابھی تو آپ بچے ہیں، بچے سے مراد ہے کہ ابھی آپ 8ویں 9ویں پر ہیں، ابھی بڑا لمبا سفر ہے. اگر آپ کے اندر جوش اور جذبے نہیں ہوں گے نا، تو پھر آپ کہیں نہ کہیں روک لیے جائیں گے. ایک انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے، امپاسیبل آئی ایم پاسیبل میں بدل جاتا ہے. اللہ کے ہاتھوں میں خود کو دے کے دیکھیں، خواب بڑے سے دیکھیں، کوشش بھرپور کریں، اور نیت اچھی رکھیں، ارادے بھی بڑے رکھیں، اور انجام اللہ کے ہاتھ پہ ڈال دیں. وہ کہتے ہیں نا کہ نگاہ ولن ہائی رائز، بڑے بڑے خواب دیکھے زندگی میں. آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے بس ایسی جی کے 4 دن پڑھ کے جاب کر کے شادی کرا کے 2-4 بچے پال کے دنیا سے چلے جانا ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ کیا ملے گا آپ کو اس کے اینڈ پہ؟ کامیابی تو کچھ لوگوں کو ملتی ہے، دنیا کی بھی، جن کو ملتی ہے وہ شادی کے بعد وہ جاب ہی نہیں کرتے، پڑھا کچھ ہوتا ہے جاب کچھ اور کرنے لگتے ہیں. وہ کامیابی لینی ہے میں نے اور آپ نے جس کے بعد ناکامی کا تصور بھی نہ ہو. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابیاں پائیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آپ کہتے ہیں میں نے فرسٹ کلاس زندگی بسر کرنی ہے، اللہ آپ سے فرسٹ کلاس کام لے گا. آپ کہتے چلو اللہ کچھ تو کرا لے، جیسے مجھے یاد ہے کسی کے بچے نہیں تھے تو وہ کہتی تھی اللہ مجھے بیٹی دے دے، تو میں نے کہا کہ اللہ کے پاس بیٹوں کی کمی ہے؟ میرا ہوتا کہ چلو بیٹا نہیں نصیب ہے تو بیٹی ہی دے دے. میں نے کہا آپ مانگے اللہ سے، اللہ مجھے بیٹا ہی دے بلکہ 2 بیٹے کٹھے دے. کیا اللہ کے پاس کو بیٹوں کی کمی ہے کہ آپ چلے بیٹی پہ راضی ہو رہے؟ آپ بڑی چیز مانگیے، پھر جو مرضی اللہ دے. تو خواب بڑے دیکھیں گے، ارادے بڑے دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی زندگی میں خواب بڑے دیکھنے کے بعد فائدہ ہوگا. کوئی چیز آپ کے راستے کی انشاءاللہ رکاوٹ نہیں بنے گی. اور یاد رکھیے کہ زندگی کا مقصد لینا نہیں ہے، دینا ہے. اب چند باتیں اپنے فائدے کی سوچ لیں. ہم سوچتے ہم لیں گے تو فائدہ لیں گے نا، نہیں. آپ کہیے کہ میں نے 5 سال بعد اس سوسائٹی کو کچھ واپس کرنا ہے، پے بیک کرنا ہے. میں کتنے پیسے خیرات کروں گی، میں کتنے لوگوں کو پڑھاؤں گی، میں کتنا ڈونیشن دوں گی، میرا صدقہ جاریہ کتنا ہوگا، میں کتنی جگہوں پہ دین کے نام پہ حصہ ڈالوں گی، میں کتنے غریبوں کے بچوں کو سپانسر کروں گی، کیا کیا جو بھی ہے۔ آپ یہ اچھے سے خواب بھی لکھیے۔ کامیابی کا حتمی ہدف خود مزے اڑانا نہیں، بلکہ دوسروں کو اپنی کامیابی کے ثمرات میں شامل کرنا۔ یہ تو کام آپ کر رہے ہیں نا قرآن سیکھنے کا، یہ آپ کو اس قابل کر رہا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی اپنے پڑھنے کا فائدہ دیں گی۔ پیسہ، خوشحالی، معاشی آزادی کا صحیح مزہ تبھی اٹھایا جا سکتا ہے جب اس سے کسی اور کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے۔ یہ مت بھولیے کہ زندگی لینے والوں سے لیتی ہے اور دینے والوں کو اور بھی زیادہ دیتی ہے۔ جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ان کو کوئی احتیاط آ رہی ہے قرآن کی؟ چلیے میں سورت کا نام لے لیتی ہوں، سورت رات۔ وَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ۔ سورت رات، جو لوگوں کو نفع دے گا نا وہی بچے گا۔ اللہ ہمیں نفع والا کر لے، ایسا درخت بنے کہ جس کا پھل اس کی دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ دیتا رہے، پھر لوگ آپ کو یاد رکھیں گے۔ آج لوگ نیوٹن کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ اس نے کچھ دیا۔ عمر کو، علی کو، عثمان کو، صحابہ کو کیوں یاد کرتے ہیں لوگ؟ کیونکہ انہوں نے انسانیت کو کچھ دیا۔ جب ہم دیتے کوئی نہیں نا تو تھوڑے دن بعد لوگ خوش ہوتے ہیں، چلو اچھا جگہ ختم ہوئی، نکلے اس کی جگہ کوئی اور آ جائے، پھر انشاءاللہ آپ فائدہ کریں گے اور فائدہ ملے گا آپ کو۔ اور اگر آپ یہ سب کچھ کر گئے تو آپ دیکھیے گا کہ بڑے بڑے سمندر بھی جائیں گے اور مشکلات آپ کے راستے کی رکاوٹوں کو الگ کریں گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ شیخ چلی کے خواب ہیں، چھوڑو ایسے خوابوں میں رہتے ہیں، نہیں بنائیں۔ آج جا کے اب سب اپنا گول بنائیں، بالکل انڈیویجل بیسڈ۔ ہر ایک کا فرق بھی ہو سکتا ہے اور ایک ایج کے اور ایک ماحول میں ہونے کے جیسے سیم بھی گول ہو سکتے ہیں، پھر اس کو جم جائے لینے کے لیے، پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ لوگ کچھ بھی کریں آپ کو کیا لگے، لوگ کسی انداز سے جیئیں آپ کو کیا لگے، آپ کا ایک اپنا سٹائل ہے۔ اٹس مائی سٹائل، اٹس مائی لائف۔ آج سے لوگ یہی سناتے ہیں اٹس مائی سٹائل، تو آپ کہتے ہیں اٹس مائی سٹائل، اٹس مائی چوائس، یس اٹس مائی چوائس۔ ہو آر یو؟ آئی ایم آئی، میں ہوں۔ آپ کو کیا لگے؟ جب آپ کے اندر کانفیڈینس آئے گا نا کوئی آپ کو نہیں روک سکے گا۔ اور پھر اپنی زندگی سے نیگیٹیوٹی نکال دیں، یہ بھی لکھ لیں۔ منفی جذبے رکھنے یعنی نیگیٹو اپروچ رکھنے لے کامیاب کبھی نہیں ہوتے۔ آج سے اس صفحے کو پھاڑ دیں کہ دنیا میں کوئی آپ کا دشمن بھی ہے، کوئی آپ کا حاسد ہے، کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے، کوئی آپ کو ناپسند کرتا ہے، یہ سب صفحے پھاڑ دیں۔ آپ لکھیں دنیا کا ہر انسان مجھ سے پیار کرتا، کوئی میری برائی نہیں کرتا، کوئی مجھ سے حسد نہیں کرتا، اب میں نے لوگوں کو دینا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جس دن آپ کے دل میں سچائی آئے گی نا تو لوگ بھی آپ سے سچے ہی پیار کریں گے۔ ہماری آنے والی زندگی کے لیے ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں۔ آنے والی زندگی کا سامنا کریں خدشات کے ساتھ، تفکرات کے ساتھ، بے یقینی کے ساتھ اور کنفیوژن کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں کنفیوزڈ، سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ یا پھر آپ اپنی زندگی کا سامنا کر سکتے ہیں پلاننگ کے ساتھ، تیاری کے ساتھ اور منصوبے کے ساتھ، اور لائحہ عمل کے ساتھ اور دوربینی کے ساتھ۔ یہ آپ کی مرضی۔ کنفیوژن کے ساتھ سوچیں گے نا تو آپ کنفیوز رہیں گے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے زندگی کو ڈیزائن کرنا ہے یا اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا ہے۔ اس وقت جو تصوراتی گھوڑے دوڑانے کی کوشش میں ہم ہیں، یہ زندگی کو ڈیزائن کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ اپنی زندگی کے ماسٹر ڈیزائنر تو آپ خود ہی ہیں، تو پھر پانچ سال کے بعد آپ کا ڈیزائن اگر منظور ہو جائے، اللہ کی قبولیت کی مہر اس پر لگ جائے، تو آپ کی زندگی کیا ہونی چاہیے؟ ایسا نہ ہو کہ کوئی فرشتہ آپ کے پاس آئے اور کہے کہ حکم کیجئے، تو آپ کہیں کہ میرے پاس تو تمہیں بتانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو بھرپور جینا ہے۔ ڈپریشن، تکلیف، دکھ، بیماریاں، یہ مسلمانوں کو نہیں ہوتی، یہ کفار کے سر درد ہے جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، جن کو اللہ پہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بس وہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑے۔ اچھا آپ کہیں گے اتنی جرات آتی کیسے؟ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق سے۔ جتنا آپ کا اللہ کے ساتھ رشتہ پکا ہوتا جائے گا نا, آپ روحانی طور پہ اسپرچولی اسٹرانگ ہوتے جائیں گے. اور جتنا اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ پکا ہوتا ہے نا, اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی آپ کا تعلق جڑتا ہے. شرط ایک ہے کہ اللہ کی مرضی کے اندر رہتے ہوئے آپ ان کے ساتھ معاملہ رکھیں. جیسے تیز کٹاؤ والی پانی کی ندی کے کنارے سخت پتھر کے اندر اگنے والا ننھا معصوم سا پودا پانی کے جان لیوا تھپیڑوں کے باوجود ٹوٹتا نہیں ہے, مرتا نہیں ہے, ختم نہیں ہوتا, محض اس لیے کہ وہ اس پتھر میں مضبوطی سے جڑیں پیوست کیے ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب آپ کی جڑیں اللہ کی ہستی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہیں تو روز مرہ کی تکلیفیں, نا امیدیاں, مشکلات اور ناکامیاں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. حالات کے تندو تیز کٹاؤ, تھپیڑے اور حربے آپ کو کھڑا رکھتے ہیں, مضبوط رکھتے ہیں. اللہ کے ساتھ اس طرح مضبوطی سے جڑے رہنا آپ کو گرنے نہیں دیتا. لیکن رشتے کی اس مضبوطی کو آپ 5 سال میں کیسے حاصل کریں گے, کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ میرا خیال ہے آپ کا یہ قرآن 5 سال میں پورا ہو جائے گا, اس سے بھی پہلے ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ نور اللہ نور بھی کر رہے ہوں گے. آج سے اپنی زندگی کا یہ گول بنائیں کہ میں نے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے. یقین کریں کوئی نہیں ہے ہمارا اس کے سوا, اور تعلق باللہ اتنی بڑی طاقت ہے جو کام پیسوں سے نہیں ہوتے. سونے چاندی کو دے کر جو چیزیں نہیں ملتی نا, وہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کے ساتھ ہونے لگتی ہیں. اور انشاءاللہ آپ اس پہ جب زور دیں گے نا, تو اس کا رستہ جو ہے وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے گزرتا ہے. آپ اللہ سے تعلق کی بنیاد پر تو اتنے اسٹرانگ تھے کہ ہر جنگ میں دشمنوں سے کم ہونے کے باوجود فتح آپ کی ہوئی. اور جس وقت آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے, تو آپ زندگی کے بڑے بڑے چیلنجز کو خوشی کے ساتھ قبول کریں گے کہ بس میں نے بھی یہ کرنا ہے, میرا رب کروائے گا اور ہو جائے گا. تو اب آپ خود سوچئے کہ آپ آج سے 5 سال بعد کہاں ہوں گے.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا بہت ہی موٹیویٹنگ, بہت ہی خوبصورت سیشن تھا, ہے نا؟ اور واقعی جب ہم جیسے جیسے کورس کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے نا, موٹیویشن کی. کبھی کبھی انسان کنفیوز ہو جاتا ہے نا, تو اللہ کا پھر دل سے شکر نکلتا ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں راستے دکھاتے ہیں نا. تو کیا آپ نے دیکھا, کیا آج کے آپ نے, کیا آپ نے بنائے, آپ نے لکھے, کیا آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتی ہیں, وہی سبحان اللہ یہ کنٹینیوشن ہے نا, ہماری گرومنگ کے لیسن ہے کہ کس طرح ہم جہاں ہم اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کامیابی کے, تو اس کے لیے ہمیں آج ہی کام کرنا ہے نا. کل کو آج جینے کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم کل کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں نا, ہائی گولز ہے نا, اونچے خواب دیکھیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے کہ بس اللہ کی خاطر لوگوں کو دینے والے ہوں ہم. ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم کر رہے ہیں, کوئی ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہمیں, ہے نا. ہمارے نبی جتنے بھی انبیاء تھے ان کی سنت یہی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر, کہ وہ کوئی اجر نہیں مانگتے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر, ہے نا, کہ بس دینے والے ہوں گے, اور جو دینے والے ہیں وہی پھر باقی رہتے ہیں نا, کہ جو لوگوں کو نفع دیں گے. تو آپ نے اپنے بنائے ہوں گے اپنے گول, مجھے امید ہے, میرا گمان ہے. تو نہیں ابھی لکھا تو بعد میں بیٹھ کے کسی ٹائم پہ, آج جیسے ہم نے صبح وہ بھی پڑھا تھا نا, غور و فکر تفکر, تو اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا کہ میرے کیا گول ہے. میں نے لوگوں کو, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی ہے تو میں نے اس کو آگے کیسے پہنچانا ہے. اس کے لیے ہم اونچے گول بنائیں گے, اس کے لیے وہی کہ ہم جو بھی ٹیکنالوجی, جو بھی ہم یوز کر سکے, جو بھی کرنٹ سچویشن میں ہم کر سکتے ہیں, اس کو میڈیا کا جتنا یوز کر سکتے ہیں اس کا ہم کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں احسان کے لیول پہ کرنے والا بنائے نا, کہ اونچے خواب دیکھیں گے نا, کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے, ہے نا, اگر کہ مطلب اس کا یہ کہ ہم
ویب سائٹ ہیز دیز لیکچرز، تو وہ ہماری کلاس ساتھ ساتھ اپلوڈ ہوتی ہے نا اس پہ، سسٹر سمین آپ کو کنفرم کر دیں گی، اس میں انشاءاللہ کلاس تو ہماری اپلوڈ ہوتی ہے نا، ساتھ ساتھ ہوتی ہے، تو اگر کسی کا مس ہوتا ہے تو اس میں سے بھی ہم سن سکتے ہیں. آپ لوگوں کا تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو گیا، اس کے لیے آپ سے معذرت. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو بہترین صدقہ جاری اپنائے، ہم نے اس کو مناسب نہیں سمجھا کہ اب تھوڑا سا اس کو چھوڑ دیا جائے، تو پورا کیا اس لیے اس کو ہوں. تو جزاکم اللہ خیر جو بھی آپ نے اپنا ٹائم صدقہ کیا. تو ضرور ابھی جیسے پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ نئے آئیڈیاز سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنی تکمیل کے لیے، اور مقصد اس کا یہی ہو کہ ہم دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں کہ وہ بھی اس کو قرآن کے جو نعمت ہمیں ملی ہے وہ بھی اس کے لیے تڑپے ہیں نا، ان کو بھی یہ ملے. تو ضرور اس کے لیے کریں انشاءاللہ. ابھی ویکینڈ آ رہا ہے، اپنے جو بھی آپ کے پینڈنگ کام ہیں ان کو کمپلیٹ کریں. ہوں یہیں پہ ہم اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں ایک دوسروں کو یاد رکھیں. ہوں ایک دوسرے کو یاد رکھیں دعاؤں میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے. اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام لے لے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ضائع نہ کرے. ہم دنیا میں سجے جائیں تو کچھ پیچھے چھوڑ کے جائیں اپنی لیگیسی، ہے نا. آمین. تو چلے ٹھیک ہے، ہم دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تیرے پیارے ناموں کے ساتھ پکارتے ہیں، ہم سے جو بھی کوئی ٹوٹی پھوٹی ہماری جو کوششیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان کو قبول کر لے اپنی رحمت سے. جو ہماری خطائیں ہیں نا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے. یا بدیع السماوات یا حیو یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، انی اسالک اللہم انی اسالک الہدا والتقی والعفاف والغنا. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من الشاكرين واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وتمنها علينا. اللهم اكني شر نفسي وعزني لي على ارشد امري. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين